أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابي كيران طبان عائشة حادث ماها أزر سادية صلاح الدين ياسمين بانو رزوانا قمر ویداحان خوزي عزيز رئيس مصبر عالية قلشي فاطمة محمدي نکت سوال علي اختر نشاط کوسر نائلة قياني نازيا حانم فرانا سنا فرين قزانا سلو شاهينا سريا اسرا فاطمة اميرا فاطمة اسما فاطمة ہمارا کبریائی نیرج فاطمہ بشرا صدیقی غزالہ رشید اشیا گلناز خان شامیہ سہباز عبیرہ شراز شہناز سلطانہ ماریا شگفتہ عائشہ تسنیم زوبیا کوسر شہداب صبا عمر عمر واسیہ حسین امید افشیش ناظمہ پروین رانی شہین سائمہ عزت نوبر مسعود صوفیہ خان جی اچھا ایک اور چیز آپ لوگوں سے کہنی تھی میں ابھی اللہ کا اپنے میرے ذہن میں ڈالی ہے دیکھیے مستقبل کے آپ ٹیچر بھی ہیں ساتھ سیکھیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کو جیسے ہماری نئی کورسز سٹارٹ ہو رہی ہوں اس میں سے جو زیادہ پنکچوئل ہے ان میں سے ہم آپ کے پوچھیں گے یا پوچھ سکتے ہیں کہ کون اویلیبل ہے نا جیسے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اپنی کلاس کے لیے جو کوئی ٹیکنیشین ایز اے ٹیکنیشین لے سکتا ہے کسی میں بھی ہیلپ کر سکتا ہے تو جیسے آپ کو پہلے کہا تھا والنٹیئر فارم اگر جائیں گے ہمارے ملو کلاس کی ویب سائٹ پہ کہ آپ کیا کیا کوالٹیز ہیں کیا کیا آپ کر سکتے ہیں تو ضرور بھی اپنا اس میں حصہ ڈالے جیسے ابھی دورے قرآن کے دوران بھی ویسے بھی ہم قرآن سے مستقبل کے بار بار یہ کہتے ہیں جب آپ کو کسی کام کے لیے پکارا جائے تو لبیک کہنی چاہیے ٹھیک ہے کچھ ایسے حالات ہوں جس میں آپ بہت مجبور ہوتے ہیں کہ ٹائم نہیں دے سکتے وہی تلا دباد ہے نا لیکن کوشش کریں جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے پکارا جائے تو لبیک فوراً کہے اور کوشش کریں یہ جو ہماری ابھی چند کلاسز رہ گئی ہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں ان کو مس نہیں کریں استاذہ جنہیں ابھی بار بار مینشن کر رہی ہیں تفصیل میں بار بار کہہ رہی ہیں کہ اس کو یہ ڈائمنڈ ہے گولڈن سلور میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ جو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے یہ بہت کم رہ گیا بہت کم ٹائم ہے آپ کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ ہماری کتنی زندگی باقی ہے نا تو کوشش کریں اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھائیں ریگولر رہیں کوشش کریں کوئی آپ کی چیز ابھی مس نہ ہو ٹھیک ہے گرامر میں جو لوگ پیچھے ہیں اس کو ریوائز کریں جہاں سے نہیں سمجھ آتی کلاس میں پوچھے یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پھر آگے جس لوگوں نے ایڈوانس میں جانا تو یہ آگے کنٹینیو رہے گی پھر آپ کو ایڈوانس میں اگر بیسک چیز آپ کو نہیں آئے گی تو آپ کو آگے جا کے پرابلم ہوگی کیونکہ گرامر قرآن سے ریلیٹڈ ہے باقی جو بکس آپ کو تو پھر یہ بھی قرآن سے ہی رہتے کچھ ایسے مسائل ہیں جو صرف ہم قرآن کو پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم حدیث کا مطالعہ نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں لیں گی ٹھیک ہے اسی طرح یہ چیزیں بھی کوشش کریں یہ ساتھ ساتھ چلے گی انشاءاللہ ابھی ہم سٹارٹ کریں گے آج کی اتنی پیاری خوبصورت جو سورہ ہے سورہ الحشر لیسن 253 انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک اسٹریچ میں کمپلیٹ کریں اس کے بعد انشاءاللہ ریکیپ بریک پھر بریک کے بعد کوشش کریں گے آپ کو گرامر پر پڑھائی ہوگی ٹھیک ہے اس لیے ریڈی رہیے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 253 ایت نمبر 1 سے 24 سورۃ حشر لیسن نمبر 253 ایت نمبر 1-24 سورۃ الحشر چند باتیں سورۃ کے بارے میں سورۃ حشر ترتیب کے اعتبار سے 49 یعنی 59 نمبر کی سورۃ ہے سورۃ کا ایک نام سورۃ الحشر ہے جو معروف ہے اسی کا دوسرا نام سورۃ البنی نذیر ہے تین رکوع 24 اور 445 کلمات اور 1913 1913 حروف ہیں سورت میں سورۃ نازل ہوئی تھی مدنی دور کے بالکل آغاز میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ سورت ایک خاص موقع محل سے متعلق ہے اگر پچھلی سورت کے ساتھ اس سورت کا ربط دیکھیں تو پچھلی سورت یعنی سورت مجادلہ میں یہود کی دوستی جو منافقین نے اختیار کر رکھی تھی اس کی مذمت کا بیان تھا اب اس صورت میں یہود پر دنیا میں جلا وطنی کی جو سزا ہوئی اور آخرت کا جو عذاب ان کے لیے قرآن پاک میں ہے اس کا قصہ ہے تھوڑی سی باتیں ہم کر لیتے ہیں صورت کے شروع میں تھوڑی سی یہ صورت لفظوں کے اعتبار سے مشکل بھی ہے، اور جب تک ہمیں وہ حالات وہ واقعات نہ معلوم ہوں کہ یہ صورت کب نازل ہوئی تھی، تب تک ہم لوگ اس کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے. گویا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت پہلے سے وہاں کچھ لوگ وہاں کے لوکل موجود تھے جن کو اوس اور خزرج کہتے ہیں، اور دوسرا بڑا گروہ جو تھا وہ یہود کا تھا. یہود کا اصل وطن فلسطین تھا. ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں لیکن یہاں ہم تھوڑی سی یہود کی ہسٹری کو پائل اپ کریں گے کہ یہ فلسطین سے اٹھ کر حجاز کیسے پہنچے. ایسے یہ کہ جیسے آج امریکہ سے اٹھ کر کوئی افغانستان پہنچ جائے کہ جہاں صحرائیں ہیں یا جہاں پہاڑ ہیں، کوئی دنیاوی ترقی نہیں، یا کوئی افریقہ کے کسی جنگل میں پہنچ جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک پڑھے لکھے معاشرے سے اٹھ کر جہاں دنیا کی دولت بھی ہو کوئی بندہ دوسری طرح کیسے پہنچ سکتا ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں تین مختلف وجوہات ملتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہود جو تھے وہ مدینہ میں آگے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ امالقہ قوم کا ایک شخص تھا، یثرب اس کا نام تھا، اسی کے نام پر مدینہ کو یثرب کہا گیا. یہ پہلا شخص تھا جس نے اس شہر کے اندر قدم رکھا. اس کا کام فتنہ فساد برپا کرنا، یعنی لٹیرا تھا آپ کہہ لیجئے اپنی لفظوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ایک لشکر بھیجا تھا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ امالکا قوم کیسی ہے، تو اس وقت وہ یثرب گیا. یعنی تھوڑی سی تفسیری بات ہے جس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک وجہ یہ تھی کہ یہ شخص جب یہاں آیا تو پھر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پیچھے دوسرے لوگ بھی آ گئے. دوسری وجہ جو بتائی جاتی وہ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بچائی، ہیکل سلیمانی کو گرا کے پیوند خاک کر دیا، بہت سے یہود اس وقت قتل کیے گئے اور بہت سے قیدی بنائے گئے. اس وقت پھر کچھ لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے آ کر یثرب پناہ لی. تیسری وجہ یہود کے مدینہ میں آ کے جمنے کی، رومیوں نے شام، فلسطین اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پہ قبضہ کیا اور یہودی آبادیوں کو ویرانوں میں بدل دیا، ان کے مردوں کو قتل کیا، عورتوں سے نکاح کیا. اسی بھگدڑ میں تین قبیلے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنی بھدل، وہاں سے جان بچا کر آئے اور مدینہ میں، یعنی مدینہ اس وقت تو نہیں تھا، اس وقت یثرب بھی تھا، وہاں آباد ہوئے. کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں جب یہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اوس اور خزرج نام کے دو بزرگ ہیں، یعنی دو بڑے لوگ تھے اس ملک کے وہاں، وہ لوگ وہاں پہلے سے رہ رہے تھے. انہوں نے ان کے ساتھ جوڑ توڑ کیا. ایک وقت آیا کہ مدینہ کی پوری اکانومی پر انہی تین گروہوں کا قبضہ ہوا. یہ تینوں جو تھے آپس میں، یعنی بعض مواقع پہ اکٹھے ہو جاتے تھے لیکن جب کوئی مفاد ہوتا تو پھٹ بھی پڑتے تھے. اس طرح سے یہ مدینہ میں آ چکے تھے. ہم اس کو جتنا بھی لمبا سنیں مزہ تو آئے گا، لیکن وقت کا خیال رکھتے ہوئے اور ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو کیا ہوا. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے میں ان لوگوں میں سے بھی کچھ وہ لوگ جو بہت بڑے ان چیزوں کو جانتے تھے، خاص طور پہ بنو نذیر کے بارے میں آتا ہے کہ قبیلہ ان کا بہت زیادہ علم کے قریب تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مدینہ میں ہونا، اس وجہ سے یہ وہاں موجود ہوا. ان کو پتا تھا کہ یہاں ہی آخری نبی آئے گا. حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ، اور تورات کے عالم تھے ان کے جو خاندان کے زیادہ لوگ تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات جب اپنی کتابوں میں پڑھی تو لہٰذا اس امید پر یہ آ کر یہاں جم گئے کہ جو ہی وہ نبی آئے گا ہم اس کے ساتھ ملیں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے آئے تو حسد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لانے سے رک گئے، اور بالآخر غزوہ بدر میں مسلمانوں کی بہت ہی خوبصورت قسم کی فتح اور مشرکین کی شکست دیکھ کر ان کا یقین اور بڑھ گیا. ان کو لگا کہ اب یہی نبی آگے بڑھے گا، اسی کی بات چلے گی، اور اس چیز کو انہوں نے حالانکہ فتح کو دیکھ کر کسی کم سچا یا جھوٹا ہونا مراد لے لینا یہ درست نہیں ہوتا، لیکن بات یہ کہ یہ یقین اور بدگمانی کے بیچ میں رہے۔ غزوہ بدر کے بعد ایمان آ گیا، لگتا تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے گا پورا قبیلہ، لیکن غزوہ احد جب ہوئی اور اس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، کچھ لوگ زخمی ہوئے، پھر ان کا یقین متزلزل ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے مشرکین سے ساز باز کی۔ اب دیکھیے کہ منافق جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ فائدوں کا حریص ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ان دنوں میں آپ کا ہوگا جب آپ کو خیر مل رہی ہوگی، اور جو ہی کوئی قربانی دینے کا وقت آتا ہے، کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے، تو اس وقت وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح سے آنکھ مچولی ہوتی رہی اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکانے شروع کیے۔ کچھ ایسے حالات ہوئے تھے جس کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی ان لوگوں کے ساتھ معاہدے کر چکے تھے۔ ہم پیچھے تفصیل سے اس چیز کو پڑھ چکے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے سب وہاں جو موجود لوگ تھے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کی، ان کو بتایا کہ آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ یہود جب سامنے آئے تو اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی ان کو مسلمان ہونے کا حکم دیں گے، پھر ان کے ساتھ بات کریں گے، یا پھر یہ کہ ان کو ان کے دین پر رہتے ہوئے ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرنا چاہیں گے۔ آپ نے ان کو پوری مذہبی آزادی دی کہ ٹھیک ہے آپ اپنے دین پہ قائم رہیں، لیکن کچھ چیزوں میں آپ کو اس ملک میں رہنے کی حیثیت سے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے اس وقت ناروے میں مسلمان رہ رہے ہیں، تو حکومت کی کچھ نہ کچھ پابندیاں ہوں گی، اس کو ہر ایک کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ جو بات آپ نے کہی تھی اس میں سے ایک چھٹ، اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں جو اس میں اس قبیلے سے متعلق تھیں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی۔ یہودی اور مسلمان اپنے اپنے خرچ کے ذمہ دار ہوں گے جب تک وہ مل کر جنگ کریں گے، اور بنی آف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک گروہ ہیں۔ یہودیوں کے لیے ان کا دین، مسلمانوں کے لیے ان کا دین، سوائے اس شخص کے جو ظلم کرتا ہے اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بس وہ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو برباد کرتا ہے۔ یہود پر اپنے مصارف کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں پر اپنے، اور اس معاہدے میں شریک ہونے والے لوگوں کے ساتھ جو جنگ کرے گا تو یہ ایک دوسرے کی اس کے مقابلے میں مدد کریں گے، اور ان کے درمیان ایک دوسرے کے لیے خلوص اور خیر خواہی کی ذمہ داری ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ مسلمانوں کے خلاف نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو مسلمانوں کو کا ساتھ دے گا یہ قبیلہ، باقی یہ وہاں رہنے کا جزیہ دیں گے۔ جس طرح مسلمان زکات دیتے ہیں تو اسی طرح غیر مسلم جو ہیں وہ اس طرح سے وہاں رہنے کے لیے جزیہ دیں گے۔ سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بندے کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے نا تو وہ بار بار گرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب دل کا شک ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی ایک لمحے میں پورا نہیں ہوتا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پل میں تولا پل میں ماشاء اللہ بات ہوتی ہے۔ یہود کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کچھ اسی قسم کا رہا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے آپ سے بہت راہ و رسم بڑھا لی، آپ کے پاس آنا جانا شروع کر لیا، لیکن جو ہی احد ہوئی تو اس کے بعد دوبارہ ان کے دلوں میں شک آ گیا کہ نہیں یہ سچا نبی ہوتا تو شکست کی ہوتی، اور شکست کے ساتھ ساتھ پھر ان کے اپنے ہی دان کو بھی تکلیف ہوئی۔ لائک دس، اس کے بعد ایک خاص واقعہ ہوا تھا، انشاءاللہ ہم سورت شروع کر کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھ کے پھر اس پہ بات کریں گے۔ آپ کہہ سکتے کہ سورت حشر اللہ کے غلبے کا اظہار ہے۔ اللہ کی ذات نے کئی جگہ قرآن پاک میں اپنے غلبے کی بات کی، لیکن یہاں تو ایک خاص غلبہ ہے کہ جو دلوں پر اور گھروں پر اور دوستیوں اور دشمنیوں پر پوری کائنات پر قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال دیا مسلمانوں کا، اور حق کے دشمن اپنے ہی گھروں کو تباہ و برباد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے پیشی کی باتیں سورت کے آخر میں آئیں گی، اور خدا فراموشی سے بھی بچنے کا حکم اس میں ملتا ہے، اور آخری صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات آپ کو بہت ملیں گی۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا، رحم کرنے والا، بادشاہ، پاک، سب عیبوں سے پاک، امن دینے والا، غالب، نگہبان، زوراور، بڑائی والا ہے۔ اور آپ سارے لفظوں پہ غور کریں تو اللہ غالب ہے، اس چیز کے اوپر بات پڑتی ہے۔ انشاءاللہ جو سیرت سے اس کے تعلقات ہیں وہ ہم آیتوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ ابتدائی ہم چند آیات کی تلاوت سن کے اس کو شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ تلاوت سنتے وقت لفظوں پہ فوکس کیجیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين
پہلی چند آیات ہیں پہلا رکوع ڈرنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا سیکھ سکے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنے کا انجام جان سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا سیکھ سکے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کو طلب کرنا سیکھ سکے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرنا سیکھ سکے مہاجرین کی محبت کی اہمیت سمجھ سکے بخل کی حقیقت کو سمجھ سکے ایثار کرنا سیکھ سکے اور اہل ایمان سے بغض رکھنے کے اسباب سمجھ سکیں آپ دیکھیے کہ نو بڑے بڑے مقصد ہیں صرف دس آیات کو پڑھنے کے اسی سے آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد انسان کس طرح اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے شروع کرتے ہیں سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے پچھلی کئی صورتوں کی طرح یہ صورت بھی سبحا سے شروع ہو رہی اور اللہ تعالیٰ کی پاکی کی بات کی گئی کچھ چیزیں زبان حال سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اور کچھ چیزیں زبان قال سے قال ہوتا ہے قول بات کر کے جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ اور زبان حال کیا کہ چیزوں کا اتنا مینجڈ اتنا خوبصورت طریقے سے اپنے کاموں کو کرتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو ایک ایسی ذات نے پیدا کیا کہ جس کے کام بہت ہی خوبصورت ہیں اس صورت کے ناطے سے اگر آپ دیکھیے کہ سبحا کا لفظ یہاں کیوں آیا کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ دوسری ہی آیت سے وہ واقعہ شروع ہو جائے گا جس کی بنیاد پر یہ صورت سورت الحشر اور خاص طور پہ سورہ بنو نذیر کے نام سے معروف ہے تو یہاں سبحا للہ ہی کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ اللہ ہی کی تعریف ہے کہ جو دشمنوں کے سامنے مسلمانوں کو فتح دیتا ہے بڑے بڑے دشمن خس و خاشاک کی طرح ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگتی ہے اور اس سے اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جب لوگ اللہ کی تسبیحات کا حق ادا کرتے ہیں حال سے بھی اور قال سے بھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے جس طرح بنو نذیر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافی ہوا ہر دور میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات العزیز اور الحکیم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دلایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو مدد کرنے کے اسباب مہیا کرتا ہے اللہ نے اپنے غلبے کا شعور دلایا اللہ نے اس بات کا احساس دلایا کہ جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ دشمنوں کے لیے اپنے ہی گھروں میں رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں رکھتا. اور ساتھ ہی ساتھ الحکیم کا لفظ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کام انجام پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کام کر سکتا ہے ویسا کوئی نہیں کر سکتا. ہم اگر آج کے حالات میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھ لیں تو اس سے ربط کرنا بھی آسان ہے. جب مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے، جب مسلمان اللہ تعالیٰ پر نظریں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ زمینی مخلوقات کے ساتھ ساتھ آسمانی مخلوقات کو بھی مسلمانوں کا مددگار بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ کیا؟ آیت نمبر 2، هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی تو ہے جو باہر نکال لایا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی جلا وطنی کے وقت. پھر کیا ہوا؟ ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ یہ نکل جائیں گے. یعنی یہ تو اتنے سالوں کے یہاں جمے ہوئے، یہ یہاں اتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے، تمہارے تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اتنا بڑا دشمن جو ہے وہ اس طرح سے یہاں سے نکل جائے گا. اور وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ خُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور وہ بھی یہ گمان کرتے تھے کہ انہیں ان کے قلعے بچا لیں گے اللہ کے قہر سے. یعنی اتنے مضبوط ان کے انتظامات تھے، اتنی انہوں نے دور کی پلاننگز کی ہوئی تھی کہ وہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ کبھی ہم یہاں سے جائیں گے، اور اگر کبھی اللہ کی پکڑ آ بھی گئی ہمارے برے رویوں پہ، اللہ کے نبی کا انکار کرنے اور اس کے قتل کی کوشش کرنے میں، تو ہمارے قلعے ہمیں بچائیں گے. لفظ مانیتہم، مانے کیا ہوتا ہے؟ روکنے والا. معروف دعا ہے اللہم لا مانی لما آتیت، وہی لفظ ہے روکنے والا، مانے منع کرنے والا. خصون جو ہے حصن کی جمع، حصن المسلم بک بھی ہے دعاؤں کی، قلعے کو کہتے ہیں حصن. تو یہ قبیلے جو تھے یہ اس دور کے رواج کے مطابق مضبوط امارات بنا کے اس میں رہتے تھے. کسی بھی تاریخی شہر کو ذہن میں لے آئیے کہ بنی نذیر جو تھے، اور خاص طور پہ یہود کے جو باقی بھی قبیلے تھے، یہ مدینہ شہر میں اوپن پلیسز پہ نہیں رہتے تھے. یہ بھی ایک عجیب بات رہی ہے ہسٹری میں اس قوم کی، کبھی یہ اوپن لوگوں میں گھلے ملے نہیں. اپنی 1.5 inch کی مسجد الگ والی بات کہہ لیں، اور ان کو اپنی حفاظت کی بہت فکر ہوتی ہے. تو مضبوط قلعے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، جس کو گھڑیاں بولتے تھے اس دور میں، بعض دفعہ تو زمین کے اندر جگہ کھود کے اس کے اندر، جیسے بیسمنٹ آپ کہہ لیجیے آج کے دور میں، اس کے اندر اپنے آپ کو رکھتے تھے تاکہ کوئی پکڑ ہو تو ہم بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ ان کا گمان تھا، یہ نہیں کر سکتے تھے. ایسا ہوا کیا؟ وَآتَاهُمُ اللَّهُ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اور اللہ کا قہر ان پر اس جگہ سے آیا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا. یہ پہلی بات ہوئی. ہم آیات کو پڑھ لیتے ہیں، میں انشاءاللہ سارا ایک کی صورت میں واقعہ بیان کروں گی، مشکل الفاظ کو سمجھنا بس شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا تو خیال تھا کہ ہم بڑے محفوظ ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ ایسی جگہ سے آئی کہ ان کا گمان بھی نہیں تھا اس کے بارے میں. اور کیا ہوا دوسری بات؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب. قذف کا لفظ ہم پیچھے بھی پڑ چکے ہیں، حد قذف بھی ہوتی ہے کسی کے اوپر الزام لگانے کے لیے، تو یہاں ڈالنے کے معنی میں، جیسے کمن ڈالتے ہیں نا کسی چیز کو دور کرنا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا. کرتے کیا تھے؟ یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ خراب کر رہے تھے اپنے ہی گھروں کو اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ ان کو پتا تھا ہم نے تو ادھر رہنا کوئی نہیں، ہمیں الٹیمیٹم مل گیا، ہمارے لیے ڈیٹین نوٹس آ چکے ہیں، ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے ہمیں. تو جاتے جاتے اپنے ہی گھروں کو تباہ کرنے لگ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جاتے جاتے وہ ای دل مؤمنین، ایمان والوں کے ہاتھوں سے بھی. یعنی کچھ تو یہ خود اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور کچھ اہل ایمان کے ہاتھوں ان کے گھر جو تھے وہ خراب ہو رہے تھے. اور فرمایا فاتبیرو یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو، آنکھیں کھولنے والو، دیکھو کہ یہ کس قسم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. اور یہ تو اپنے آپ کو بہت مضبوط اور بہت اچھا سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں کتنی پکڑ کی بات کی. تو یہاں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جو وجہ بنی واقعے کی، بات ہوئی پیچھے سورت کے تعارف میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ایک معاہدہ کیا تھا جس معاہدے کی روشنی میں یہود ہر موقع پہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے مکلف تھے، نہ خود مسلمانوں سے لڑ سکتے تھے اور نہ کہیں باہر سے کسی کا ساتھ دے سکتے تھے. شروع شروع میں یہ قائم رہے غزوہ بدر تک، جب مسلمانوں کو بہت فتح حاصل ہوئی. ہر ایک لکھے، چاہے اس کو لکھ سکے نہ لکھ سکے پھر بھی لکھے، کیونکہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں پھر لکھنے کے بعد زیادہ اچھی سمجھ آتی ہیں. جب بدر کا موقع آیا تب تک تو یہ لوگ بہت زیادہ مسلمانوں سے معروف رہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جب غزوہ احد ہوئی اور اس میں وقتی طور پہ کچھ مسئلہ ایسا ہو گیا کہ جس سے مسلمانوں کی تھوڑی سی دھاک جو تھی وہ کم ہو گئی دلوں سے، ایسے موقع پہ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف بغض اور جو دشمنی تھی اس کے جذبات ابھرنے لگے. پھر اس وقت ان کا ایک سردار تھا، کعب بن اشرف اس کا نام تھا. اس نے 40 لوگوں کا ایک قافلہ لیا، یہودی میں سے تھے، ان سب کو لے کر مکہ معظمہ پہنچا اور وہاں جا کر کفار کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا. کہنے لگا، دیکھو اچھا ہوا تم نے ان کو خوب مزہ چکھا دیا، اگر آئندہ کبھی موقع ملا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو اب چلو لگے ہاتھوں ان کو ختم ہی کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ادھر سے کعب بن اشرف کے 40 ساتھی تھے اور دوسری طرف ابو سفیان اپنے 40 قریشیوں کے ساتھ حرم میں جمع ہوئے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے. کعب بن اشرف یہ بات چیت کر کے مکہ سے مدینہ واپس آیا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے. چنانچہ یہ تو ایک قسم کی بہت بڑی غداری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے قتل کا حکم دیا اور محمد بن مسلمہ صحابی نے اس کو قتل کر دیا. آپ سوچ لینا کہ ایک ہی ملک میں، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں اس طرح کی انبن ہو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن بدن ایسی خبریں آ رہی تھی کہ بنو نذیر جو ہیں کہیں عہد شکنی کر رہے ہیں، کہیں خیانتیں کر رہے ہیں، کہیں سے سازش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی یہ باتیں بتا دیتے تھے. ایک موقع پہ آپ ان کے پاس گئے کہ تاکہ ان سے بیٹھ کے بات کی جائے. انہوں نے بہانے سے بلایا کہ آپ بیٹھیے، ہم آپ کو کچھ پیسے جمع کر کے دیتے ہیں. ایک قتل ہو گیا تھا، جو ڈیٹیل ہے اس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خود گئے اور کہا کہ آپ اس سلسلے میں کیا مدد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیے، ہم ابھی آپ کی مدد کریں گے، ہم اپنے لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں اور آپ کو اس کام کے لیے دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی دیوار کے نیچے بٹھایا جس کے اوپر سے انہوں نے بھاری پتھر گرانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور یہی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں بیٹھے، ان کی سازش پکڑی گئی کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے. جو پتھر گرانے والا شخص تھا آپ پہ، وہ عمر بن جحاش تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو ناکام کیا. اب یہاں سے آپ دیکھیے ایک دوسری ریزن سمجھ آ گئی کہ ایک لیڈر کے قتل کی کوشش کر دینا یہ بھی بہت بڑی بات تھی. پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ جب بنو نذیر کو اس طرح کی حرکتیں کرتے پایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دیا کہ دیکھو، یا تو تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، نہیں تو پھر تمہیں خاموشی سے اپنے گھر چھوڑ کے چلے جانا چاہیے اور مدینہ چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی الوسع جنگ نہیں چاہتے تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، لڑائی ہو. اسی سلسلے میں پھر ایک اور معاملہ بھی ہوا، بحر معاونہ کا واقعہ. یہ سیرت کے سیشن میں آپ ڈیٹیل سن سکتے ہیں ساری. انہوں نے مسلمانوں کو، کچھ منافقین اور کفار نے اپنی بستی میں اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ ساتھیوں کو طلب کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو جمع کیا اور ان کو وہاں بھیجا، لیکن حقیقت میں وہ ان کے قتل کی سازش تھی. ادھر انہوں نے 69 لوگوں کو قتل کر دیا. ایک شخص تھے عمر بن امیہ زمری، یہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے. انہوں نے آ کر بتایا کہ وہاں تو حالات بدل چکے ہیں، ہم سے تبلیغ تو کیا کروانی تھی، انہوں نے ہمیں قتل کروایا. اب اس قسم کے حالات جو بنتے جا رہے تھے، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. ایک اور واقعہ بھی ہوا جو انتہائی شرمناک تھا، کہ یہود کے کچھ لوگوں نے ایک عورت جو مسلمان تھی، کسی سنار کے پاس کوئی زیور کی لین دین کے لیے بیٹھی تھی، انہوں نے اس عورت کے ساتھ کچھ اس قسم کی شرارت کی کہ اس کا جو دہبند، جس کو کہہ لیجئے، اس کو پیچھے سے کسی چیز سے باندھا. جب وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو تہبند کھل گیا اور وہ برہنہ ہو گئی. یہ بات دیکھ کر مسلمانوں کو آ رہی. کچھ جوش والے مسلمان جو وہاں موجود تھے ان کو تکلیف ہوئی, انہوں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی بات کی, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمبر ایک انہوں نے عہد شکنی کی, دوسری بات یہ کہ انہوں نے غداری کی, مکہ میں جا کر کفار کو ابھارا, تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کی, چوتھی بات مسلمان عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالا. چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جائیے جو ان کے قلعے ہیں ان کا گھراؤ کیجئے اور اس طرح سے ان کو پکڑے. ان کو اس موقع پہ یہ بھی کہا گیا کہ تم چلے جاؤ, ہتھیار ڈال دو اور جو تم لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ, اور جو تمہارا پیچھے رہ گیا وہ تمہارا نہیں ہوگا. انہوں نے اس وقت اتنا مال جمع کیا کہ ان کے اونٹوں کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں, اور جاتے جاتے گھروں کے دروازے تک توڑ گئے. ان آیات میں جو لفظ ہے کہ یخربون بیوتہم بیدیہم, خود اپنے ہاتھوں سے ان کو توڑ رہے تھے. قیمتی لکڑی لگی ہوئی تھی اس کو لے جانے لگے, گھروں کی چھتیں توڑ دیں, کھڑکیاں توڑ دیں, اور اس طرح کر کرا کے جو انہوں نے اپنے محل بنائے ہوئے تھے ان کو خود ہی کھنڈر بنا دیا. آیت میں جو لفظ آیا لی اول الحشر, اس لفظ کے اوپر سورت کا نام حشر ہے. حشر حشر کیا معنی ہوتا ہے؟ منتشر افراد کو جمع کرنا, بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر کے نکالنا. اول الحشر سے مراد ہے پہلے حشر کے ساتھ یا پہلے حشر کے موقع پہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اول الحشر سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں مفسرین کی. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو نذیر کا مدینہ سے اخراج ہے, اس کو پہلا حشر لیا گیا, تو پھر اس کے مقابلے میں یقیناً دوسرا بھی تو ہوگا نا. جیسے کوئی کہے کہ یہ میرا پہلا بچہ ہے تو سوال ہوگا نا, یہ پہلا تو پھر کوئی دوسرا بھی ہوگا, کیونکہ اگر ایک ہی بچہ ہو تو ماں کہتی ہے یہ میرا ایک ہی بچہ ہے یا میرا اکلوتا بچہ. تو پہلا اگر یہ ہے تو پھر کہتے ہیں کہ دوسرا حشر ان کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا, کہ جب ان کو پھر جزیرۃ العرب سے ہی نکال دیا گیا. اور ایک تیسرا حشر ان کا ہوگا قیامت کے دن سب لوگوں کے ساتھ, اس لیے اول الحشر یہ اس معنوں کے اندر لیا گیا. ایک دوسری رائے بھی ہے اس کے بارے میں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اول الحشر سے مراد مسلمانوں کی فوجوں کا اجتماع ہے جو بنو نذیر سے جنگ کے لیے ہوا تھا. تو پتہ کیا ہے اس سے پھر اس سینس میں لگا کہ ابھی مسلمان ان سے لڑنے کے لیے جمع ہی ہوئے تھے, ابھی خون نہیں بہا, لڑنے کی کوئی نوبت نہیں آئی, کہ اللہ کی رحمت سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا اتنا روب پیدا ہوا کہ یہ جلا وطنی کے لیے خود ہی تیار ہو گئے. تو باتیں دونوں ہی ٹھیک ہیں, اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی یہ سوچ تھی کہ ہمارے یہ قلعے ہمیں بچا لیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ ہم سے ڈر جائیں گے. یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کے دلوں کو تسلی دلاتا ہے کہ تم سوچتے ہو کہ یہ دشمن بہت بڑا ہے, کوئی بڑا نہیں ہے, اللہ کے پاس اس سے بھی بڑے لشکر موجود ہیں. دور حاضر کے ساتھ بھی اگر اس کو لے کے دیکھے تو مسلمان اگر پسے ہوئے دبے ہوئے دیکھے اور کچھ لوگ تو ظاہر میں غالب ہوں, تو مسلمان گمان بھی نہیں وہ کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. صرف ضرورت اس بات کی کہ مسلمان مسلمان بنے. آج مسلمان مسلمان بن کے جیے گا, اللہ کی رحمت سے ناممکن ممکن میں بدل جائے گی. دشمن جو سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ مضبوط کر لیا ہے, اس کی وہ ساری مضبوطی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب آگے کچھ مزید باتیں ہیں ان کے نکلنے کی, اس کو دیکھتے ہیں. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ, اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی. یہ جو لفظ ہے نا جلا, یہ جلا وطنی ہی ہے اردو کا, یعنی ان کے نصیب میں شکر ہے کہ جلا وطنی لکھی ہوئی تھی, ورنہ کیا ہوتا, لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا, تو ان کو عذاب دے دیتا دنیا ہی میں. مطلب یہ ہے کہ شکر ہے کہ انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا کہ ہم یہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اگر وہ جنگ کرتے تو انجام بڑا ہی خولناک ہوتا, اللہ کے نبی کے ساتھی ان کو اس طرح سے نیست و نابود کر دیتے. تو پہلے تو صرف گھر ان کے ادھر بچے تھے, پھر ان کی جانیں بھی نہ بچتی, ان کے زیورات بھی چلے جاتے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ پھر آخرت میں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ, اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قومیں جب اللہ کے نبیوں کے قتل کی کوشش کرتی تھی تو آسمانی آفت آتی تھی, کسی کے اوپر کوئی آئی, کسی پہ کوئی آئی. اس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کی کوشش کر کے بالکل وہی سازش کر لی تھی جو قوم سمود نے حضرت صالح کے لیے کی, اگر آپ کو واقعات یاد ہوں گے. تو اسی صورت میں تو صبح میں عذاب کے اثرات شروع ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو چونکہ میں نے دنیا میں آگے رکھنا تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس موقع پہ دنیا سے یہود کا پتا کاٹ سکتا تھا, چن چن کے ختم کرتا. اگر آپ کو پچھلے انبیاء کی کہانیاں یاد ہوں تو جہاں جہاں ان کا کوئی بندہ ہوتا تھا وہاں اس پہ عذاب آ جاتا تھا, جب تک کہ اس قوم کا آخری بندہ نہ مر جاتا, عذاب نہ ٹلتا. یہاں بھی ہو سکتا تھا. یہ موقع بالکل ایسا تھا کہ پوری دنیا صاف ہو چکی تھی اس قوم سے, لیکن اللہ کا فیصلہ یہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان کو بعد والے وقتوں میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ یہ لوگ وہاں موجود ہوں اور آخر تک لوگوں کے لیے آزمائش بھی ہو اور امتحان بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو تو یہ تھوڑا نقصان ہوا, بڑا بھی ہو سکتا ہے. اب لفظ ایک ہوتا ہے خراجہ, اخراج جس کو اردو میں بولتے ہیں, اور ایک ہے جلا. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی یہاں علیہم الجلا کہا, اس کی جگہ اخراج کیوں نہ کہا؟ تو فرق کیا ہے؟ اگر کسی کو بال بچوں سمیت ملک بدر کر دیا جائے تو اس کو جلا کہتے ہیں, یعنی بچے بھی گئے, گھر, جو مال لے سکتے لے جاؤ. جبکہ اخراج کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی کو تنہا ملک بدر کر دیا جائے. تو یہاں لفظ جلا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بلکہ یہ سہولت دی تھی کہ اکیلے جانے کے بجائے دوسروں کو لے جاؤ. اسی طرح ایک اور فرق ہے کہ اخراج کا لفظ جماعت اور فرد واحد کے ملک بدر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور اسی طرح سے بعض دفعہ بڑے بڑے گروہوں کے لیے آتا ہے. تو تھوڑا سا فرق ہے, لیکن ہم سب کے لیے اس میں عمل کی بات یہی ہے کہ جب اللہ کی ذات کسی کے پیچھے لگ جاتی ہے تو کئی سالوں کی بنی ہوئی عمارتیں بھی اس کے کام نہیں آتی. ساری دنیا اس کا ساتھ دے, کچھ نہیں کر سکتا کوئی. یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو بندے کو کسی ملک میں رہنے کا موقع دے جب تک دے دے, کسی علاقے میں رہنے کا موقع دے جب تک دے دے. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا چاہیے. اب دل میں ایک سوال آتا ہے کہ ہائے بےچارے چلے گئے, کیوں گئے, کیوں ان کا اپنا گھر تھا اور اللہ ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا. تو اب اگلی آیت میں اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ ان پر وہاں سے آیا جہاں سے یہ گمان نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جب لوگ دلوں میں کچھ اور رکھتے ہیں, ظاہر اور پیش کرتے ہیں, تو اللہ کو غصہ آتا ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی اس ساری تباہی کی؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. یہ وجہ بتائی گئی. دو طرح سے ان کی جو تباہی ہوئی, باہر سے مسلمانوں نے محاصرہ کیا, اندر سے خود یہ اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے, اپنے گھروں کو خود ہی ملبہ بنا رہے تھے. انہوں نے یہ سب کچھ کیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف کام کرتے تھے. اس کو نوٹ کر لیجئے, یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت آتی ہے. اب ہوا کیا کہ جہاں ان کے قلعے تھے, مسلمانوں نے باہر سے گھراؤ کیا ہوا تھا, تو وہ کچھ راستے میں درخت آ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت کاٹنے کا حکم دے دیا کیونکہ وہ دشمن تک پہنچنے میں رکاوٹ تھے. اس پر ان لوگوں نے بہت فتنہ اٹھایا کہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے کہ جو درختوں تک کو کٹوا رہا ہے. اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا, ما قطعتم من لینۃ, جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے تھے. لینا کا لفظ آیا ہے. لینا کھجور کے ہر درخت یا اجوا کے علاوہ باقی درختوں کے لیے آتا ہے. بڑا نرم سا لفظ ہوتا ہے. لین لفظ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے. کہ جو کھجور کے درخت مسلمانوں نے کاٹے, او ترک تموہا قائمتن علی اصولہا, یا جن کو تم نے چھوڑ دیا کہ کھڑے رہیں اپنی جڑوں پر. یہ سب کچھ فبإذن اللہ, یہ اللہ کی اذن سے تھا. ولیخزی الفاسقین, اور اس لیے سے تھا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کر دے. تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تم درختوں کے زیادہ خیر خواہ, انسانوں کو تم کاٹو اور درختوں اور ماحول اور پولیوشن کے نام پہ تم کیا کچھ کر دو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا تھا. اصل بات یہ ہے کہ جو فساد تم پھیلاتے ہو فسق کر کے, یہ زیادہ بڑا ہے. درخت کٹیں گے اور لگ جائیں گے, یہ درخت کٹے تو اور بھی بہت سارے تھے, لیکن تم لوگ جو کام کر رہے ہو اس سے دنیا میں انسانیت کو ظلم کا شکار کر رہے ہو، تم ان کے ساتھ برا معاملہ کر رہے ہو، اس لیے تم اس بات کے اوپر اپنے آپ کو زیادہ پریشان نہ کرو کہ درخت کٹے، تم اپنی فکر کرو۔ یہاں سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ جو انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں، وہ ایک درخت کاٹنے کے اوپر کتنا شور مچا دیتے ہیں۔ آج دیکھیے جانوروں کے حقوق کے شوشے، بلیوں کے حقوق، کتوں کے حقوق، ماحول، پولیوشن، کوئی گاڑی ایسی نہ ہو جس میں دھواں ہو، کوئی کھانا ایسا نہ بکے کہ جس کو پہلے سے اٹیسٹ نہ کروا لیا، اور دوسری طرف انسانوں کو یوں کاٹا جاتا ہے کہ جیسے ان کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ یہ بھی ایک فطرت سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ انسان جو سب سے قیمتی مخلوق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا، ہر چیز جس کے لیے پیدا کی، جب انسان اس کی طرف نہ ہو تو پھر دوسری چیزوں کے ساتھ اس کی محبت اس کو کام نہیں دے گی۔ پھر اس آیت سے چند مسائل بھی اخذ ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ جنگی ضرورت کے تحت اگر انسان کوئی درخت کاٹتا ہے یا کوئی اور ایسی چیز کرتا ہے جس کو ظاہر نہیں کیا جاتا تو اس کی اجازت ہے، یہ فساد فی الارض نہیں ہے۔ فساد فی الارض کیا ہے؟ کہ آپ دشمن ملکوں میں گھسیں اور نخطے شہریوں پر گولیاں برسانے لگیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب ملک شام کی طرف اپنی فوجوں کو روانہ کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، فصلوں کو خراب نہ کرنا، بستیوں کو ویران نہ کرنا، کیونکہ وہ عام حالات کی بات ہے۔ جب بھی کسی دشمن کے ملک میں انسان داخل ہو تو اقتدار پانے کے لیے اگر جائے گا تو فوراً وہاں کی زمینوں، وہاں کے کنووں، وہاں کے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کرے گا۔ مسلمان کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے جاتا ہے۔ مثال ہے کہ کسی ملک پہ جا کے حملہ کرنا ہے تو آپ تو وہاں کی عمارتوں کو نہیں نقصان دیں گے، آپ تو وہاں کی فصلیں نہیں کاٹیں گے، کیونکہ آپ کو کلمے وہ ملنے والی ہیں۔ ان چیزوں کو کاٹنا بھی اس بات کی دلیل بن رہی ہے کہ مسلمان ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اصل یہ کہ ان کو اللہ کا دین پہنچانا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفتوں میں جیتے ہیں ان کو سزا دینا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر ہم اس چیز کے اوپر غور کر کے دیکھیں تو ہمیں کتنی ہی باتیں ملتی ہیں کہ اصل بات کیا ہے، شاق اللہ و رسول۔ آج امت مسلمہ اگر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لے یا دشمنوں کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھ لیں، ہماری دوستیاں اور ہماری دشمنیوں کے معیار کیا ہیں؟ وہ صرف یہی ہے کہ فلاں ہمارے ساتھ کیسا ہے۔ اصل میں کسی کے ساتھ لڑنے سے مراد ایک اختلاف رکھنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ شاق اللہ و رسول۔ آج ہماری محبتوں کے معیار جو ہیں وہ دنیا کے تعلقات، دنیا کی باتیں تو لگتی ہیں، لیکن ہم اللہ کے لیے نہیں لڑتے، ہم اللہ کے لیے نہیں بات کو کرتے۔ تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ اب جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوا اس کے کچھ مسائل ہیں، دیکھیں گے آیت نمبر 6 سے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ، اور جو مال پلٹا دیے اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر، تو نہ تو تم نے اس پر گھوڑے دوڑائے، اور نہ ولا رکاب، اور نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ تسلط بخشتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں سے آپ غزوہ بنو نذیر کے بعد جو مسلمانوں کو مال حاصل ہوا اس کا تذکرہ، پیچھے ہم سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم پڑھ چکے، اور یہاں مال فی ہے، دونوں کا فرق وہاں بھی بتایا گیا تھا، پھر دہرا دیتی ہوں۔ مال غنیمت دشمن سے لڑائی کے نتیجے میں ملنے والا مال، جبکہ مال فی کی عموماً صورت کیا ہوتی ہے کہ لڑائی کا موقع ہی نہ آئے، جیسے کہ یہاں غزوہ بنو نذیر میں ہوا۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں جیسے جزیہ یا نان مسلم سے جو چیزیں ملتی ہیں مسلمانوں کو، اس کے لیے لفظ مال فی آتا ہے۔ یہاں بھی اور اگلی آیت کے شروع میں بھی لفظ آ رہا ہے ما افا، افا کا لفظ فیون سے ہے، لوٹنے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے دوپہر کے بعد جو چیزوں کا سایہ مشرق کی طرف لوٹتا ہے اس کو بھی فی کہتے ہیں۔ اصل میں دشمن سے مال واپس آتا ہے، اس کے لیے اس کو فی کہتے ہیں۔ تو یہاں بتا دیا کہ دیکھو تم کیسے خوش قسمت ہو کہ اللہ خود ہی پلٹا لایا، یعنی یہاں یہ نہیں کہا کہ پلٹا، بلکہ پلٹا لایا گیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ بعض دفعہ مسلمانوں کو دشمنوں کے مال اور اسباب بغیر کوئی محنت کیے مل جاتے ہیں. یہاں لفظ آئے فما اوجفتم علیہ من خیل, نہ تم نے اس پر کوئی گھوڑے دوڑائے. اور جف کا لفظ جو ہے وجیف سے ہے, تیزی سرعت اور تیز رفتاری کے لیے آتا ہے. یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ تم نے حملہ کرتے وقت سواریوں کو تیزی سے نہیں چلایا, اشارہ یہ ہے کہ جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی. اور اسی لیے اور جب تم کا لفظ جو ہے نا تھکا دینے کے لیے بھی آتا ہے. ات اب تم توبان کہتے ہیں تھکنے کو اسی سے, اور رکاب کہتے ہیں اونٹوں کو. اس کا واحد راحلہ ہے. اب اس کا اصل اس کے مادے سے نہیں ہے. راکب صرف اونٹ کے سوار کو کہتے ہیں, جبکہ گھوڑے پہ سوار شخص کو فارس کہتے ہیں. دونوں مشکل لفظوں کو دیکھ لیں تو مفہوم کیا بنا کہ نہ تو تم نے گھوڑوں پہ بیٹھ کر جنگ کی موقع ہی نہیں آیا, نہ اونٹوں پہ بیٹھ کے تم نے دشمن کی طرف جانے کی کوئی کوشش کی, بلکہ اللہ خود ہی اب تمہارے کاموں کو آسان کرتا ہے. اور حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پہ غور کر کے دیکھیں, کبھی تو اتنا لڑے کہ دان تک شہید ہوئے, اور کبھی کچھ بھی نہ کیا اور سب کچھ پلٹ کر آ گیا. پیچھے ہم سورت توبہ میں غزوہ تبوک کے قصے پڑھ چکے, کچھ نہیں لڑنا پڑا لیکن اس میں سفر کرنا پڑا تھا. یہاں غزوہ بنو نذیر کے ملے ہوئے مال کو مال فیح کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے لیے کوئی سفر نہیں کرنا پڑا. 3-4 میل دور تھے ان کے گھڑے, مدینہ کے اندر ہی تھے, اور صحابہ کے لیے اتنا ملنا اور اتنا کچھ کرنا جو تھا یہ کوئی بڑا مشکل نہیں تھا. بہت ہی خوبصورت بات ہے اس میں ہم سب کے عمل کے لیے کہ اللہ کے راستے میں کام کرتے رہیں. کبھی مشکل آئے گی تو انشاءاللہ کبھی آسانی بھی آئے گی. پائن نمالوسری یسرا, پائن نمالوسری یسرا, آسانیاں مشکلات ساتھ ساتھ چلتی ہیں. کبھی بھی رات ہمیشہ رات نہیں رہتی اور دن کبھی دن نہیں رہا. جو زندگی میں ہر طرح کے حالات میں چلتا رہے گا وہی کہیں نہ کہیں جا کے پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کی شان ہے جو اس نے سب کچھ تم کو دے دیا. تمہارے بس میں کہاں تھی, تم تو اس کا تصور تک نہیں کر رہے تھے. اب اگلی آیت میں کچھ ڈیٹیل ہیں کہ دشمن سے جو مال ملا اس کو استعمال کہاں کرنا. یہاں سے آپ دیکھیے کہ دین اسلام ہمیں کتنی خوبصورت منی مینجمنٹ سکھاتا ہے. یہ نہیں کہ مال موت دلے بے رحم, دشمن سے مل گیا بغیر لڑائی کے جس کے جو ہاتھ لگا لے جاؤ, اس کو لوٹ مار کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ دین والوں کو سکھاتا ہے کہ دیکھو دین کے نام پہ بھی جو مال آتا ہے وہ کوئی لوٹ مار کا مال نہیں, کہ جس کے ہاتھ جو لگا, کوئی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں. نیتیں اچھی بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس معاملے میں خود کو جواب دہ نہ سمجھے. فرمایا ما افا اللہ علی رسولہ, جو مال پلٹا لایا اللہ اپنے رسول پر. مراد وہی ہے جو پیچھے بات ہو گئی, کہاں سے من اہل القرآن, ان گاؤں کے رہنے والوں سے. اشارہ ہے بنو نذیر کے قبیلہ یا ان کی جو بستی تھی اس کی طرف سے. اور یاد رکھیے یہ پہلا موقع تھا کہ جنگ کے بغیر کافروں کا مال مسلمانوں کو مل رہا تھا. ان کی زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہی تھی, ان کے گھر آ رہے تھے. تو جیسے سورت انفال میں ہم پڑھ چکے کہ غزوہ بدر کے بعد یہ فکر تھی کہ اب اس مال کو کریں کیا, تو اسی طرح غزوہ بنو نذیر پہلا موقع ہے کہ جب مال فیح کے لیے مسلمانوں کے پاس کیا انسٹرکشنز ہیں اس کا موقع آیا. یہاں سے آپ دیکھیے کہ میں سوچتی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو حالات کریٹ کر دیے جاتے تھے اور پھر وہ چیزیں سامنے آتی تھی احکامات کی صورت میں, تو ان کو قرآن سے کتنی خوشی ہوتی ہوگی. اب اس کو یوں سوچیں کہ اس وقت ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ان آیات سے اپنے لیے عملی رہنمائی ملتی ہے نا, تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ اتنا پیارا قرآن ہے, اس میں ہر مسئلہ, اس میں ہر حکم ہے, ہم جو سوچتے ہیں وہ بات اس میں مل جاتی ہے. تو ان کے لیے تو نازل ہوتا تھا, ان کے یقین اور ایمان کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ دیکھو ہم نے جو سوچا آرڈر آیا. ایسے ہی جیسے ہمیں اس ملک کی گورنمنٹ سے کوئی کام ہو تو ہم فوراً حالات کے شکار ہوتے ہوئے ایک اپلیکیشن لکھے تو پھر چند دن کے بعد ہمیں ان کا جواب آئے اور بہت سیٹسفیکٹری ہو. جو ہم چاہتے تھے اس بات کو پورا کھول کے انہوں نے بتایا, تم خوش ہوں گے کہ دیکھیں ہم نے جو سوچا تھا یا جو ہمارے اس وقت حالات تھے اس کے مطابق اب ہمیں انسٹرکشنز آ گئے. تو قرآن اصل میں ایک مینول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما افا اللہ علی رسول, جو مال پلٹا دیا اللہ نے اپنے رسول کی طرف. انداز پہ غور کیجئے گا, اللہ کا لفظ بیچ میں آیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کو بھی جو فتوحات ملتی ہیں یہ اللہ کے حکم سے ملتی ہیں. ملا من اہل القرا تھا لیکن آیا اللہ کی طرف سے تھا. اصل بات یہ دشمنوں میں کھو کے نہیں رہ جانا چاہیے. دیکھیے کہ اللہ کی شان کس طریقے سے دشمنوں کے مال دشمنوں کی چیزیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیتی ہیں. اب کیسے ہے, 6 مدود ہیں, آپ آگے گنتے جائیں, 1, 2, 3 لگاتے جائیں. مال فی جو ملا اس کو کس کس کو دینا ہے؟ نمبر 1 فل اللہ, اللہ کو. اللہ کو کیسے دیں گے بھائی, کیونکہ آگے تو خود ہی سارے یتیم مسکین سب کی بات ہو گئی. تو بعض کہتے ہیں کہ اللہ کا لفظ یہاں تبرک کے لیے ہے, ببرکت کرنے کے لیے اس بات کو کر دیا کہ اللہ کو دے دو, حالانکہ اللہ کو تو ہم نہیں دیتے. بعض کہتے ہیں کہ صدقے کے لیے ایک حصہ نکل سکتے. بہرحال میں اس وقت بہت ساری ایسی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ہم یہ موضوع مال غنیمت کی بانٹ میں سورۃ انفال میں ڈیٹیل سے کر چکے. بالکل وہی احکامات ہیں جو مال غنیمت کے تھے, یہاں وہی مال ہیں. فرق تھوڑا یہ ہے کہ اس میں کچھ محنت لگی, اس میں زیادہ مشکل ہوئی, اس میں وہ نہ ہوئی. کیونکہ ہم ان ساری صورتوں کو پڑھ رہے ہیں اپنے عمل کے لیے, اپنے دل کی زمین پہ. اور آج نہ تو ہم جنگ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح کی, نہ مسلمان حکومت ہے کہ کہیں جا کے حملہ ہو اور پھر اس کے بعد مال فی آئے. کبھی ایسے حالات ہو گئے تو اس وقت انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, یا ہم صرف لٹرلی اس کو دیکھیں گے. پہلا ایسا اللہ کے لیے, دوسرا ولی رسول, رسول کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کیسے ہوتا تھا؟ جب بھی کہیں سے کوئی ایسا مال آتا تو آپ اس میں سے اپنے ذاتی خرچ, اپنے گھروں کے خرچ, اس سال کا جو خرچ تھا اس کے لیے حصہ الگ کرتے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کارخانہ فیکٹری نہیں تھی, لیکن آپ 9 گھروں کے مالک بھی رہے ایک وقت میں. کھانا بھی تھا, پینا بھی تھا, چاہے ان کی ضروریات کب تھی, لیکن انسان ہوتے ہوئے انسان کے پاس ضروریات ہیں. آپ کی بیٹیاں بھی تھیں, آپ کے اوپر بہت ساری اور ذمہ داریاں تھیں. تو لہٰذا پھر اس طرح کا جو مال ہوتا تھا اس میں سے ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی 6 حصے کے جب 5 کیے جاتے تھے, پہلا حصہ اللہ کا لفظ نکل گیا, پیچھے 5 ہوئے. سمجھ لیجئے کہ جیسے کہیں سے 5,000 کرون آئے تو اس 5,000 میں سے 4,000 کو لگ کر کے 1,000 جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. ایک اور وجہ بھی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صدقہ حرام تھا. آپ بنی ہاشم میں سے تھے اور آپ کے لیے صدقے کو جائز نہیں قرار دیا گیا تھا. تو عام جو صدقات آتے تھے, ڈونیشنز کہہ لیجیے آپ جس کو, اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے تھے, کیونکہ دوسری چیزوں پہ جاتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں جا سکتا تھا. تو لہٰذا جنگوں میں جو چیز ملتی تھی اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتا تھا, آپ اس میں سے اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے. پھر اس کے بعد ولی ذی القربا اور قرابت والوں کے لیے. اس میں کون آتے تھے؟ رشتے دار آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ حصہ ختم ہو گیا, اور رشتے داروں میں بھی وہی رشتے دار آتے تھے جو کہ ایمان سے مستفید ہو چکے تھے. پھر اس کے بعد ول یتاما, یتیموں کو, ول مساکین, مسکین, وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. یہ سارا کچھ یعنی مختلف لوگوں میں تھا, اسی کے اندر سے جو ہومس نکلتا تھا پھر باقی حصہ جو ہوتا تھا وہ فوجیوں کو بانٹ دیا جاتا تھا, جن کو کبھی لڑنا پڑتا کسی کو نہیں پڑتا. 4 حصے لڑنے والی فوج میں تقسیم کر دیے جاتے, 1 حصہ بیت المال میں داخل ہوتا, پھر اس 1 حصے کے آگے یہ 5 حصے ہوتے. پوری منی مینجمنٹ ہے. اس سے آپ سسٹم کی اہمیت پہ بات کر سکتے ہیں کہ کتنا ہے اسلام سسٹم کو پسند کرتا. جہاں بھی سسٹم خراب ہوتا ہے بڑی بڑی کوششیں وہ اثر نہیں دکھاتی جو کہ ہونی چاہیے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب بھی کبھی دین کے نام پہ کسی سے کوئی پیسہ لیتے ہیں, چاہے وہ کسی کی فیس کی صورت میں آتا ہے, کسی کے ٹیکس کی صورت میں آتا ہے. بعض مسلمان حکومتیں مسلمان ملکوں میں جب لوگوں سے جزیہ لیتی ہیں یا ان سے کوئی عشر لیا جاتا ہے یا زکات جمع کی جاتی ہے, تو اس وقت یہ سارا کچھ اپنی اپنی جگہ پہ رکھا جائے گا. پھر سسٹم چلتے ہیں ورنہ نہیں چلتے. ایک ہی تھیلی کے اندر آپ سارے پیسے ڈالتے جائیں این وقت پہ آپ کو خود بھی نہیں ملیں گے. تو آپ کی اپنی ذاتی مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے منی کی. یہاں سے آپ اپنے لیے عمل کی یہ بات نکالو, آپ کو اگر آپ کے شوہر مہینے کے کو 5,000 دیتے ہیں یا آپ کو خود کہیں سے ملتے ہیں, اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو شروع سے بانٹے, اتنے اس پورے مہینے میں کھانے پہ لگنے ہیں, اتنے جو ہے بچوں کی فیسوں پہ, اتنے بلس پہ جائیں گے, کوئی مرد بھی اپنی جاب سے یا اپنے پیسے سے جو اس کو ملتا ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے بانٹ لیتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کے تھوڑے میں بھی برکت ہوگی. یہ اللہ کی رحمت ہے, میں نے خود اس کو کئی دفعہ آزمایا. جب چیزوں کو آپ مینج کر کے رکھتے ہیں تھوڑے میں برکت ہے, ورنہ ہوگا کیا کہ پیسہ سارا اکٹھا ڈونیشن میں گیا اور وہ سارے پتہ چلا کہ دعوتوں میں اڑ گیا. وہ اتنے دین والے آگے ان کے لیے ایک کی جگہ چار کھانے پکے اور وہ سارا دیگے پکنے میں چلا گیا. یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے. اس وقت ہم مسلمانوں سے جو پیسے لیتے ہیں کسی بھی چیز کے, اس کو اس کی مد میں نہیں خرچ کرتے, ہم اپنی ذات پہ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ہم بانٹتے نہیں. مثلاً چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, پریکٹیکلی سمجھنے کے لیے. کیا آپ دیکھیے کہ اگر کسی ایک دین کا ادارہ ہے, ہم اپنا ہی لے لیں کسی اور کو چھوڑ دیں, ایک لاکھ روپے کی ڈونیشن آتی ہے. اب اگر ہمارے ایک لاکھ دکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک لاکھ ڈونیشن میں جمع ہو گیا, ہمارا ہاتھ خود ہی کھل جائے گا. ہم ٹوائلٹ پیپر خریدنے جائیں گے, ہم کہیں گے کیا حرج ہے, جو ملتا ہے لے لو, مہنگے بھی لے لو سستے بھی لے لو. کل کوئی ہمارے پاس مہمان آتا ہے, ہم اس کی خاطر میں ایک دعوت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ایک لاکھ بینک میں بڑھا ہوا کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں, کیا حرج ہے. بہت نامناسب طریقے. اگر آپ کہیں بھی کسی چیز کو پراپر چلانا چاہتے ہیں, پہلے لکھیں ایک لاکھ ہمیں اس مہینے میں آیا ہے ڈونیشن یا فیسز میں یا کس میں, اس ایک لاکھ میں سے ہم منتھلی صفائی پہ کلیننگ پہ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں وہ لکھنا پڑے گا, کتنا کھانوں پہ کر سکتے ہیں اتنا لکھنا پڑے گا. اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کھانوں میں جب تک منی کو نہیں بانٹیں گے ادارے نہیں چلتے. دین کے کام ہمیشہ چوپٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری پلاننگ نہیں ہوتی. پتا چلتا ہے آیا بہت ہے گیا کدھر, اور کچھ نہیں تو سارا پیسوں کا فرنیچر لے لیں گے. ختم. اب بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے لوگوں سے چندے مانگ رہے ہیں. آج مسلمانوں کے دینی اداروں کے مناسب نہ چلنے یا لوگوں سے ہر وقت ہی مانگنے کے بیچ میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پیسہ آتا ہے اس کی تقسیم ٹھیک نہیں ہوتی. تو لہٰذا مال غنیمت یا مال فی تو آج نہیں ہے, لیکن جہاں بھی اجتماعی پیسہ جمع ہو پہلے سے بتاؤ. آپ سب کو اپنے بچوں کو مینج کر کے بتانا چاہیے. اگر آپ نے اپنے شوہر کی تنخواہ میں سے 2000 کا اس دفعہ گروسری خرچہ لکھا ہوا تھا, کوئی ان یوزل خرچہ آ گیا, مہمان زیادہ آ گئے, کوئی دعوت پکانی پڑ گئی, آپ کو لگتا ہے مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں, کریے سستی شاپنگ. بچوں کو بھی بتائیے کہ بیٹا جو منی کے پیسے تھے وہ پورے ہو گئے, میں تھوڑے رہ گئے, سستی چیز لائیں, کم لائیں, گھر سے نکالیں, مت باہر کھانے کھائیں. اگر آپ مہینے میں ایک بار بچوں کو باہر کھانا کھلاتے ہیں تو اس دفعہ مت کھلائیں کہ بیٹا اس کے پیسے نہیں ہیں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ خود بھی بہت ڈسپلنڈ رہیں گے. اسی طرح باقی چیزوں میں آپ دیکھیں, اپنے گھروں کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھتے جائیں گے تو اس سے زیادہ اچھا پتا چلے گا. اب یہ بانٹ سکھا کے جو قانون بڑا پیارا دیا, اس کو آپ اصول کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک اصول کیا سکھاتی ہے کہ یہ اتنا کچھ کیوں بتا رہا ہے. بس بھائی ٹھیک ہے, ختم, کہہ جو دیا جو پیسہ آیا اس کو اخلاص کے ساتھ جہاں مرضی خرچ کر لو, اور تمہاری نیتیں تو خراب کوئی نہیں ہے, نیت تو بہت اچھی ہے. کہا نہیں, یہ ساری بانٹ کیوں ہے؟ اس اگلے جملے کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا. کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم, تاکہ وہ مال گردش نہ کرتا رہے تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان میں. یہ ہے وہ ایک جملہ جس کی بنیاد پہ اسلامی معاشی نظام کی کھڑی ہوتی ہے. اس کو کوئی سمجھ گیا تو باقی سب سمجھ جائیں گے. یہاں لفظ دیکھیے دولہ, دولہ کا لفظ جو ہے دال کے پیش کے ساتھ پڑھیں, دولہ یعنی دالا نہیں دولت جیسے نا, تو اس مال کو کہتے ہیں جس کا آپس میں لین دین کیا جائے, گھمانا, دولہ. آپ کبھی عرب ملکوں کو دیکھے تو دولت العرب یعنی مملکت کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے. مطلب اس جملے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی یہ بانٹ کیوں بتائی؟ تاکہ مال صرف چند ہاتھوں میں, دولت مندوں ہی کے ہاتھوں میں نہ جائے. مال غنیمت یا مال فے کی تقسیم میں پہلے ایک حصہ, پھر اس کے بعد چوتھا حصہ, پھر اس کے بعد, یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ دولت ہر بندے تک پہنچے. آپ دیکھیے کہ جسم میں اگر خون صرف موٹی چند وریدوں تک رہے اور آپ کے چار چھ اعضاء کو پہنچے لیکن آپ کی انگلیوں کی کوروں کو نہ پہنچے, آپ کے سر کے بالوں کو نہ پہنچے, تو آپ گرو نہیں کریں گی, انتقال ہو جائے گا آپ کا. اسی طرح دولت جب کسی بھی سوسائٹی کے اندر چند لوگوں تک رہ جاتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے. پھر امیروں کے پیٹ اور پھولتے ہیں اور غریبوں کا خون اور نہیں چھوڑتا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا کو اگر آپ ایک گلوب کہیں تو وہاں دولت کا ارتکاز ہے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں, چند خاندانوں, چند مملکتوں کے ہاتھوں میں, چند پاورز کو بڑا کر دیا, باقیوں کا خون نچوڑ دیا. ساری دنیا کے ملک جہاں وہ قرضوں میں ڈوبے ہوں گے اور چند ملک قرضہ دیتے ہیں. اگر صرف ہم اسلام کے اس ایک حکم پہ عمل کر لیں, لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, کہ نہ مال گردش کرے چند دولت مندوں ہی کے ہاتھوں میں, تو آپ دیکھیے گا پوری دنیا سے اکانومی کا بحران جا سکتا. پوری دنیا میں سکون ہوگا, کھانا ہوگا, قحط ختم ہوگا, اور جس قرضوں کے بوجھ ختم ہو جائیں گے, اور اسی طرح سے باقی چیزیں جو ہے وہ ختم ہوں گی. کوئی بھوکا نہیں ہوگا, کوئی ننگا نہیں ہوگا. اسلام کی خوبی دیکھیے کہ ایک طرف تو ایک شخص کی اپنی چیز یعنی ملکیت کا اتنا حق ہے کہ کسی کی جان, مال, عزت کو اللہ کے نبی نے دوسرے کے اوپر حرام قرار دیا. کوئی کسی کی ناجائز زمین لے لیتا ہے, وہ اسے حق لے سکتا ہے اپنا. اسی طرح دوسری طرف کسی نے اگر چوری کی اس کی, تو اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے گا. دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجتماعی نظام ایسا پیدا کیا کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو سود, سٹا اور جوا جیسی چیزیں اسلام میں منع ہے نا, اس کے پیچھے یہی رول ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, کیونکہ پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے. ہمارے یہاں یہ معروف بات ہے. آج بھی دیکھیے کہ اگر آپ تھوڑا سا مارکیٹنگ کو دیکھیں یا بزنس کو دیکھیں, جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ مارکیٹ کا سارا سودا خرید لیتا ہے. سستا خرید لیا, زیادہ خرید لیا, اب اس کی مرضی ہے جو قیمت ہے. اب چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں بےچارے, ان کی دکانیں نہیں چلتی. کسی جگہ دیکھے جہاں بڑا سٹور ہوگا اس کے پھر چھوٹے نہیں چلیں گے. ہمارا ایک جملہ معروف ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے. آج کیوں کاروبار مشکل ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ آج کل تو بھائی چند لاکھوں میں تو پاکستان میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا, اب تو کروڑوں کی باتیں ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ دولت چند ہاتھوں میں آ گئی. ہمارے جسم کو جیسے اللہ تعالیٰ نے خون دیا نا, اسی طرح سب کو دولت دیتا ہے. سب کو کہتا ہے تم اپنے کام کرو, اور اس کے لیے اسپریڈنگ کرنی پڑے گی. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بات ہوگی. یہ جو دو بڑی ٹرمز ہیں نا, ایک حلال اور ایک حرام, اس سے بات شروع کر کے نیچے آپ ساری چیزیں لکھتے جائیں. ایک طرف حلال سورس آف انکم لکھیے, دوسری طرف حرام لکھیے. آپ کو یہ جملہ بالکل کلین اینڈ کلیئر ہو کے سمجھ آ جائے گا کہ دولت کس صورت میں جمع ہوتی ہے چند ہاتھوں میں. آپ حیرت ناک حد تک دیکھیں گے کہ جتنے حرام کے ذریعے ہیں اس میں دولت چند ہاتھوں میں جاتی ہے. مثلا سود خور, پیسے اس کے پاس پہلی بہت ہے, وہ لوگوں کو قرضے پہ دے رہا ہے. اب وہ قرضے میں ان سب کی دولت پھر آ رہی ہے, اس کی وہ ربا کی گلٹی موٹی ہوتی جا رہی ہے. ربا کہتے ہی پیچھے پڑ چکے ہیں نا, ایک موٹی گلٹی. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے جوا ہے جس کو آپ گیملنگ کہتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ پھینک پھر تماشا دیکھ. جو جتنا ہوتا ہے سٹے بازی, ذخیرہ اندوزی, اسمگلنگ دیکھ لیں, چور بازاری دیکھ لیں, رشوت دیکھے, ان سب کے پیچھے آپ کو دیکھے گا کہ چند لوگ موٹے ہوتے جا رہے ہیں. آپ کسی ایک ایسے علاقے میں جائیں کہ جہاں آپ کو کچھ لوگ بالکل خون جڑے ہوئے محسوس ہوں, بہت کمزور مہین قسم کے, کچھ انہیں طاقت نہیں ہے. آپ کہیں گے ہائے یہ بےچارے تو بالکل کچھ نہیں ہے. تھوڑا دور اسی علاقے میں جائیں تو آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھے آدم خور قسم کے, جن کے پیٹ موٹے ہو چکے ہیں. آپ کو فوراً وجہ سمجھ آئے گی کہ یہ جن کا خون نچڑا ہوا ہے یہ آدم خوروں نے ان کا خون پیا. یہ سوسائٹی کی کہانی ہے کہ جب چند غریب لوگ ان کا رہا سہا مال بھی کھینچ لیتے ہیں, اور جو بڑے لوگ ہیں ان کے پاس اور ہے, اور جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنی بھوک بڑھتی ہے, اتنا دل چھوٹا ہوتا ہے. اور یہ سچ ہے, جیسے کولیسٹرول بڑھتا ہے تو دل بند ہوتا ہے نا, اس طرح جتنا آپ کے ہاتھ میں مال آ جاتا ہے اتنی مال کی محبت بڑھتی ہے. جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, سال بعد کا خرچہ بھی وہ کہتا جو ہوگا دیکھے جائیں گے, اور جس کے پاس ہے وہ پانچ دس سال کی پلاننگ پہلے کر لیتا ہے, یہ ہو گیا تو یہ نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ بتا دیا کہ اس نظام کی برکت کو محسوس کرو. حلال جو کماتا ہے وہ محنت سے کماتا ہے, وہ ایک خاص حد تک کے بعد تھک جائے گا. مثال ہے کہ آپ دیکھیے کہ کوئی ٹیکسی چلاتا ہے, پانچ گھنٹے, چھ گھنٹے, سات, آٹھ, تھک جائے گا نا, چھوڑ دے گا. اب دولت جمع نہیں ہوگی. چوبیس گھنٹے کوئی نہیں اپنا کام کر سکتا, چوبیس گھنٹے کو اپنی شاپ نہیں چلا سکتا. نتیجہ کیا ہوا کہ دولت اس کے سے ایک خاص حد تک آئے گی, پھر چپ. چوبیس ہو, چلو نمازیں پڑھو, چلو بچوں کا خیال کرو, بالکل ایک فطری سا نظام بن جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری آیت دی کہ وما آتاکم الرسول فخذوا, اور رسول کریم جو تم کو عطا کریں وہ لے لو, اور وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے وہ تم کو روکیں اس سے رک جاؤ, اور یاد رکھو وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا. دیکھنے میں یہ آیت آئی ہے مال فی کی بانٹ میں کہ رسول جو مال تمہیں دے لے لو. کچھ لوگوں کے دلوں میں شک آ جاتا تھا، ہمیں یہ کیوں نہیں دیا، ہمیں وہ کیوں نہیں دیا. اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے دل میں خیال آ گیا کہ جو دشمن سے مال ملا ہے مجھے کم ملا، دوسروں کو زیادہ دیا گیا. نفس سلم تک بات پہنچی، کیونکہ جب دل میں ان کے بات آئی انہوں نے کسی سے ذکر کی، اور جو بات کر دی پھر بھول جائیے کہ وہ اگلے بندے تک پہنچے گی نہیں. نفس سلم تک جب بات پہنچی تو آپ کو دکھ ہوا، آپ نے ان صحابی کو بلایا اور کہا کہ ایک پتھر لے کر آؤ کالے رنگ کا. وہ کالے رنگ کا پتھر لے کے آئے، انہیں کہا کہ اس کو دھوپ میں رکھ دو. سارا دن وہ دھوپ میں جلتا رہا جلتا رہا. آپ مکہ کی گرمی ذہن میں لائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جب وہ پتھر خوب تپ چکا، سورج سر پہ آ چکا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب ایسا کرو کہ تم اس پتھر پہ کھڑے ہو اور مجھے گنواؤ کہ میں نے تمہیں کیا دیا، یعنی مال غنیمت میں جو آیا اس میں سے تم کو کیا دیا. اب وہ کھڑے ہوئے، جو ہی پتھر پہ کھڑے ہوئے وہ تو تپ رہا تھا، جلدی سے ایک پاؤں اٹھایا اور فوراً گنایا. آپ نے ایک تلوار دی، پاؤں چلا، دوسرا پاؤں کر کے اس کو اٹھا لیا، کہا ایک تیر دیا، دو تین چیزیں گنوائی، بے ہوش ہو گئی گرمی کی وجہ سے. جب ہوش آیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اس تھوڑے سے جلتے ہوئے پتھر پہ تم یہ چند چیزیں نہ گنوا سکے. سوچو قیامت کے دن کیا ہوگا جب سورج اتنا قریب ہوگا اور اس وقت تمہیں دنیا بھر میں جو نعمتیں ملی تھی اس کا حساب دینا پڑے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو حالات کریٹ کر کے سکھایا کرتے تھے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ لیتے. اب یہاں ایک تو عام لینے کی بات ہے کہ جو مل گئے چپ کر کے لے لو، مال غنیمت سے ملا لے لو، ان کو خود پتا کہ کیا دینا ہے. اس سے ایک چھوٹی سی سائٹ پہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو کسی بھی اعلیٰ منصب پہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا. کبھی کسی کو زیادہ دیا جا سکتا ہے، کسی کو کم دیا جا سکتا ہے، کبھی زیادہ وقت دے دیا، کبھی کم وقت دے دیا. چپ کر کے لے لو، اطاعت سیکھو، آج اس بن کے رہو، دیکھو تمہیں اس کے بعد کتنا کچھ ملے گا. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس حکم کا اطلاق زندگی کے ہر مسئلے پہ، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حجیت حدیث، حجیت کہتے ہیں اہمیت، یعنی حدیث بھی اسی طرح دلیل ہے جیسے قرآن، اس کے لیے یہ بہترین آیت ہے. عبداللہ بن مسعود تھے تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے آئے ہیں. کہا کہ بھئی یہ کپڑے اتار دو اور انسلا پہنو. کہنے لگا کہ مجھے قرآن کی کوئی آیت بتائیں جس میں یہ حکم لکھا ہو. جسے آج بھی لوگ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے تو دکھاؤ. کہنے لگے سلے ہوئے کپڑوں کا جواز قرآن کی آیت سے دکھاؤ. ابن مسعود نے کہا میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں. فوراً قرآن کھول کے یہ دکھا دی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہنے لگے یہ لکھا، اس رسول نے کہا کہ سلے ہوئے کپڑوں سے رک جاؤ. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن سے دے سکتا ہوں، پوچھو جو پوچھتے ہو. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ براہ راست ہر حکم قرآن میں نہیں ہے، بہت سارے حکم حدیث میں. کہنے لگے میں تمہیں ہر چیز کا حکم قرآن سے دے سکتا ہوں. اچھا، ایک شخص آیا کہنے لگا کہ ایک محرم، یعنی ایک شخص احرام کی حالت میں، اس نے ایک جانور مار دیا، زنور نام کا ایک جانور تھا، زنبور، اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام شافعی نے یہ آیت دکھائی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ آیت دکھائی اور ساتھ ہی اس مسئلے پہ جو حدیث تھی وہ دکھا کے کہا کہ یہ کرو. یعنی پورے کا پورا دین حدیث کے ساتھ اخذ ہو جاتا ہے صرف اس ایک حکم سے. اور اسی واقعے کے اوپر ایک معروف واقعہ آپ کو پیچھے سنایا جا چکا ہے سورۃ نساء کی تفسیر میں، کہ ایک عورت ابن مسعود ہی کے پاس آئی اور اس نے آ کے کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ بھووں کے بال بنانے، لیکن جس کو آج کے دور میں آپ کہیں گے، اس کا حکم جو ہے یہ اللہ نے کہا ہے، تو کدھر لکھا ہے؟ قرآن میں ہے یہ حکم؟ کہا ہاں ہے. جو چلی گئی تو تین دن کے بعد واپس آئی، کہنے لگی میں نے تو پورا قرآن کھنگالا، مجھے تو یہ آیت کہیں نہ ملی. کہا اچھا آؤ ادھر، سورہ حشر کھولی، یہ آیت دکھا دی. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہنے لگے یہاں لکھا. اور ساتھ ہی وہ حدیث دکھا دی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں پہ لعنت کی تھی، انہیں میں سے ایک وہ تھی عورت جو اپنی بھووں کے بال نکالتی ہے. تب دیکھیے کہ استدلال لینا ہو، بات کرنی ہو، تو کتنے آرام سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا. نہیں مانیں گے اس لیے کہ انسان کے دل میں ہمیشہ یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا، میں نے اللہ کی بات کو ماننا. آج اگر صرف اس ایک آیت پہ ہم عمل کر لیں، ہماری شادیاں، ہمارے جینے مرنے سب کچھ قرآن کے مطابق ہو سکتا ہے. آج لوگ ایک ایک سنت پہ بات کرتے ہیں، کیسے پڑھیں، یہ موقعہ ہے، یہ غیر موقعہ ہے، کون سی، لیکن شادی کی سنتیں کوئی نہیں جانتا، مرنے کی سنتیں کوئی نہیں جانتے. اپنی مرضی سے خود ہی بڑے بن کے ہر چیز کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. فرمایا واتقوا اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ڈر جتنا ہوگا اتنا ہی انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلے گا. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا. اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے طریقے سے مال کی بانٹ کو مزید کچھ اور لوگوں تک پہنچانے کی بات کی، اور آگے کچھ لوگوں کی تعریفیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کام کیا جائے تو اس کے بعد ٹائٹلز دیے جاتے ہیں یا سرٹیفکیٹس بانٹے جاتے ہیں. اگلی چند آیات کو آپ ٹائٹلز یا سرٹیفکیٹس کے نام کے ساتھ موسوم کر سکتے ہیں کہ اللہ کیسے لوگوں کی قدردانی کرتے ہیں. سب سے پہلے للفقراء، نادار لوگ، غریب لوگ، المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو مہاجرین ہیں جن کو جبرن نکال دیا گیا ان کے گھروں سے. جیسے مہاجرین کی خوبیاں بھی معلوم ہو رہی ہیں، فضائل ہیں کہ نکالے گئے، خود کہاں آتا ہے کوئی، نکالا گیا تبھی تو وہاں سے گئے، مال بھی گئے، گھر بھی گئے، سب ہو گیا، کیوں نکلے. دوسری بات، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، یہ سب کچھ دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کو طلب کرنے، اس کا فضل پانے کے لیے کیا. تیسرا وصف مہاجرین کا، وینصرون اللہ ورسولہ، جو ہر وقت دل کی خوشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اتنے کام کریں تو ان کو سرٹیفکیٹ دے دو اس بات کا. کیا؟ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، یہ قول اور عمل کے سچے. ان کے کلمے نے ان کی زبان کو ہی نہیں گلایا، ان کے دل کو بھی گلا دیا. اس ایک آیت کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو مہاجرین کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا، سوچنا، اس کو بھی انسان اپنے لیے گناہ سمجھے گا. یہاں شروع میں بات ہوئی للفقراء، فقیر کون سے ہیں؟ سارے ہی فقیر ہیں، خاص طور پہ مہاجرین، کیونکہ ہجرت کے بعد فقیری آ گئی تھی، دن کے بھر بھرتے. آپ امیجن تو کریں، ایک ملک میں رہتے ہوئے آپ کا ویلا ہو، آپ کے نام پہ بینک کی سٹیٹمنٹس ہو اتنی بڑی بڑی، بس وہاں سے نکال لے جاتے ہی دوسرے ملک میں جائیں، دو وقت کی روٹی کے محتاج، حکومت سے مدد لیں، پوسیبل ہو سکتا ہے ایسا؟ بالکل ہوتا. یہ سٹیٹس کی تبدیلی بہت سارے لوگوں کو ہجرت نہیں کرنے دیتی غیر مسلم ملکوں سے. کھائیں گے کہاں سے؟ وہاں کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں؟ وہاں سے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے یہ غریب لوگ، یہ اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنے والے، یہ وہاں رہ کے ان سے اسیمیلیٹ کرتے، ان کے بتوں کو بھی پرشاد دیتے، ان کو بھی اچھا کہتے، دیکھنا کوئی ان کو نکالتا. آج بھی لوگ کہتے ہیں مت برا کو، نہ ایسی باتیں نہ کرو جس سے لوگ پریشان ہوں، جس سے لوگ نہ سمجھیں. اگر اللہ کے نبی یہی نسخہ صحابہ کرام کو دیتے تو یقین کریں ہجرت کی موقع نہیں پڑتا، وہ پاؤں دھو دھو کے پیتے ایسے مسلمانوں کے. کیونکہ نیک لوگ لوگوں کو اچھے بت لگتے ہیں، وہ نیک لوگ برے صرف اس وقت لگتے ہیں جب وہ اپنے بتوں اور اپنے بزرگوں کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں. اسی لیے لوگوں کو قرآن پڑھنا برا لگتا ہے بعض اوقات، کیونکہ اس کے اندر پھر جو باتیں آتی ہیں وہ ان کے اپنی زندگی کے سٹائل پہ حد ڈالتی ہیں. اللہ کہتے نہیں، جو یہاں سے نکالے گئے جن کے پاس کچھ نہ رہا، ایسے لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا سب کی ذمہ داری ہے. ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مدد کرو. آپ کبھی سوچئے، ہم پیچھے بات کر چکے سورۃ انفال میں، بالکل آخر تھا سورۃ انفال کا، کہ اس میں جو آیات تھی اس میں مہاجرین اور انصار دونوں کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد پھر السابقون الاولون کی بات تھی. حقیقت یہ کہ جب ایک انسان اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوتا ہے، اللہ کے پاس اس کے نام کے ٹائٹل لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا ان کے حالات تھے، کیا ان کی کہانیاں تھی، کتنی تنگی ترشی انہوں نے بسر کی. آج ہم ایک وقت بھوکے نہیں رہ سکتے دین کے لیے، ہم ایک مہینہ مشکل سے نہیں گزار سکتے، ہم اپنی خواہشات پہ قابو نہیں پا سکتے. ہم کہتے ہیں ہماری خواہشیں پوری ہوں گی اس کے بعد دین کو لاؤں گے. یہ وہ لوگ، اب دیکھیے اللہ کو ضرورت تھی مدد کی، رسول کو تھی نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ینصرون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. اس دور میں صحابہ کرام کا ہجرت کرنا ایک ماحول کو بدلنے کے لیے تھا, تاکہ یہاں یہ کام نہیں کر سکتے تو دوسروں کو جا کے یہ بات بتاتے ہیں اور قربانیاں کی. آپ سوچیں ہجرت ایسے تھوڑی ہوئی اور کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کے. آج آپ مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جاتے پھر بھی تھک جاتے ہیں. ہم تو بیٹھ بیٹھ کے بور ہو جاتے ہیں, ہم کہتے اتنا لمبا نہیں بیٹھ سکتے, پاؤں سوجنے لگتے ہیں, تھکنے لگتے ہیں. ہم تو قرآن پڑھتے ہوئے اگر ایک ڈیڑھ گھنٹہ ذرا بیٹھنا پڑے مسلسل تو کہتے نہیں ہمیں اسٹریچ چاہیے, ہم نرمیوں کیا دی ہوگے, آرام کیا دی ہوگے. لیکن یہ لوگ پیدل چلے, باز اونٹوں پہ چلے, پاؤں میں چھالے پڑ گئے, پاؤں پہ چیتڑے پڑے. ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں پاؤں پہ چیتڑے, پٹیاں باندھ باندھ کے چلے پھر بھی نہ رکے. ہم کہتے ہیں ہمارے سر میں درد ہے, ہم آرام کر رہے ہیں, بس دیٹس اٹ. ہم بیمار ہونے والے ہیں اس لیے ہم نہیں جاتے. آج ہم یہ نہیں کر سکتے, ہر ایک کا عذر اللہ کو ہے. میں کسی پہ کوئی چوٹ نہیں کر رہی, میں اپنی بات کرتی ہوں کہ اگر میں اپنے آپ کو صبح اٹھ کے پوچھوں کہ کیا خیال ہے مجھے آج جانا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ میرا نفس مجھے کہے گا نہیں تم بیمار ہو, بیٹھ جاؤ, کوئی بھی بات نہیں بستر سے نکلنے کی, رات چھوٹی ہے, دن چھوٹا ہے, نیند نہیں پوری. نہیں, جس کو نکلنا وہ نکلے گا, چوٹوں میں نکلے گا, تکلیفوں میں نکلے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے اولئک هم الصادقون, ہم سچے کب بنیں گے جب مقصد کے لیے قربانیاں دیں گے. اور اس کے بعد بات ہوگی. اب بتائیے کہ جن صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ دے, کیا کسی کو حق پہنچتے کہ ان کو گالیاں دیں, ان کو منافق کہیں؟ آج مسلمانوں ہی کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جن کو غلطی لگی اور وہ بےچارے, میں تو کہتی ہوں بھول پن میں, مجھے تو ایسے لوگوں پہ غصہ نہیں ہوتا, صرف نہ سمجھی کی بات ہے. کیسے لوگ جب صحابہ کرام میں سے کسی کو برا بلا کہتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اس دین کی روح کو سمجھے نہیں. مشکلات میں جو لوگ کام کریں, غلط بھی کریں, وہ پھر بھی اچھے ہیں. دیکھیے جب بھی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے نا, اپنے آغاز میں ہوتی ہے, کام کوئی بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا, کوئی چیز ہی نہیں, سسٹم ہے ہی کوئی نہیں, نظام ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں لوگ ان کو تو کام ہی نہیں کرنا آتا, پتہ نہیں انہوں نے کیسے کام کیا. نہیں, ان کے درجے بہت ہیں, کیونکہ ان کو آتا بھی نہیں تھا, انہوں نے کرنے کی کوشش کی, انہوں نے قربانیاں دی. جب سارے سسٹم بن جاتے ہیں, جب ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آتی ہیں, پھر تو لوگ سسٹم کے تحت آتے ہیں. شروع کے لوگ جذبوں کے تحت, تقویٰ کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کسی بھی کام کے آغاز میں خدمت کے لیے آگے یا کام سے فائدہ لینے کے لیے آگے. اللہ کہتا ہے ایسے لوگ سچے ہیں, ایسے لوگوں کی سچائی کی اللہ تعالیٰ یہاں گواہی دیتا ہے. جب ان کی بات ہوئی تو ساتھ ہی تذکرہ ہو گیا انصار کا. اگلی آیت انصار کے فضائل میں, ان کے بھی وسط نوٹ کر لیجئے. والذین تبوؤوا الدار, اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو دار ہجرت میں مقیم ہے. تبوؤوا کا لفظ بوؤوا جو بوؤی پیچھے پڑ چکے, جگہ دینا, ٹھکانہ درست کرنا. دار سے مراد دار ہجرت یا دار الایمان ہے, یعنی مدینہ منورہ. اس وجہ سے امام مالک مدینہ طیبہ کو باقی دنیا کے سب شہروں سے افضل قرار دیتے تھے. کہتے تھے کہ مدینہ اس لیے افضل ہے کہ یہاں سے اسلام پھیلنا شروع ہوا, یہاں پہلی اسلامی ریاست بنی, یہی پہلا جہاد ہوا, اور یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں وہ حالات نہیں بن سکے تھے جو مدینہ میں بنے. اللہ اکبر, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جگہ دی ادار گھر میں. اب دیکھیے کہ تبوؤ کے ساتھ ہی دار کا لفظ آ گیا نا, اور آگے آ گیا ول ایمان, اور ایمان میں ثابت قدم رہے, ایمان میں من قبلہم, ان سے پہلے. کس سے پہلے؟ مہاجرین کی آمد سے پہلے بھی ان کے دلوں میں ایمان تھا, تبھی تو آنے والوں کو انہوں نے ویلکم کیا, تبھی تو انہوں نے ان کو مہاجر کا تانا دے کے اپنے سے دور نہیں کر دیا. کیوں کرتے ہیں محبت دوسروں سے؟ یحبون من ہاجر الیہم, یہ محبت کرتے ہیں ہر اس سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے. دل تنگ نہیں ہوتے کہ یہ کیا ہمارے ملک کے اندر آ گئے, انہوں نے تو ہمارے ملک کا حال خراب کر دیا, یہ تو کھلا ملک سے آ گئے, یہ تو مہاجر ہیں, ان کو سڑکوں پہ ڈال دو, کیا ضرورت تھی افغانیوں کو آنے کی, کیا ضرورت تھی انڈیا سے لوگوں کو آنے کی, کیا کیا. دل تنگ نہیں ہوئے, یہ اپنی کوٹھیاں بنگلوں پہ نہیں آتے تھے, یہ نعرے نہیں لگے کہ ہائے ہماری جاب ساری اب ان کو مل جائیں گی, ہمارا مال ان کو آ گیا, یہ ہمارے ملک پہ بوجھ ہے. نہیں, تو ہے بھول, یہ پسند کرتے ہیں ہر ایک اس کو جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی. اور اس کے بعد ان کے دلوں کا حال کیا؟ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا, اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی خلش اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دے دی جائے. اتنے ان کے کھلے دل تھے, اتنا ان کا دل بڑا تھا کہ یہ ہجرت کر کے آنے والوں کے ساتھ محبت کرتے تھے. عام دنیا کا مزاج اس سے بالکل مختلف ہوتا. اجڑے ہوئے خستہ حال لوگوں کو اگر مدد دیتے بھی لوگ تو زکات میں سے دے دیتے ہیں, اپنی اترن پکڑا دیتے ہیں جاؤ. اور ہر جگہ کہیں ملکی اور کہیں غیر ملکی اور کہیں مہاجر اور کہیں لوکل کی بات کر دیتے ہیں, لیکن انصار ان کے دلوں میں ایمان تھا. یہاں کہتے ہیں کہ اخلصو یا تمکنو کا لفظ مخذوف ہے, کہ انہوں نے خالص کر لیا تھا اپنے دل کو, ان کے دل میں قرار پا چکا تھا ایمان. اور ایمان کے بغیر بندہ اپنے حقوق دوسرے کو دے ہی نہیں سکتا. اور دے بھی دیتے ہیں لوگ جذبات میں آ کے بعد میں قائم نہیں رہتے, قائم کے سینوں میں کوئی تنگی نہیں تھی. یہاں لفظ ہے حاجہ. حاج کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی محبت بھی ہو اور ضرورت بھی ہو. یعنی حاجہ کا لفظ کیا ہے؟ کسی چیز کی حاجت کا معنی کیا ہے؟ کہ اس سے محبت بھی ہو اور ضرورت بھی ہو, پھر بھی آپ دوسروں کو دیتے ہیں. اسی طرح حاج کانٹے کو کہتے ہیں, یعنی کانٹا نہیں ہے ان کے دلوں میں, اس تقسیم سے ان کے دلوں میں قطن کوئی خلش نہیں ہوئی. اصل میں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے, آج پوری کر کے آپ کو بتاؤں گی. فرمایا کہ دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کرتے کہ ان کو مل گیا, پلس وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور ترجیح دیتے ہیں ان کو اپنے اوپر. یہ انصار اتنے کھلے دل کے لوگ ہیں کہ ان مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں, جبکہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگرچہ خود شدید طلب میں ہوں, حاجت میں ہوں, خود بھوکے ہوں. خصاص بھوک بھی اس کی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب پیٹ انتڑیوں کو لگ گئے, بہت پیٹ اندر چلا جاتا ہے. اس حالت میں ان کی یہ خوبی ہے کہ جب خود اتنے بھی بھوکے ہوتے ہیں کہ پیٹ اندر لگ چکا ہے, فقر اور فاقہ آ چکا, اس وقت بھی ایثار ان کے اندر اتنا ہے, اتنی ان کے دلوں میں دوسروں کی محبت ہے کہ اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں. اور اصل یہی بات ہے کہ وہ میں یوں کا شوق نفسی ہوں, اور جس کو بچا لیا گیا, دیکھیے مجبور ہے, خود نہیں بچتا بندہ شوق سے, اللہ جس کو بچا لے. جو شوق سے بچ گیا, پیچھے شوق پہ بات ہو چکی ہے, جو اللہ کے راستے میں دینے کی بجائے بچانے والا بن گیا, جس نے اپنی ذات سے زیادہ اللہ کے دین کو آگے کیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ فلاح پانے والے بامراد یہ ہیں. اب یہ ساری بات مہاجرین اور انصار کے سنس میں ہوئی. ایک تو اس کی جنرل سنس ہے, ان کی تعریف کر دی تھی عام حالات میں, لیکن اس کی خاص شان نزول ہے. ہوا کیا تھا کہ جب مال فی ملا بنو نذیر غزوے سے, تو اب جب تقسیم کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ مہاجرین جو مکہ سے آئے تو انصار نے ان کو بہت کچھ دیا, رائٹ؟ ان کے پاس تھی, ان کی چیزیں تھیں. یہ بالکل شروع میں ہو گیا, دو تین سال کے اندر ہو گیا, تو ابھی بہت سارے لوگوں کے پاس انصار ہی کی زمینیں تھی, انہی کے معاملات تھے, سب کچھ کرتے تھے. تو سوال پیدا ہوا کہ اب جو مال آیا ہے وہ کیا انصار کو دیا جائے, کیونکہ مدینہ کے رہنے والے وہ تھے, یا پھر مہاجرین کو دے دیا جائے کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا, یا دونوں کو بانٹا جائے. اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, میں آپ کو ایک حدیث کا خلاصہ سناتی ہوں, کہ جب مال فی کی تقسیم کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ مہاجرین یا انصار کس کو دیں. تو اس وقت مہاجرین کے پاس نہ تو کوئی مکان تھے نہ جائیدادیں تھیں, یہ انصار کے مکانوں میں رہتے, انہی کی جائیدادوں میں محنت مزدوری کر کے گزارا کرتے تھے. جب بنو نذیر اور بنو قینقہ کے مال بطور فی کے مسلمانوں کو حاصل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے سردار ثابت بن قیس بن شماس کو بلا کر فرمایا کہ اپنی قوم انصار کو میرے پاس بلاؤ. یہاں سے آپ کو ایک اچھے لیڈر کی خوبی بھی ملتی ہے کہ بجائے اس کے فیصلہ کر دے, پہلے ان کو اکیلے میں بلا کے پوچھ لیا کہ میرے کس فیصلے پر تم خوش ہو گئے, بس سب کو بلا لاؤ. انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ, انصار کے اپنے قبیلے خزرج کو یا سب انصار کو؟ آپ نے فرمایا سب کو ہی بلانا. جب یہ سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے خطبہ دیا جس میں حمد و صلات کے بعد انصار مدینہ کی اس بات پر مد و ثنا فرمائی گئی کہ انہوں نے جو سلوک اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کیا وہ بڑے عزم اور ہمت کا کام تھا. یہاں پھر عمل کی بات نوٹ کیجئے کہ آپ آئندہ کسی کو نیکی پہ مائل کرنا چاہتے ہیں نا, تو اس کی پچھلی کسی نیکی کا تذکرہ کریں,
تعریف کریں، انہوں نے اس وقت بھی کام کیا، انہوں نے اس وقت بھی دیا، اس طرح کی بات. خیر، اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے مال آپ لوگوں کو دے دیے، اگر آپ چاہیں تو ان مالوں کو مہاجرین اور انصار سب کو میں برابر تقسیم کر دوں، اور مہاجرین بدستور سابق یعنی جیسے ہو رہا تھا پہلے آپ کے مکانوں میں رہتے رہیں، اور آپ چاہیں تو ایسا کیا جائے کہ یہ بے گھر اور بے زر لوگ ہیں یہ مال صرف ان میں تقسیم کر دیے جائیں، اور یہ لوگ آپ کے گھروں کو چھوڑ کر الگ الگ اپنے گھر بسا لیں. سچویشن سمجھ آ رہی ہے کیسے ان کے دلوں کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ ہمارے گھر اب واپس ہو جائیں، ہماری جائیدادیں ہمیں دے دیں اور ان کو ادھر سے دیں، یا کیا کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈفرنٹ آپشنز دی. یہ سن کر انصار مدینہ کے دو بڑے سردار حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ سب مال بھی صرف مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے، پھر بھی اس کے باوجود وہ ہمارے گھروں میں رہتے رہے. سوچیے بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جب مشکلیں ہوتی ہیں نا، جب جنگیں ہوتی ہیں، جب مال تھوڑا ہوتا ہے تو لوگ جڑے رہتے ہیں، ذرا مال آنا دکھتا ہے نا تو آنکھیں بدلنے لگتے ہیں لوگوں کی، وہ پھر ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں کس کو کیا مل رہا ہے، کس کو کیا مل رہا ہے، مجھے کیا لینا چاہیے. انہوں نے کہا یہ بھی ان کو دے دیں اور ہمارا بھی ان کو دے دیں. یہ بات سن کر تمام حاضرین انصار بول رہے کہ ہم اس فیصلے پر راضی اور خوش ہیں. لیڈر بولا تو باقیوں کے بھی دل کھلے تھے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار اور انصار کے بیٹوں کو دعا دی اور ان مالوں کو صرف مہاجرین میں تقسیم فرمایا. کتنا بڑا حوصلہ اور کتنی بڑی جنگ ہو جاتی، اسی وہ خانہ جنگی شروع ہو جانی تھی کہ آگے یہ ہمارے مال لینے، دیکھو اب جنگ ہوئی، لڑے ہم اور پیسہ سارا یہ کھا گئے. کتنی گندی زبانیں بولتے ہیں لوگ بعض دفعہ دین کے نام پہ بھی. انہوں نے خوشی سے یہ کام کیا. انصار میں صرف دو حضرات تھے جو بہت ہی حاجت مند تھے، غریب تھے، ان کو بھی حصہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف انصار اور مہاجر کی بات نہیں، ضرورت کو دیکھا گیا. سہل بن حنیف تھے اور ابو دجانہ، اور اسی طرح سعد بن معاذ کو ایک تلوار دی گئی جو بہت معروف تھی، یعنی ابن ابی الحکیک تھا تو اس کی تلوار بہت ہی اچھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیڈر کو جسٹ آنر کے لیے دے دی کہ یہ آپ کے پاس ہوگی. کس کے دلوں میں اس وقت کجی نہیں ہوتی جس کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے. وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے. یہ جو لفظ ہے نا یوسرون، اس میں ایثار چھپا ہوا، وہی لفظ ہے اثر. بندہ اپنے اثر چھوڑنا چاہتا ہے نا تو ایثار کرتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، میں نے کیا لے کے جانا ہے ساتھ، تو میں کیوں نہ دنیا میں ایسی نیکیاں کر لوں کہ میرے بات میرے آثار ان تک رہیں. اللہ کرے آج مسلمانوں کے دل اس طرح ایک دوسرے کے لیے جڑ جائیں. آج اگر دین اور دنیا کے نام پر بھی یہ کام ہونے لگ جائیں کہ لوگ اپنی ذات پہ دوسروں کو لینے لگیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد خیر آئے گی. یہ تو تھا اس آیتوں کا خاص واقعہ، لیکن کئی ایسے واقعات ہیں کہ جس میں انصار کے ایثار کی کہانیاں ملتی ہیں. ترمذی کی ایک روایت ابو ہریرہ کی، اور اس آیت پہ خاص طور پہ تفاسیر میں آپ کو یہ ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے ایک شخص آیا، بھوکا تھا، بھوک کی کیفیت میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کچھ چاہیے. آپ نے اپنی ساری بیویوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. سوچیے اتنے گھر تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اس پہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کہا کوئی آج کی رات اس کی میزبانی کر دے، اللہ اس پہ رحم کرے گا. انصار میں سے ایک شخص تھے، کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سعادت حاصل کروں گا اور اس مہمان کو میں اپنے گھر لے جاؤں گا. گھر گیا، مہمان کو بٹھایا، بیوی سے پوچھا کھانے کچھ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے، دیکھو اس کی خدمت میں بخل نہ کرنا. بیوی کہنے لگی کہ باخدا میرے پاس تو بچوں کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں. بچے جذباتی، ہم تو بچوں کا رونا دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم تو بچوں کی آنکھوں میں آنسو، اور وہ بھی بھوک کی وجہ سے ہو. اللہ حکم. کہنے لگے دیکھو بچوں کو بہلا کر سلا دو، بچے سو جائیں گے. انتظار کرتے بعض جگہ آتا ہے کہ پانی کا پتیلا رکھ دیا کہ پکتا رہے، بچے سوچ رہے ہیں کھانا پک رہا ہے پک رہا ہے، اور اسی طرح انتظار میں سب سو گئے. پھر کہنے لگے کہ جو کھانا ہے وہ ایک بندے کا بنے گا، تو ایسا کرنا کہ میں جب اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو تم دیا ٹھیک کرنے کے بہانے دیا بجھا دو، کیونکہ عرب لوگ بہت مہمان نواز تھے، اگر صرف مہمان کے آگے رکھتے میزبان نہ کھاتا تو مہمان بھی نہیں کھاتا تھا، برا سمجھتے تھے اس کو، کھانا کھلا رکھتے تھے تاکہ مہمان بھی کھائے میزبان بھی کھائے، خیر وہی ہوا، کھانا رکھا، بیوی جو تھی وہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے گئی اور بجھا دیا، ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے مہمان کے ساتھ منہ ہلاتے رہے، مہمان کو نہیں پتا چلا کہ یہ کھا رہے ہیں کہ نہیں۔ سوچیے اس وقت بہت آسان ہے جب پہلے ہی آپ چرغے تکے کھا چکے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جب خود انتڑیاں پیٹ کو لگی ہوئی ہیں، اتنی بھوک میں خود کچھ کر سکے اور مہمان کو بالکل نہیں پتا چلا کہ میرا میزبان بھوکا، کھانا ختم ہوا وہ چلا گیا، اگلے دن جب صبح اٹھے رات میاں بیوی بھوکے سوئے، بچہ بھوکے سوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا فلاں شخص اور اس کی زوجہ نے جو کام کیا اسے اللہ نے پسند کر لیا اور اس پر اللہ تعالیٰ ہنسے، اور پھر بتایا کہ وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آج کی رات آپ خود بھوکے رہ کے اپنے مہمان کو کھلا چکی۔ اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے ایک ٹائٹل، ایک سرٹیفکیٹ بھیج دیا کہ ہر بندہ جو اپنی ضروریات کو پیچھے کر کے اللہ کے راستے کی ضروریات کو بڑھائے گا، اللہ اس کو ہم المفلحون کا ٹائٹل دے گا۔ پہلے تو کہنے والے سوچے، پھر سننے والے سوچے، ہمارا کیا حال ہے؟ یہاں کوئی کپڑے زیور کی بات نہیں ہے، بچوں کی شادیوں کے خرچ کی بات نہیں ہے، جو گھر بنانے کے لیے پیسہ جمع کیا اس کی بات نہیں ہے، یہاں بات ہے پیٹ کی بھوک کی، جو ہر 6-7 گھنٹے کے بعد سامنے آ جاتی ہے، ایک ایسی ضرورت بن کے جس سے منہ ہی نہیں پھیر پاتے۔ گھروں کے خرچے دیکھ لیں، گھروں کے کھانے دیکھ لیں، کئی ہزار اٹھ جاتا ہے ہمارا صرف ایک مہینے کی گروسری پہ، اور جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو ہم اس وقت کتنی تعویلیں کرتے ہیں خود سے، کسی کو تو کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی، اندر ہی جنگ چلی ہوتی ہے، اندر ہی باتیں پڑی ہوتی ہیں کہ کیا کرو، ابھی یہ بھی خرچہ، ابھی وہاں جانا، ابھی سمر آ رہا، ابھی پاکستان جانا، ابھی شادی آنی، ابھی بس 2 سال تو رہ گئے بچے کی شادی کو، ابھی بس 6 سال تو رہ گئے اس بچے کے جاب پہ لگنے پہ اور اس کے میڈیکل میں جانے کے، اور اس کی یہ کہانی اور وہ کہانی۔ ابھی سوچئے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تاریخ بنائی، ایک جملہ لکھے کہ وہ لوگ تاریخ ساز تھے، ہم خود ساز ہو گئے، ہم آج خود کو بنا رہے ہیں، وہ لوگ تاریخیں بنا کے چلے گئے، انہوں نے کتنی کہانیاں کھول دی، ہم نے کیا کیا؟ اپنا تقابل کریں تو رونا آتا ہے، اس آئینے میں دیکھنے کو دل بھی نہیں چاہتا جس میں وہ دیکھتے تھے۔ اسلام کی تاریخ ایسے ایثار سے بھری پڑی ہے، اور اللہ کہتے وہ میں یوں کر بچا لیا گیا، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر دل نہیں کھلتا، یہ میں نے آزما لیا۔ میں کہتی ہوں پیسے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل دعا کریں کہ توفیق مل جائے، اسباب کم نہیں ہے، توفیق کم ہے، دل نہیں کھلتا، اصل غنا دل کا غنا ہے، تونگری دل کی تونگری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الغنا بالمال، مال زیادہ ہونے سے دولت زیادہ نہیں آتی، بلکہ غنا کیا، غنا القلب، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کے فضل سے کسی کو ملتی ہے۔ شق کا جو لفظ ہے نا، عربی زبان میں کنجوسی اور بخل کے لیے آتا ہے، مگر جب اس لفظ کو نفس کی طرف منسوخ کیا جائے، جیسے کہ یہاں آیا شق نفسی ہی، پچھلی صورت سے یہاں فرق ہے، وہاں صرف شق تھا، یہاں شق نفسی ہے، تو شق جب نفس کے لیے آئے تو تنگ نظری، لکھیے گا یہ جملے، تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی یعنی کم حوصلہ ہونا، اور دل کے چھوٹے پن کا ہم معنی ہو جاتا، اور یہ بخل سے وسیع تر لفظ ہے، بلکہ خود بخل کی اصل جڑ یہی ہے کہ تنگ نظر جو لوگ ہوتے ہیں نا، کم حوصلے والے، کوئی بڑا گول ہی نہیں لے رہے، حوصلہ ہی کوئی نہیں، کوئی چیلنج قبول نہیں کرتے، دل کے چھوٹے، ان کا مال خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ آپ انسانوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو قرآن سے الگ بتا رہی ہوں، اگر آپ فیس ریڈنگ انسانوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، ایک چیز ہمیشہ آپ پائیں گے، جس کا دل کھلا ہوگا اس کا ہاتھ بھی کھلا ہوگا، وسط نظر، وسط قلب بھی ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی لمبے ہوتے ہیں، اور دل کی گھٹن مال خرچ کرنے ہی نہیں دیتی. ایسے لوگ عموماً آنکھوں کو سکیڑ کے دیکھتے ہیں. آپ خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں, میں کیسے دیکھتی ہوں؟ ہمیں خود اپنے کچھ ایکشنز نہیں دکھ رہے ہوتے, لیکن جو عقل مند لوگ ہیں وہ صرف فیس دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس بندے کا دل کھلا کہ بڑا. تو کعبہ میں یو کا شخ نفسی فولائے کہم المفلحین, ایسا شخص خود بھی دوسروں کا حق نہیں دیتا, دوسروں کو بھی نہیں دینا چاہتا. مال دینا تو دور کی بات ہے, ایسا شخص دوسروں کا حق مارتا ہے, اس کی خوبیوں کا اعتراف تک کرنے سے جی چراتا ہے. کیوں تعریف نہیں کرتا کسی ایسے کام کی کہ کہیں دینا نہ پڑ جائے؟ اس لیے کسی کی تعریف اس نہیں کرتا کہ کہیں میری تعریف میں کمی نہ ہو. خود دیتا ہے تو دور کی بات ہے, دوسرا دے تو دل اس کا دکھتا ہے کہ اس کو دینے کی بجائے مجھے ہی دے دیتا. میں تو کہتی ہوں دل کی سب سے بڑی بیماری شوق ہے, یہی کولیسٹرول ہے, یہی انجائنا ہے, یہی ہارٹ اٹیک ہے. اللہ ماشاء اللہ جس کا اللہ معاملہ کرو. ایسے بندے کو ہر بات دل پہ لگتی ہے, اوور سینسٹو فیل کرتے. کھلے دل کے لوگ کبھی بڑے بڑے صدموں پہ بھی نہیں کھاتے. تنگ دل والا بندہ ذرا غم کی بات سنی دل کو لگا لی, دل کا درد شروع ہو گیا. کوئی پاکستان کی خبر سنی دکھی ہو گئے, کوئی کسی مال کا نقصان ہوا دکھی ہو گئے. بڑے دل کے بنی ہے, پہاڑ آئے ہو گئے, بیماریاں ٹل گئیں, بھوکے نہیں مریں گے. گیا گھر جانے دو, کسی کا گھر گیا اس کا دل گر گیا, کسی کے شیئرز ڈاؤن ہوئے وہ بستر پہ آ گیا, یہ شوخ. میں تو کہتی ہوں اصل جیتے ہیں اس دنیا میں جنت کے مزے لینے والے کھلے دل والے, اصل وہ جیتے. اور اللہ ایسے لوگوں کی یہاں تعریفیں کرتا ہے. ایسے لوگ سب کچھ خود نہیں سمجھتے, دوسروں کو بھی دینا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئکہم المفلحون فلاح پانے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین انسانی وصف کس کو قرار دیا؟ شخ کو. جابر بن عبداللہ کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اتقوا الشخ, شخ سے بچو, کیونکہ شخ ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا, اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کرنے پر اکسایا, اسی نے ان کو ظلم پر امادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا, فجور یعنی گناہ کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا, قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع رحمی کی. ساری باتیں بعد میں سن کے لکھ کے دیکھیے گا, جہاں بھی رشتہ داروں کے حق ہم نہیں دیتے شوخ کے پیچھے, اپنی نہیں پوری پڑتی ماں کو کیا بھیجو گے؟ بچیاں جوان ہو رہی ہیں تمہاری بہنوں کی شادیاں ہی نہیں پوری ہو رہی, شوخ ہے. قطع رحمی کرتا ہی بندہ شوخ پہ ہے. شوہر کو ماں سے ملنے نہیں دیتی عورت, شوخ ہے. بھائیوں کو بہنوں سے ملنے ہی نہیں دیتی عورت, شوخ ہے. دل میں تنگ نظری ہے, ہر وقت مرد پہ شک کر رہی ہے, یہ کسی اور عورت کے چکر میں, شوخ ہے پیچھے. یقین کریں مجھے اس وقت ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ دو دل ہیں. ایک دل ہے نا, جیسے آپ تصور میں لائیں دل کی بات, جیسے کوئی بھی برتن ہے تو اندر سے خالی ہے, کھلا ہے, لیکن ایک دوسرا دل ہے جو اندر تک گوکٹ لوتھڑا بن چکا ہے. شوخ بندے کو کسی کام کا نہیں رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ کی روایت ہے, ایمان اور شوخ نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. آپ کہہ لیں کہ شوخ اتنا بھرتا ہے کہ دل پسیجا جاتا ہے کہ ایمان پچک کے باہر نکل آتا, ایمان کی جگہ ہی نہیں رہتی دل میں. ابو سعید خدری کا بیان ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی, ایک بخل اور دوسری بدخلقی. مسلمان برے اخلاق کا نہیں ہوتا, لوگوں کو کھڑے ہو کے تانے نہیں دیتا, بےزتی نہیں کرتا ان کی, اور نہ ان کو بخل کی بات دیتا. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ کیسے دل کھلے. وہ قوم جن کے کچھ نہیں تھا وہ بڑے دل کے بن گئے, اتنا دیا لوگوں نے, اتنا دیا انصار نے کہ مہاجرین جو آئے ان کو پتا بھی نہ چلا کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آ گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سچی تعلیم ہے جو دل کے بخل کو ختم کرتی ہے. تاریخ کے اگر کچھ اور واقعات صرف اپنے تقابل کے لیے کہ میں کتنے کھلے دل کی ہوں, دوسروں کا کیا حال ہے. واقعات آپ کو حدیث سے پڑھ کے سناؤں گی. معروف واقعہ تو وہی ہے جو ہم نے اس شان نزول میں پڑھ لیا, اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوا. ایک اور واقعہ عبداللہ بن عمر سے ہے, ایک بزرگ کو کسی شخص نے ایک بکری کا سر بطور تحفہ بھیجا. اس بزرگ نے خیال کیا کہ ہمارا غلام بھائی اور اس کے اہل عیال ہم سے زیادہ ضرورت مند ہیں, یہ سر ان کے پاس بھیج دیا گیا. اس دوسرے بزرگ کے پاس پہنچا تو انہوں نے تیسرے اور تیسرے میں چوتھے کا خیال کر کے وہ بکری کا سر جو تھا وہ بھیجا. سات گھروں میں پھرنے کے بعد وہ پھر پہلے بزرگ کے پاس آ گیا. اپنی غم میں نہیں رہتے تھے, اپنی بچوں کے آنسو نہیں ان کو برے لگتے تھے, ان کو سب کا فکر تھا. حضرت اشعث روایت ہے کہ ایک مسکین نے ان سے سوال کیا, ان کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی اور ان کا اس روز روزہ تھا, آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ یہ روٹی اس کو دے دو. خادمہ نے کہا اگر یہ دے دی تو شام کو آپ کے افطار کے لیے کوئی چیز نہ رہے گی. آپ بھی سوچا ذرا, سہیلیوں پہ فکر لگ جاتا ہے کہ آج افطاری میں کیا پکے گا. حضرت صدیقہ نے فرمایا پھر بھی دے دو. یہ خادمہ کہتی ہے کہ جب شام ہوئی تو ایک ایسے شخص نے جس کی طرف سے ہدیہ دینے کی کوئی رسم نہ تھی, یعنی آدھی نہیں تھا دو لوگوں کو کھانا بھیجنے کا, ایک سالم بکری بھنی ہوئی اور اس کے اوپر آٹے میدے کا خول چڑھا ہوا پختہ جو, جو عرب میں سب سے بہترین کھانا سمجھا جاتا تھا, ان کے پاس بطور ہدیہ بھیج دیا. حضرت صدیقہ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا آؤ یہ کھاؤ, یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے. اللہ رکھتا, آپ کیا دیں گے جو آپ کے پاس ہے, اللہ وہ بھیجے گا جو اس کے پاس ہے. ایک اور روایت ہے نسائی کے عبداللہ بن عمر سے کہ وہ بیمار تھے اور انگور کو دی چاہا, ان کے لیے ایک درہم میں ایک خوشہ انگور کا خرید کر لایا گیا. اتفاق سے ایک مسکین آ گیا اور سوال کیا, آپ نے فرمایا یہ خوشہ اس کو دے دو. حاضرین میں سے ایک شخص خفیہ طور پر اس کے پیچھے گیا اور خوشہ اس مسکین سے خرید کر پھر ابن عمر کو پیش کر دیا, یعنی انہوں نے غریب کو دے دیا, انہوں نے اس غریب سے پھر خریدا, پھر وہ سائل آیا, پھر سوال کیا, ابن عمر نے پھر اس کو دے دیا. پھر کوئی صاحب خفیہ طور پر گئے کیونکہ ان کو پتا تھا ان کا دل چاہ رہا تھا, تو چپ خرید کے واپس تھے کہ کسی طرح یہ کھا لیں, ہوتی نا خواہش کہ یہ خاص آپ کے لیے پکایا یہ صرف آپ کا ہے. کہتے ہیں وہ پھر اس مسکین کو ایک درہم دے کر خوشیا لے آئے, ابن عمر کی خدمت میں پیش کیا. وہ سائل پھر آنا چاہتا تھا اور لوگوں نے منع کر دیا. ابن عمر کو یہ اطلاع ہوئی کہ یہ وہی خوش ہے جو انہوں نے صدقے میں دے دیا تھا تو ہرگز نہ کھاتے, مگر ان کو یہ خیال ہوا کہ لانے والا بازار سے لایا اس کو استعمال فرمایا. کہاں ہیں آج ایسے لوگ جو دوسروں کی خوشیوں کا اتنا خیال رکھیں, اتنی فکر کریں. اسی طرح ایک واقعہ حضرت عمر فاروق کا آتا ہے کہ 400 دینار ایک تھیلی میں بھر کر تھیلی غلام کے سپرد کی کہ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس لے جاؤں کہ یہ ہدیہ ہے قبول کر لیں, اپنی ضرورت میں صرف کریں, یعنی دوسروں کو نہ دیں خود استعمال کریں. اور غلام کو ہدایت دی کہ ہدیہ دینے کے بعد کچھ دیر گھر میں ٹھہر جانا اور دیکھنا کہ ابو عبیدہ اس رقم سے کیا کرتے ہیں. غلام نے حسب ہدایت یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں پیش کی, ذرا ٹھہر گیا. ابو عبیدہ نے تھیلی لے کر کہا اللہ ان کو, یعنی عمر بن خطاب کو, اس کا صلہ دے اور ان پر رحم فرمائے. اور اسی وقت اپنی کنیز کو کہا کہ یہ 7 غلام شخص کو 5 غلام کو دے دو, یہاں کہ پورے 400 دینار اسی وقت تقسیم کر دیے. غلام نے واپس آ کر واقعہ بیان کیا. حضرت عمر بن خطاب نے اسی طرح 400 دینار کی ایک اور تھیلی تیار کی, غلام کو دے کر ہدایت دی کہ جاؤ آپ معاذ بن جبل کو دے آؤ اور وہاں بھی دیکھو وہ کیا کرتے ہیں. کیسے ٹیسٹ کرتے تھے لیڈر اس دور میں کہ کس کے دل میں مال کی کتنی محبت ہو. خیر وہ گئے, یہ تھیلی دے کر حضرت عمر کے حق میں انہوں نے دعا دی اور فرمایا رحمہ اللہ وسلم, کہ اللہ ان پر رحمت فرمائے اور ان کو وسلہ اور ان کو صلاح دے. پھر اس کے بعد یہ تھیلی لے کر فوراً تقسیم کرنے بیٹھ گئے اور اس کے بہت سے حصے کر کے مختلف گھروں میں بھیجتے رہے. حضرت ماس کی بیوی یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی, آخر میں بولی بخدا ہم بھی تو مسکین ہیں, ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے. اس وقت تھیلی میں صرف 2 دینار باقی رہ گئے تھے, یہ انہوں نے ان کو دے دی. غلام یہ دیکھنے کے بعد لوٹا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ سب بھائی بھائی ہیں, سب کا مزاج ایک ہی جیسے, یعنی سارے صحابہ ایک ہی فیکٹری کے پروڈکٹ ہیں, ان کے دلوں میں نہ مال کی محبت ہے نہ یہ اپنی جان کو اتنا بنا لیتے ہیں کہ دوسرے کو دے نہیں سکتے. آج دین کے نام پہ اتنے مختلف ورژن کیوں؟ اور ایک واقعہ تو انتہائی افسوس ہے. جنگ یرموک کا موقع تھا. حضرت حذیفہ ادبی کہتے ہیں کہ میں جنگ یرموک کے موقع میں اپنے چچا سا بھائی کی تلاش میں نکلا کہ شہدا کی لاشوں کو دیکھوں. کچھ پانی ساتھ لے گیا کہ اگر ان میں کچھ جان ہوئی تو ان کو پلا دوں گا. ان کے پاس پہنچا, ان میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی. دیکھیے رشتے دار تھا, کتنا خوشی ہوئی ہوگی کہ اس کو پانی دوں تاکہ وہ بچ جائے. قریب تھا کہ ان کو پانی پلاؤں, قریب ہی سے دوسرے شہید کی آہ آہ کی آواز آئی. تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ پانی ان کو دے دو. میں ان کے پاس پہنچا, پانی دینا چاہا تو تیسرے کی آواز سامنے آئی. اس نے بھی تیسرے کو دینے کا تھا. اسی طرح یکے بدی گرے سات لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ساتویں کے بعد جب پھر پہلے کے پاس پہنچا تو پہلے شہید ہو چکے تھے, دوسرے تیسرے, یہاں تک ان کے اپنے بھائی بھی اس میں چکے نہیں تھے. کہاں ہیں یہ لوگ؟ کیوں نہ اللہ ان کو کہ فولائے کہم المفلحون. اب اس سارے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا جواب سوچیں, ہم کہاں کھڑے, ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہیں گے وہ تو صحابہ تھے, ان کی کیا بات ہے, ہم بھی تو انہیں سے جڑنا چاہتے ہیں.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
شخ پہ ایک اور بڑی خوبصورت روایت سامنے آ گئی, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ شخ جو ہوتا ہے وہ صرف مال کا نہیں, جیسے کہ ہم نے ابھی اتنی روایات دیکھی, یہ دل کے اندر کسی کے لیے برے خیالات رکھنے کے لیے بھی آتا ہے. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ابھی تمہارے سامنے وہ شخص آئے گا جو جنتی ہے. کہتے ہیں سب منتظر ہو گئے کہ کون آئے گا. اتنے بھی ایک انصاری صحابی تھے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی گر رہا تھا اور ان کے بائیں ہاتھ میں جوتیاں تھیں, پکڑے ہوئے گزرے. دوسرے دن پھر ایسا ہوا, تیسرے دن پھر یہی ہوا. تین دن تک وہی اس وقت پہ گزرتے رہے جن کے لیے اللہ کے نبی نے جنتی کی بات کی تھی. تو عبداللہ بن عمر بن عاص کو بہت رشک آیا, ان کے پیچھے چل پڑے. کہنے لگے کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں تین دن تک گھر نہیں جاؤں گا. کوئی بھی قسم کھا لی تین دن اس کی حد ہوتی ہے, اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے تین دن تک اپنے گھر میں مہمان رکھ لیں. اس دور میں لوگ بہت بے تکلف ہوتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے. خیر انہوں نے کہا کہ شوق سے رہیے. اصل میں عبداللہ بن عمر دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرتے, کیوں اللہ کے نبی ان کو جنتی کا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رات کو بستر پہ جاتے ہیں, کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ پورے عرصے میں میں نے ان کی زبان سے خیر کے کلمے کے سوا کچھ نہ سنا. مجھے کوئی خاص ایسا عمل نہیں دکھا کہ جس سے مجھے لگے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں تو میں ان کو جنتی سمجھوں. کہتے ہیں میں نے ان سے وہ ساری باتیں بتا دی کہ میں کوئی لڑائی وجہ سے نہیں آیا, میں تو آپ کا عمل دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو مجھے بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے کہا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے اور تو کوئی بڑے بڑے عمل نہیں پتا, لیکن ایک بات میں کہہ سکتا ہوں. جیسے ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے, بلی الانسان ولا نفسہ بصیرہ, سورہ قیامت میں آتا ہے وہی بات کہ اپنے آپ کو بندہ جانتا ہے. کہتے کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور برائی نہیں پاتا اور نہ کسی پر حسد کرتا. جو اللہ نے اس کو دیا بس اس کو مبارک ہو. تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہی ہے وہ صرف جس نے آپ کو یہ بلند مقام ادا کیا. تو دل کا شخ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے کینے اور بغض اور گندی چیزیں پالتا رہے. اب دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوا, اب ٹاپک پورا ہوگا اگلی آیت میں کہ اب دو کو تو مال غنیمت میں حصہ ملا, تو بعد میں کیا اب ختم نہیں. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ, اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آئے. یہ سوال کب اٹھا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، کہیں کسرا کے خزانے آ رہے ہیں تو کہیں قیصر کے آ رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ کیا مال غنیمت یا مال فے کی جو بانٹتی صرف انصار اور مہاجرین تک تھی، دیٹس اٹ، اب کیا کریں؟ تو سوچ میں پڑ گئے، کریں تو کیا کریں؟ حضرت عمر کا فہم دیکھیے، اور دیکھیے یہاں سے کہ جب بھی کوئی نیا معاملہ پیش آتا تھا تو قرآن اور سنت سے دلیل ڈھونڈتے تھے۔ سوچ میں پڑ گئے، اتنا سوچا، مجلس شورا بلائی، 3 دن تک بحث جاری رہی کہ قرآن میں تو مال غنیمت کی بات آئی اور وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ان کے بعد اب ابو بکر کے دور میں تو ویسے ہی فتنے تھے، عمر فاروق کے دور میں پہلی دفعہ یہ موقع آیا کہ پھر مال جمع ہو گیا، کریں کیا؟ اس سے دیکھیں کہ ایسے جیسے آج کل حالات چلتے ہیں تو ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آج سے 2 سال بعد ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہ یہاں ہو، کوئی بھی نہ ہو، جو بھی ہے نئے لوگ سامنے آ جائیں، اب وہ سوچ میں پڑ جائیں کریں کیا، شاید یہ قانون صرف پہلے دور والوں کے لیے تھا، اب نہیں، تو اب وہ اپنی مرضیاں نہیں کرتے تھے، نہیں کر لو ہمارا خیال ہے، وہ فوراً بیک پہ جاتے تھے۔ 3 دن تک بحث محبت سے ہوتے رہے، کوئی بات بھی جو کہہ رہے تھے حضرت عمر اس پہ مطمئن نہیں تھے۔ خیر رات ہوئی، غور و فکر میں پڑ گئے، اور آپ کو پتا کہ کس آیت نے ان کے ذہن کی گھتی سلجائی؟ سورۃ حشر کی اس آیت نے، والذی جاء من بعدہم، ان کا بھی حصہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ اگلے دن شورا کا اجلاس ہوا، آپ اٹھے، کہنے لگے مجھے اللہ کی کتاب سے دلیل مل گئی ہے جس بارے میں فیصلہ کرنا ہے، اور پھر ما افا اللہ سے لے کے آخر تک ان نکر اوف رحیم تک آیتیں پڑھی، اور فرمایا کہ اب اس مال میں نہ صرف یہ کہ اس دور کے لوگوں کا حصہ تھا بلکہ بعد کے لوگوں کا بھی حصہ ہوگا، چنانچہ پھر اس وقت جو لوگ موجود تھے آپ نے ان کے اندر مال غنیمت کو بانٹا۔ کتنا پیارا تھا وہ دین، ہر بات کی دلیل قرآن اور سنت سے تھی، ہماری طرح نہیں، یہ بھی کر لو، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی کر لو، ایسے ہی ہوگا، چلو چلو ٹھیک ہے، چلو چلو ٹھیک ہے۔ اتنے مسئلے اخذ کیے اس ایک آیت سے مفسرین نے، جو ہمارے موضوع کے نہیں ہیں، ورنہ آپ کو بتاؤں کہ کیسے حکومت کی جاتی ہے، کیسے لیڈر بنا جاتا ہے، کیسے لیڈر کی غیر موجودگی میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جب ماں گھر میں ہوتی ہے لگتا ہے ماں کچھ کر ہی نہیں رہی، سب ٹھیک چل رہا ہے، ماں ہٹتی ہے نا تو فوراً ہی ایک ایسا مسئلہ پیش ہو جاتا ہے کہ بڑی بیٹی کو ہی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کرنا کیا، پھر کیا کرے، ماں کو فون کرے وہ مل نہیں رہا، میسج کرے ملتا نہیں، ایسا فہم پیدا کر دیں کہ وہ وہی سوچ رکھے جو پیچھے سے اللہ کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ماں کی تھی۔ جب تک ہم اپنے سارے کاموں کو قرآن اور سنت بیسڈ اور اسی سے مسئلے اخذ کرنے والے نہیں بنیں گے، کبھی بھی وہ خیر نہیں آئے گی۔ تو یہاں بعد والے لوگوں کی بات کی گئی، نہ صرف یہ کہ مال غنیمت میں ان کا حصہ ہوگا بلکہ ایسے لوگوں کی خوبیاں بھی بیان ہوئی، پیچھے انصار اور مہاجرین کی تعریفیں تھیں، تو اب کہا والذین جاؤوا من بعدہم، اس مال میں جس طرح ان لوگوں کا حصہ ہے اسی طرح ان کے بھی وصف ہیں، اور وہ کیا؟ پہلی بات، نمبر 1، یقولون ربنا اغفر لنا، جو یہ کہتے ہیں رب ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، یہ ہے ان کی صفت۔ ان کو اپنے گناہوں کا غم لگا رہتا ہے، فکر لگی رہتی ہے ہم کیا کریں، جو کر چکے ہیں پچھلی زندگی میں اس کا کیا بنے گا، یہ تھوڑی سی نیکیاں کر کے مطمئن ہو کے سو نہیں گئے گھر میں کہ بس اب تو بہت نیک ہو گئے، بخشش مانگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان کو بھی جو ہمارے بھائیوں میں سے ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے، یعنی صرف اپنی بخشش نہیں مانگتے پہلوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ دل میں شوق نہیں تھا پہلوں کے لیے، اپنی مغفرت دوسروں کی بخشش۔ آج ہمارے یہاں یہ جو مزاج بن گیا نا کہ اپنے سوا کسی کے دیندار کو دیندار نہ سمجھو، اپنے عالم کے سوا کسی دوسرے کے عالم کو عالم نہ سمجھو، بحثیں کرو، مباحثے کرو، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ دیکھیے ہم چھوٹے منہ بڑی بات والی بات ہوگی، کوئی عالم ہے جو قرآن اور سنت سے جڑا ہوا ہے 19-20 کے فقہ اختلاف کو پیچھے کر دے، جس طرح اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں اس طرح دوسروں کے استاد کی عزت کرے، جس طرح اپنے امام مسجد کی عزت کرتے ہیں ویسے دوسروں کی کریں، جیسے اپنے کام کو سپورٹ کرتے ہیں ویسے دوسروں کے کام کو بھی کریں۔ جب مسلمان کے دل اتنے کھلیں گے نا پھر بات بنے گی، دل کھلے جن کے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ دوسروں کو یہ بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بھی گنہ معاف کر اور ان کے بھی۔ ولا تچل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا،
اور اے اللہ ہمارے دلوں میں بغض نہ رکھنا اہل ایمان کے لیے. ربنا انک رؤوف الرحیم, اے رب بے شک تو خوب بخشنے والا اور مہربان ہے. پچھلے اگلوں کو اور اگلے پچھلوں کو برا نہ کہ. انہوں نے دل کے اندر غل ختم ہونے کی دعا کی. اب آپ بتائیے پچھلے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا, ہمارے بزرگ تو صحابہ ہے. یہ آیت قرآن پاک کی بہت اسٹرانگ بات ہے ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتی, اس لیے کہ ہماری پالیسی کیا ہے کہ نہ ہم کسی مسلک کو بدنام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, نہ کسی کے اوپر غصہ دلانے کے لیے. لیکن اگر میں نے اس موقع پہ یہ آیت کا حق نہ دیا تو میں گناہگار ہوں گی, اس لیے میں کچھ کوٹیشن پڑھ کے سناؤں گی آپ کو اس آیت کی تفسیر میں جو میری نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ چار اماموں میں سے ایک تھے. اس آیت سے استنباط کرتے ہوئے کہتے ہیں, ان الرافسی الذی یسب الصحابہ لیس له فی مال الفی نصیب لعدم اتصافہ بما مدح اللہ بہ ہؤلاء فی قولہم. کہتے ہیں کہ رافضی جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں, سب و شتم دیتے ہیں مشکل افسر, ان کو مال فی سے حصہ نہیں ملے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے اور رافضی ان کی مذمت کرتے ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک قول ہے, کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا مگر تم نے ان پر لامدان کی. میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ امت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ اس کے آخری زمانے کے لوگ اولین پر لعنت کریں. تو لہٰذا اس میں ہر اس انسان کے لیے بات ہے جو صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی بات کرے کسی دوسرے کے نام پہ, یا کسی گروہ پہ بات کرتے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ رکھے. حضرت حسین سے کسی نے حضرت عثمان کے بارے میں سوال کیا کہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آ چکا ہے, تو انہوں نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ تم مہاجرین میں سے ہو, اس نے انکار کیا. پھر پوچھا کہ انصار میں سے ہو, اس نے ان کا بھی انکار کیا. فرمایا بس اب تیسری آیت الذین جاؤ من بعدہم رہ گئی, اگر تم عثمان غنی کی شان میں شک و شبہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو دیکھو اس درجے سے بھی گر جاؤ گے. کیونکہ ایسے تو عثمان پہ بڑے الزام لگے تھے, پڑھ کے دیکھیں ان کی ہسٹری, اقربا پروری کا ان پر الزام تھا, انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بڑے حصے دیے, انہوں نے جابز ان کو دے دی جو ان کو بڑے پیارے لگتے تھے. کہا کہ خاموش ہو جاؤ, مت بولو عثمان کے بارے میں, کیونکہ پچھلوں کے لیے بری بات نہیں کرنی. آج حال کیا ہے کہ اگلا حکمران آتا ہے تو پچھلی حکومت کے اوپر کیچڑ ڈالتا ہے. اللہ کیا مزاج سکھا رہے ہیں, آ گئے ہو پچھلوں کو چھوڑ دو, ان پہ بات نہ کرو. حضرت امام مالک کا ایک قول ہے, جو شخص کسی صحابی کو برا کہے اور اس کے متعلق برائی کا اعتقاد رکھے, اس کا مسلمانوں کے مال فی میں کوئی حصہ نہیں. اس میں تو اس کا حصہ ہے جس نے اسلام کو مضبوط کیا, یعنی جس سے اسلام اور ایمان ہی مشکوک ہو گیا, پھر اس کو حصہ کہاں ملے گا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے استغفار اور دعا کرنے کا حکم دیا, حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ ان کے آپس میں جنگ و جدال کے فتنے بھی پیدا ہوں گے, اس لیے کسی مسلمان کو صحابہ کو گالی دینے کی ضرورت نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو اس سے کہو, یہ بڑا قابل غور نقطہ اور بہت ہی نیوٹرل بات ہے, کہتے کسی صحابی کو گالی دیتا دیکھو تو اسے ایک سوال پوچھو. کیا پوچھو؟ کہ تم میں سے زیادہ برا ہے اس پر اللہ کی لعنت. کہ بتاؤ چلو تم جو گالی دے رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں اچھے تھے کہ صحابی تھے؟ صحابہ تو برے نہیں ہو سکتے, تو جو برائی کر رہا ہے وہ اس کا شکار ہوگا. اسی طرح ایک اور قول ہے عوام بن حوشب کا, کہتے میں نے اس امت کے پہلے لوگوں کو اس بات پر مضبوط اور مستحکم پایا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے فضائل اور محاسن بیان کیا کرو تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو, اور وہ جھگڑے اور اختلافات جو ان کے درمیان پیش ہے ان کا ذکر نہ کرو جس سے ان کی جرات بڑھے اور وہ بے ادب ہو جائیں. لیکن بعض لوگ صحابہ کے آپس کے جھگڑوں کو اتنا بڑا جھگڑا بنا کے پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو بھی جنگیں ہوئیں, کربلا کا واقعہ تھا, امام حسین اور حسن کی باتیں تھیں, یزید کی تھی یا امیر معاویہ کی تھی یا حضرت علی کی کسی سے جنگیں ہوئیں, یہ سب صحابی تھے.
اس لیے مجھے آپ کو کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنے کی ضرورت. اور ان کے یہ جھگڑے دین کے نہیں تھے, یہ سیاست کے جھگڑے تھے. آج جیسے سیاستدان لڑے ہوں ان کی مرضی ہے, جو جس حق پہ ہوگا اس کو وہ جگہ مل جائے گی. تو کسی صحابی کے ایمان پر بات کرنا بہت بری بات ہے. بات لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں, نعوذ باللہ, صحابہ کے نام کے ساتھ لعنت اللہ کا لفظ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سب کی عزت کرنے کی, سب کی محبت کی توفیق دے, اور اتنے جھگڑوں کو چھوڑ کے اپنے عمل کی فکر کریں. وہ جو تھے کر کے چلے گئے, ہم ان کی باتیں کر کے اپنے آپ کو گناہگار کریں گے تو جو چار نیکیاں ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ان کے دامن میں چلی جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. یہاں پہ مضمون پورا ہوا, تلاوت سن لیں گے آخری ان آیات کی.
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
یہاں تک ہم سورت کا وہ حصہ پورا کر چکے جس کا تعلق جنگ کے اسباب سے تھا, جنگ کے حالات سے تھا, کیا ہوا, درخت کٹے, کس طرح سے معاملہ ہوا. اور ہم اسی کے تناظر میں جنگ کا وہ حال دیکھ چکے کہ جس کے بعد مال غنیمت یا مال فی ملا, اور اس کے معاملے میں تین قسم کے لوگ تھے. اور اگر ہم ساری باتیں جو ابھی تک کر چکے ہیں ان کو ہم ایک سٹریچ میں دیکھیں تو ہم نے 11 پسندیدہ رویے لکھے ہیں. دوہرا لیجئے میرے ساتھ تاکہ پھر انشاءاللہ آپ کو اس سے بعد میں بہت فائدہ ہوگا. پہلی چیز, جو رسول دیں اس کو لینا ہے, ہر حکم کو. جس سے رسول رکے اس سے رک جانا ہے. اللہ سے ڈر کر رہنا ہے, اللہ کا فضل چاہنا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنی ہے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرنی ہے, ہجرت کرنے والوں سے محبت کرنا ہے, مہاجرین کے لیے دل میں تنگی نہیں رکھنی, مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دینا ہے, بخل سے بچ کر رہنا ہے, اور دل میں اہل ایمان کے لیے بغض نہیں رکھنا. اسی طرح دو ناپسندیدہ رویے ہم نے ان ساری آیات میں دیکھے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ کرنا. یہ مقابلہ احکامات میں بھی ہوتا ہے, اور صرف اس کو سن کر بھی انسان خود کو بڑا سمجھے تو بھی ہے, اور نافرمانیاں کرنا. اگر ہم اس طرح اپنے ذہن کو پرکھتے جائیں آخری چند صورتوں میں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے سامنے ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے کاموں کے کرنے کی. تو انشاءاللہ آج سے ہم نے اہل ایمان سے محبت رکھنے کے لیے دعائیں کرنی ہے, اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا ہے, ایثار کرنا سیکھنا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ دل کی تنگی سے بچا لے, اور اہل ایمان کے لیے دل میں بغض نہیں رکھنا. یہاں سے آگے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورت حشر کا, اس کے بھی مقاصد نوٹ کریں گے. پچھلے مقاصد کو بعد میں جا کے دیکھیے گا کہ حاصل ہوئے کہ نہیں, لیکن اب اگلی آیات 11-17 ان کے مقاصد, اللہ سے ڈر کر رہنے کی حقیقت کو سمجھنا ہے, لوگوں سے ڈرنا چھوڑنا ہے, اس کی نیت کرنی ہے, مشکل حالات میں اسلام کے لیے تن من دھن کی بازی لگانی ہے. چلیے اب دیکھتے ہیں. اور یہاں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ شان نزول کے اعتبار سے اس دور میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کو مدینہ سے نکل جانے کا 10 دن کا نوٹس دیا, اور ان کا محاصرہ شروع ہونے میں بھی کئی دن باقی تھے. سورت کے شروع میں اس پہ بات ہو چکی. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جب نوٹس مل چکا ہے بنی نصیر کو, نکلنا چاہتے ہیں, اور اس دوران پھر کس قسم کے لوگ سامنے آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الم تارا, کیا آپ نے نہیں دیکھا, مراد کیا ہے غور کیجئے, کیا نہیں دیکھا, الَّذِينَ نَافَقُوا, ان لوگوں کی طرف جنہوں نے منافقت کی,
جہاں جنگ کا لفظ آئے گا وہاں منافق کی بات ضرور آئے گی، اور اسی طرح سچے مومنوں کی باتیں بھی آئیں گی. گویا کہ اسلام کے راستے میں جب بھی مشکل حالات آتے ہیں تو اصل میں مقصد پرکھ ہوتی ہے. یہاں الذین نافقوا کے نیچے لکھ لیجیے عبداللہ بن ابی اور اس کے چند ساتھی. کیا کہا؟ یہ ان کا کال ہے، اس کو انورٹڈ کامرس میں کر لیجیے. یقولون لاخوانہم الذین کفروا، جو وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا. کیا پتہ چلا کہ منافقوں کے بھائی کافر ہوتے ہیں؟ کن سے کہا؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، کس سے اس کی ہمدردیاں تھی؟ اہل کتاب کے کفار سے، بنو نذیر کی طرف. ہوا کیا تھا کہ یہود کے پاؤں میں لغزش آ رہی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد نہیں توڑتے اور ان کے ساتھ امن اور چین کے ساتھ رہیں گے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے. کشیدگی بڑی ہوئی تھی بنو نذیر کی اور مسلمانوں کی، کسی بھی وقت جنگ چھڑنے کا خطرہ تھا. ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ پریشرائز ہو کر جنگ سے پیچھے ہو جاتے، صلح پہ بات کرتے، لیکن عبداللہ بن ابی اور ابن نبتل ان دونوں نے جا کر بنو نذیر کو اس بات کا یقین دلایا. کیا؟ اب یہ یقین سنیے. لئن اخرجتم، دیکھو اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا، فکر نہ کرو، لنخرجن معکم، ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. پریشر گروپ بنا رہے تھے، ذرا کسی نے سختی کی میں بھی چھوڑ دوں گی، تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گی. یہ انداز کہ کوئی کہہ کے تو دیکھے کیا کہتا ہے. اس نے شہ دی کہ دیکھو فکر نہ کرو اور ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم تمہارے پیچھے ہیں، پشت پہ ہیں. کہنے لگا ہم 2000 لوگ ساتھ لے کر آئیں گے تمہاری مدد کرنے کو، بس تم جمے رہو، اور بنی قریظہ اور بنی غطفان بھی تمہاری حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے ڈرو نہیں، کھڑے ہو جاؤ، مسلمانوں سے لڑو اور ہتھیار نہ ڈالو. یہ تم سے لڑیں گے، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے. تم یہاں سے نکالے گئے، ہم بھی نکل جائیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں قرآن میں قیامت تک کے لیے پیش کر دی. کیسی جھوٹی تسلیاں دینے اور دلانے والوں کا انجام کیا ہے؟ ایک تو اس نے تسلی دی کہ ہم تمہارے ساتھ ہی نکل جائیں گے، پھر لگ پتہ جائے گا ان کو کیسے کام چلتا. اور دوسری بات، ولا نوتی افیقم احدن ابدا، اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے. یہ دوسرا وعدہ تھا ان کا، شیطانی وعدے ہیں نا، اسلام کے خلاف باتیں کرنے کے لیے، کہ ہم تمہاری بات مانیں گے ان کی نہیں مانیں گے. اشارہ یہی تھا کہ ہم مسلمانوں کی بجائے تمہارا ساتھ دیں گے، حالانکہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکے تھے. تیسری بات، وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور رہ گئی بات کہ اگر تم سے جنگ کی گئی، لَنَنصُرَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. تسلیاں دے رہے تھے ان کو. ہر مجرم کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کو دھپکی دینے والا، گیدڑ بھپکی والا ضرور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے تو چھپ کے یہ باتیں کی، جبکہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ البتہ جھوٹ بول رہے ہیں. عبداللہ بن ابی بھی جھوٹا، اس کی باتیں بھی جھوٹی، بڑی تسلیاں دلا رہا ہے لیکن ہونا کچھ نہیں. کیا ہوگا اصل میں؟ لائن اخرجو، سن لو، اگر یہود کو نکالا گیا، لا یخرجون معہم، ہرگز نہیں یہ نکلیں گے ان کے ساتھ، کیونکہ منافق کسی کا بھی وفادار نہیں ہوتا. غزوہ بدر میں اس کی مثال ہم پڑھ چکے، شیطان سراقہ بن مالک کے روپ میں مکی لشکر کے ساتھ گیا تھا، لیکن جو ہی فرشتوں کا لشکر اترتا دیکھا تو دم دبا کر بھاگنے لگا. اور جب پیچھے سے ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ کیا ہوا، تم تو ہمیں کہہ کے گئے ہو کہ تم ہمارا ساتھ دو گے، تو اس نے کیا کہا تھا، یاد ہے آپ کو جملہ؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور پانی میں چلا گیا. یہاں پھر اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا حال کیا ہے، اگر کبھی ان کو موقع مل گیا یہ کوئی نہیں تمہارے ساتھ نکلیں گے. وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. دوسرا وعدہ بھی ان کا جھوٹا. اور وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر جی کڑا کر کے انہوں نے ان کی مدد کر بھی لی کہ چلو بھائی اب کہا ہوا ہے اب ساتھ دینا تو ہے، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. اور ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی.
ایسے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایک طرف اقرار کر رہا ہے، کوئی اگریمنٹ کر رہا ہے اور دوسرا شخص پیچھے کھڑا ہو کے کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا. منافق ہمیشہ دو کشتیوں کے بیچ میں رہتا ہے، دونوں کو تسلیاں دیتا ہے، دونوں کو بات کرتا ہے میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. ان کے کھل کر میدان میں نہ آنے کی وجہ کیا ہے یہ اب اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہے، اور یہ ہر دور میں ہی ہوتا ہے. منافق اندر سے بہت بزدل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. اے مسلمانوں، ان یہودیوں یا ان منافقوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہارا ڈر بڑا ہوا ہے. یہ ہمیشہ پیٹھ پیچھے سے وار کرتے ہیں، یہ سامنے سے بات نہیں کرتے، یہ پیٹھ پیچھے سے وار کرتے ہیں. اور دوسری وجہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں. نمبر ایک، اللہ کے ڈر کی کمی، اور دوسری نہ سمجھ ہونا. یہ دو چیزیں لوگوں کو میدان جنگ میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں کرتی. ہر طور کے نفاق کا یہی حالات ہوتے ہیں، ایسے لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے. کریں گے کیا؟ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ بڑے بزدل ہیں، کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تم سے نہیں لڑیں گے. اور تاریخ کب آئے کہ یہود کبھی سامنے آ کے نہیں لڑے، سازشوں کے جال بنے، پیچھے سے کیل ٹھونکے، قتل کے ارادے کیے، میٹھے بن کے ڈسا، اپنوں کے روپ میں بیگانے بنے، لیکن کبھی بھی کھلے میدانوں میں نہیں لڑے. کبھی لڑنا پڑا الا فی قرم محسنت، جنگ کریں گے تو قلعہ بند ہو کر کریں گے. آج کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کے حملے کریں گے، بوم پروف بلڈنگز میں بیٹھ کے بوم پھینکیں گے. قرآن قریت ان کی جمع، محسنت وہی ہے جو پیچھے حسن سے حسون ہوں میں ہوا، قلعہ بند کی ہوئی، مطلب پہلے اپنی جان بچاتے ہیں پھر گولی پھینکتے ہیں. کھلے میدان میں تو کسی کو بھی گولی لگ سکتی ہے نا، اور مشرکین مکہ نے جتنی جنگیں کی کھلے میدانوں میں آ کے کی، اس لیے مرے بھی اور مارے بھی گئے. لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ سامنے کبھی نہیں آتے، خود پہلے اپنی جان محفوظ کرتے ہیں. او من وراء جدر، اور یا پھر دیواروں کی آڑ لے کر، یعنی جنگ کی نوبت اگر آ جائے تو کھلے میدان میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کریں گے. اپنی گڑیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر ایک آدھ تیر چلا دیں گے، یہ اور بات ہے. کھل کر مقابلہ کرنے کی ہمت کیسے ہے ان کے اندر؟ دنیا پرست کبھی بھی اللہ کے راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. جرت تو پیدا ہوتی ہے حق سے، کو بلند مقصد ہوتا ہے تو بندہ موت سے بھی نہیں ڈرتا، کہتا مر جائیں گے نا اس راستے میں کیا ہوگا، کتنی کو صحت خراب ہوگی، ختم، مر کے بچ گئے، باقی کام خود ہی لوگ کر لیں گے جو ہمارے بعد آئیں گے، ہم نے کیوں کرنا اپنی جان بچا کے. جاگ جا کے کتنا جاگیں گے، کچھ نہیں ہوتا، ہو جائے گی جو بات ہوگی. اس طرح جرت آتی ہے بندے کو جب حق کے لیے مر مٹنے کا ہو جذبہ. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ جس کے دل میں ہو حق کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. یہ نازک اندام لوگوں کا کام نہیں، یہ ڈھیلے ڈھالے لوگوں کا کام نہیں. اور جو موت کو دیکھ کر ہی ڈر جائے، موت کا تذکرہ سن کے ڈر جائے، اس کو تو یہ کام نہیں اچھے لگیں گے. جس کو جان پیاری ہے وہ اللہ کے راستوں میں نہیں چل سکتا. اگلی بات کیا فرمائی؟ باسوہم بینہم شدید، ان کا آپس میں اختلاف بہت ہی سخت ہے. یعنی یاج عبداللہ بن ابئی اور یہ بنو نذیر اور قینقاہ گٹھ جوڑ جو کر رہے ہیں، یہ صرف تمہیں دکھانے کو ہے، اصل میں یہ آپس میں بھی پھٹے پڑے ہیں. یاد رکھیے، جو آپ کا نہیں بنتا نا وہ کسی کا بھی نہیں بنے گا، جو اپنی بیوی کا نہیں بنتا نا وہ محبوبہ کا بھی نہیں بنے گا، جو بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں رہتے وہ پھر دوستوں کے ماں باپ کے بھی نہیں رہتے، جو تمہارے نہیں بنے وہ کسی اور کے کیسے بنیں گے. کہا یہ تم سے تو کٹ رہے ہیں، یہ خود بھی کٹ کٹ کے مر جائیں گے. اور تاریخ گواہ ہے، جب کوئی بھی گروپ میں سے گروپ بنا وہ خود بھی پھٹ گیا، ٹوٹ گیا. روٹی بیچ میں ٹوٹتی ہے نا تو پھر ایک نہیں رہتی، کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے، تو فرقے ڈالنے والے ٹوٹ جاتے ہیں، پھوٹ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں باسوہم بینہم شدید، ان کی آپس کی لڑائی بڑی شدید ہے. اور آپ دیکھ لیجئے ان کی جنگیں، تاریخ بھری پڑی ہے.
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. آپ گمان کرتے ہیں کہ ان کا دل جڑا ہوا ہے، یہ ایک ہے؟ نہیں، حالانکہ ان کے دل تو متفرق ہیں، دل تو پھٹے پڑے ہیں. یہ اتحاد کوئی مشترک بیس پہ نہیں ہے، یہ اسلام کی دشمنی پہ ہے. تاریخ کو دیکھ لیجئے اپنے قریب کی، جن ملکوں نے مل کے اتحاد کیے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، بعد میں پھٹ کے. مثالیں دینے اور نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ کسی کی طاقت کو توڑنا ہے، وہ بعد میں خود بھی ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں، صرف ان کا اتحاد اسلام کے خلاف ہوتا ہے. اللہ اور رسول سے عداوت، یہ ہے کامن کاز ان کا. یہ صرف چاہتے ہیں کہ اسلام کا چراغ بجھ جائے، حق کا چراغ بجھ جائے. ان کے اقتدار اور ان کے مالی مفادات کو مسلمانوں کی بڑھتی طاقت سے جو خطرہ ہے، بس وہ ٹل جائے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو متحد رکھے، اور ایک دوسرے کے خلاف ان کے دلوں میں جو حسد اور عداوت کا الو دہک رہا ہے، وہ بڑا شدید ہے. اور ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کے اندر عقل ہی کوئی نہیں ہے. عقل ہوتی تو کبھی حق کے مقابلے میں آتے، عقل ہوتی تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکاتے. واقعہ میں بھی سناؤں گی آپ کو، لیکن ان لوگوں کی مثال دیکھ لیجیے، آیت کو پورا کر لیتے ہیں تاکہ ایک تسلسل ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گندے ذہن رکھنے والوں کہ جو حق کے مقابلے میں گٹھ جوڑ کریں، سازشوں کے جال پھیلائیں، ایک دوسرے کی پیٹ تھپکے، ان کا حال کیا؟ کمثل الذین من قبلہم، یہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے پہلے قریباً ابھی ابھی ذاق وبال امرہم، اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں. ایک اور ان کا گروہ تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی جیسے ہیں. آج تو بنو نذیر کھڑے ہو گئے، بنو قینقاہ نے بھی کچھ کم نہیں کی، تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ یہ اپنے معاملوں کو دیکھ چکے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ہر دور میں ہمیشہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ یہ دوسروں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، اصل میں وہ ان کے اپنے ساتھ ہو جاتا ہے. اس سے مراد کون ہے؟ بنو قینقاہ. آپ پیچھے نام ان کا سن بھی چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، تو مدینہ کے اندر جو ارد گرد قبیلے تھے، ان سے اپنے صلح کا معاہدہ کیا، اور اس میں یہ شرط تھی کہ یہود کے سارے قبیلے جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ امن اور سکون سے رہیں گے، کوئی کسی کی مخالفت نہیں کرے گا. اور بنو قینقاہ جو ان کا قبیلہ تھا، اس نے بھی اس ایگریمنٹ پہ سائن کیے تھے. لیکن چند مہینے گزرے، اس نے دھوکا دینا شروع کیا. غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کے ساتھ خفیہ سازشیں کی اس نے، اور ان کو مدد بھی بھیجی. سورۃ انفال کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کہ اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو ان کا وعدہ توڑ دیجئے. وہاں اس پہ بات ہوئی تھی. اب یہ وعدہ توڑ چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ابو لبابہ ایک صحابی تھے بہت مخلص، ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور آپ ساتھ گئے. ان لوگوں کے دل پر اتنا روب طاری ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھ کر، کہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، قلعے کا محاصرہ کر لیا. 15 دن تک یہ اپنے قلعوں میں خود بند رہے. پیچھے پڑ چکے ہیں. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کیا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا مسلمانوں کا. کہنے لگے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، قلعے کا دروازہ کھولا، اور کہنے لگے کہ ہمارے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ہم وہ ماننے کو تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جائے گا. عبداللہ بن ابئی نے بہت اصرار کیا، نہیں پلیز معاف کر دیں، پلیز ان کی جان چھوڑ دیں، ان کو کچھ نہ کہیں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تم بیچ میں آ گئے ہو، ان سے کوئی اپنا جگہ چھوڑ دیں، ہم نہیں لڑتے، ہم ان کو کچھ نہیں کرتے، جو بھی سامان ہے اس کو لے کے چلے جائیں. لہٰذا اس وقت اتنے ہی بزدل ہیں کہ اپنا سامان لے اٹھا کر ملک شام کی طرف چلے گئے، اور ان کے مال جو تھے پھر وہ مال غنیمت میں بٹ گئے. اس کی طرف اشارہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد یہ پہلا خمس تھا جو پانچواں حصہ ہوتا ہے جو بیت المال میں شامل ہوا، اور اس کی بات یہاں کی گئی کہ ابھی تو تھوڑا ہی عرصہ تو گزرا ہے کہ یہ تو خود ایک ان کا فرقہ بنو قینقاہ جو ہے وہ پیچھے جا چکا ہے، اور اصل بات یہ کہ جو اتحاد اسلام کے خلاف ہوگا وہ کبھی پائیدار نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو دل کے کھوٹے ہیں، صرف ان کو فائدہ چاہیے. جہاں ذاتی فائدے ہوتے ہیں نا، وہاں اتحاد قائم نہیں رہتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اصل میں دوسرے لفظ یہ شیطان ہے. یہ جس طرح ان وقت پہ ایک دوسرے کو دھوکا دیتے ہیں نا, یہی تو مثال شیطان کی ہے. کیسے؟ آیت نمبر 16, کمثل الشیطان. منافقین اور یہود کی مثال تو شیطان کی سی ہے. کیا کیا اس نے؟ اس قال للانسان نکفر, جب اس نے کہا انسان کو کہ انکار کر دو. کہتا ہے یا کہا دونوں ہی باتیں. ماضی کا لفظ مستقبل کے لیے آتا ہے تو اور ہی شدت اس میں آ جاتی ہے. شیطان کیا کہتے ہیں انسان کو؟ کفر کرو. پھر فلما کفر قال انی بری من کا, جب انسان اس کے کہنے پہ انکار کر دیتا ہے, کفر کر دیتا ہے, تو کہتا ہے میرا تو تجھ سے کوئی واسطہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. یہی جملہ ہم نے سورۃ توبہ میں پڑھا تھا, سراخہ بن مالک کی روپ میں آئے ہوئے شیطان کی زبان سے. شیطان کی عادت ہے کہ شروع میں انسان سے گناہ کرنے کو کہتا ہے, اس کو جب وہ کر لیتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیا بچ جائے گا اس بات کے کہنے سے کہ ہائے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ سے, ہائے بڑا ڈر لگتا ہے؟ کہا نہیں. فقان عاقبت ہما, پھر ان دونوں کا یعنی شیطان اور اس کی باتیں ماننے والے یعنی اس کے چیلے چانٹوں کا انجام کیا ہے؟ انہما, کہ بے شک وہ دونوں. یہاں سے تثنیہ کے سیگے شروع ہو رہے ہیں. وہ دونوں یعنی شیطان اور شیطان جیسے کام کرنے والے, کیا ہے ان کا انجام؟ انہما فی النار, وہ دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے. کب تک؟ خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. یہ لفظ بہت ہی غلطی کھاتا ہے. ہمیشہ قرآن پاک میں خالدین فیہا آتا ہے, حفاظ کو بھی اس پہ غلطی لگتی ہے. ترجمہ نہ آتا ہو تو واقعی نہیں سمجھ آتا. تو یہ خالدین خالدن سے تثنیہ ہے, یہ دونوں رہنے والے ہیں اس میں. اگر یہ لفظ آپ کو ترجمے میں آ جائے تو کیا لکھیں گے؟ خالدین, دو ہمیشہ رہنے والے. خالدین ہو تو سب ہمیشہ رہنے والے. فیہا سے مراد ہے جہنم, اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین, یہی ہے بدلہ ظالموں کا. یہاں پہ بات پوری ہوتی ہے. منافقوں اور شیطان کا تقابل کر کے دکھایا گیا, ان کے بیچ کی باتیں دکھائی گئیں, منافقین کی کمزوریاں بتائی گئیں کہ دل سے بزدل ہیں, اللہ سے ڈرنے کی بجائے انسانوں سے ڈرتے ہیں. اہل ایمان کی طرح ان کے سامنے کوئی بلند مقصد نہیں جس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ کر جلتے کڑتے ہیں. اپنے ہی جیسے لوگوں کو دیکھ کر ان کا دل جلتا ہے کہ یہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں. یعنی حسد بھی ہے ان کے دلوں میں. اتنی منفی سوچیں رکھنے والوں کو اللہ کی مدد آئے گی؟ جن کے دل غل سے بھرے ہوئے, جن کے دل تفرقوں سے بھرے ہوئے, ایسے لوگ اصل میں اپنا بڑا پن چاہتے ہیں. ہر سردار کا ایک جتھا تھا, ہر بندہ اپنی چودراہٹ قائم کرنا چاہتا تھا. کوئی کسی کا مخلص نہیں, کوئی کسی سے محبت نہیں رکھتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہا کہ تم تو شیطان جیسے ہو کہ جو ایسے معاملے کرتے ہیں. یہ جو آخری آیتیں ہیں کہ شیطان اس کو وعدہ دیتا ہے, اس پہ بعض نے کہا کہ یہ ایسی تمثیل ہے, بعض کہتے ہیں کہ ایک خاص واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا, بہت عبادت گزار تھا, روزہ رکھتا, 10 دن میں صرف ایک مرتبہ افطار کرتا. 70 سال اس نے اسی حال میں گزارے. اب شیطان کو اس پہ بڑا آیا کہ یہ کیوں اتنی عبادت کر رہا ہے, اس کے پیچھے پڑا, اور اس نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا ایک بہت بڑے شکل کی صورت میں, اور اس طرح سے کہا کہ دیکھو میں تمہارا بہت مخلص ہوں. اس کو لگا کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ بہت میرا مخلص ہوگا. خیر اس نے اس کو کچھ جنتر منتر سکھائے کہ یہ دعائیں پڑھو, یہ کرو, بیماروں کو شفا ہو جائے گی. بہت سارے لوگوں کو اس سے صحیح کروا دیا. اب ہوتا کیا کہ راہب جب کسی پہ یہ دعا پڑھتا تو شیطان اس سے اپنا اثر ہٹا دیتا, کیونکہ شیطان ہی اصل میں چپکتے ہیں جو جنوں کی صورت میں آتے ہیں. وہ ٹھیک ہو جاتا, یہ سلسلہ چلتا رہا. اب دیکھیں کہ کتنی لانگ ٹرم پلاننگ ہے شیطان کی. پہلے راہب بنا, اس کو اسی رنگ سے ڈسا جس سے وہ خوش ہو سکتا تھا. پھر اس کو جنتر منتر وہ ہو گئے, کافی عرصہ اس طرح چلتا رہا. پھر ایک خوبصورت لڑکی اس کے پاس بھیجی. پہلے شیطان نے اس لڑکی پہ اثر کیا, جن چمٹے جس کو کہتے ہیں, پھر اس لڑکی کو اس کے پاس بھیجا اور اس کو راہب سے کہا کہ تم اس کا علاج کرو. اب جب وہ علاج ہوا تو اس کو گھر والوں کو اس نے کہلوایا کہ اس کو اکیلے چھوڑ دو میرے پاس, پھر اس کا علاج کروں گا. شروع میں راہب ڈرا کیسا نہیں کرنا,
لیکن شیطان اس کو اس طرح کی پٹیاں پڑھاتا رہا کہ بالآخر تنہائی میں اس لڑکی کے ساتھ زنا، پھر اس کا قتل، اور اس کے بعد جب وہ بندہ یہ سب کچھ کرا تو اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس ہے، بڑا لمبا چڑا واقعہ، کہ اس لڑکی کو دفن کروایا پہلے اس نے کہیں، پھر وہ لڑکی جو تھی اس کے بھائی کسی دوسرے شہر تھے وہ واپس آئے، انہوں نے اس راہب کے پاس چھوڑا تھا کہ چلو اس کی حفاظت کرے گا، علاج بھی کرے گا۔ راہب نے جب بتایا کہ وہ مر گئی، یہ شیطان نے کہا کوئی نہیں مری، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا اور اس کو قتل کیا۔ پھر بھائیوں کو اس جگہ لے کے گیا جہاں اس لڑکی کی قبر تھی، جب قبر خود ہی اس کا الزام ثابت ہو گیا، اب اس کی جان پہ پڑے ہوئے تھے، پھر اس راہب کے پاس آیا، کہنے لگا دیکھو اب بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو، تم اس سے بھی بچ جاؤ گے اس سے بھی بچو گے۔ اور اس نے جب اس کو سجدہ کیا تو وہ اس کا نکفر، اس قال للانسان نکفر، یعنی کہاں ایک نیک پڑھے لکھے آپ کہہ لے دین سے جڑے ہوئے شخص کو کہاں اس نے برے انجام پہ پہنچا دیا۔ کوئی قرآن پڑھ کے خود کو محفوظ نہ سمجھے اس ہوشیار سے، دشمن بہت ہوشیار ہے۔ اس طریقے سے انسان کو اپنا بن کے ڈساتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی تمام باتیں صرف اگر ہم اپنے عمل کے لیے بھی سن لیں، سمجھ لیں، تو یقیناً ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ کبھی بھی خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد نہ سمجھو، اور جو بات وہ کہتا ہے آنکھیں بند کر کے اس پہ نہ چلو، دیکھو، سوچو، غور کرو، کبھی بھی جھوٹی تسلیوں کے وعدے پہ حق کا ساتھ نہ چھوڑو۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو حق پہ ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کو حق سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں اس ڈر کو پورا ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس رکوع سے کیا سیکھا۔ پہلی بات ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا سیکھا، اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آیا۔ دوسری بات، ناپسندیدہ چیزیں کچھ دیکھی اس رکوع میں، منافق بننا، کفر کرنا، کافروں کی مدد کی یقین دہانی کرانا، لوگوں سے ڈرنا اور سمجھ نہ رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالی ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ پہلی بات ہے کہ یہ قرآن پاک کی واحد آیت ہے جس میں ایمان والوں کو دو بار اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ اگر آپ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد دیکھیں تو اتقوا اللہ کی بریکٹ ہے، اور ما قدمت لغت کے بعد پھر واتقوا اللہ کی بریکٹ ہے۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان کے باوجود بھی کچھ دلوں میں اللہ کا ڈر کوئی نہیں ہوتا، کہیں جو مرضی منہ سے، ہوتا کچھ بھی نہیں، اندر کھوکھلی باتیں، صرف اندر کی باتیں، باہر کی باتیں، کچھ اس کے اندر اس ملتا نہیں ہے۔ پھر فرمایا ولتنظر، اور چاہیے کہ دیکھو۔ پچھلی آیتوں کو ذرا ذہن میں رکھیں، منافقین، یہود اور کفار کے حالات بیان کیے، اور اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے، اس سورت کا تھیم کیا ہے، کرو کیا، آخرت کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو۔ کیا کرو؟ دیکھو ما قدمت لغت، کیا بھیجا ہے تم نے کل کے لیے۔ لفظ لغت غدوب سے ہے، کل کو کہتے ہیں ٹمارو کے معنوں میں، ایک ہوتا ہے ٹوڈے، آج، کل کیا تھا یسٹرڈے، آنے والا کل کیا ہے ٹمارو، آنے والی کل۔ تین چیزوں کا اشارہ ہے اس ایک آیت میں۔ پہلی بات، پوری دنیا کا مقابلہ اگر آخرت سے کیا جائے تو دنیا انتہائی قلیل اور مختصر، ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک دن کے مثل ہے۔ آپ اپنی عمریں کر لیں، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا کی عمر ایک دن ہے۔ حساب کے اعتبار سے تو یہ نسبت ہونا بھی مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، دائمی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی، جبکہ انسانی دنیا کی عمر تو چند ہزار سال ہے نا، چند لاکھ ہوں گے، چند کروڑ ہوں گے، انفینٹ یعنی نہ ختم ہونے والی، کے آگے یہ کل کیا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے دنیا یومن ولنا فیہ صومن، کتنی خوبصورت ردھم ہے اس میں،
کہ الدنیا یومن، ساری دنیا ایک دن ہے، ولنا فیہ صومن، اور ہمارا اس میں روزہ ہے. یعنی اس دنیا میں نفس کی پابندیاں کرو، اس دنیا میں خواہشات پر روزہ رکھ لو. جب سے انسان پیدا ہوئے جب تک قیامت آئے گی، کتنے لوگ ہیں آپ سوچیے، ان سب کو دیکھیے تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ اس دنیا میں کھو کے نہ رہ جاؤ. دوسرا اشارہ اس آیت میں کیا ہے کہ قیامت یقینی آئے گی. جیسے آج کے بعد کل ضرور آتا ہے نا، کسی کو شک نہیں ہے کل کے آنے میں، اسی طرح موت کے بعد قیامت، آخرت کا آنا یقینی ہے. اور تیسرا اشارہ کیا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے. جیسے آج سے کل دور نہیں ہوتا، اسی طرح اس دنیا سے قیامت دور نہیں. قیامت ایک تو ہر انسان کی آتی ہے اس کی موت کی صورت میں، اور ایک قیامت آئے گی پوری دنیا کی موت کی صورت میں، سر پھونکنے کے موقع پہ. اور اس دن انسان کہے گا کہ میں کہاں چلا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا، من مات فقد قامت قیامته، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. مرنے سے پہلے عالم نظام میں آثار شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا. عالم قبر جس کو برزخ کہتے ہیں، اس کی مثال ویٹنگ روم ہے. کسی بھی ایئرپورٹ پہ بورڈنگ پاس لینے کے بعد فلائٹ میں بیٹھنے کا وقت، فرسٹ کلاس سے لے کے تھرڈ کلاس والوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں. اسی طرح جو مجرموں کا ویٹنگ روم ہے اس کو سجین کہتے ہیں، اور مومنوں کا جو ویٹنگ روم ہے اس کو علیین کہتے ہیں. اور قبر کا سارا مرحلہ انتظار میں گزر جاتا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا. اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھیں کھولتا ہے. ما قدمت لغد، بتاؤ تم نے کل کے لیے کیا تیار کیا. کن فی الدنیا کا کانک غریب نو عابر السبیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، کوئی تمہیں نہیں جانتا. کیا کپڑے بنانے، کیا کھانے، کیا ڈرائنگ روم، کیا گھر بڑے، کوئی جانتا ہی کوئی نہیں. کس نے ملنے آنا ہے، کوٹری میں بیٹھ جائیں یا محل میں بیٹھ جائیں. اور عابر السبیل، ٹرانزٹ پیسنجر، ابھی اگلے جہاز آنے والا ہے، کیا کرے. کوئی کبھی کسی بیچ کے اسٹیشن پہ صوفے، کرسیاں، میز، گھر لے کے بیٹھتا ہے؟ نہیں بنتا. اصل دیکھیے، دنیا میں انسان چلتا ہے نا، تو جس جگہ جانا ہوتا ہے اس کی کرنسی لے کے بیٹھتا ہے، اس کے حساب سے کپڑے لیتا ہے، اس کے حساب سے تیاری کرتا ہے، اور جتنی دیر رہنا ہے بس یہی ہے آخرت. ما قدمت لغد، اس دنیا سے ساری کرنسی وہ کیش کرا لو جو تمہاری وہاں جا کے کام آنی ہے، پھر تمہیں فائدہ ہوگا. اور یہ ہوگا کب؟ جب وتقوا اللہ، جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں دو دفعہ ڈر کا حکم کیوں آیا؟ پہلی بات ہے اس کی اہمیت کے لیے، دوسری بات ہے کہ پہلے اتقوا اللہ سے اعمال اور احکام خدا بندی کی تعمیل کر کے آخرت کے لیے کچھ سامان بھیجنے کا حکم ہے، اور دوسرے اتقوا اللہ سے اس طرف ہدایت ہو رہی ہے کہ دیکھو جو سامان وہاں بھیج رہے ہو وہ ٹھیک بھیج رہے ہو، نیت ٹھیک ہے، ریا تو نہیں، کھوٹے سکے تو نہیں بھیج رہے، خراب سامان تو نہیں بھیج رہے کہ وہاں جا کے ملے ہی کچھ نہ. یہ تو اور ہی دکھ کی بات ہوگی. آپ کی جیب میں پیسے آپ کہتے ہیں بس والے کو پکڑائیں، وہ کہ یہ تو ہے ہی نہیں جہاں چلتے، یہ تو کسی اور ملک کا سکہ ہے، اتر جاؤ. پھر کیا کریں گے؟ نیکیاں کر کے بھیجی لیکن کھوٹی نیتیں، اخلاص نہیں، رضا نہیں، نمود و نمائش ہے، کوئی اپنا ہی فائدہ ہے، تو ساری باتیں سب کچھ منہ پہ پڑی رہیں گی. اس لیے فرمایا وتقوا اللہ. یہاں تک تو بتایا کرنا کیا ہے، اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کیا نہیں کرنا. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان نادانوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کو انسان کیسے بھلاتا ہے؟ اللہ کے دین کو پیچھے ڈال کے، نمازوں کو پیچھے ڈال کے. خدا فراموشی اصل میں خود فراموشی ہے. کیسے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، جب بندہ اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ خود انہیں ان کا نفس بھلا دیتا ہے. وہ کیسے؟ نہ کھانے کی ہوش، نہ پینے کی ہوش، تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، یہ بات ہے. جو خدا فراموش ہوتا ہے وہ خود فراموش ہوتا ہے، خود بھولتا ہے نا میں کس کا بندہ ہوں، تو اپنے معاملے میں بھی غلط فیصلے کرتا ہے. کام کام کام، ایش ایش، شراب کے نشے میں دھت، اپنا کہاں رہتا ہے شرابی؟ جواری اپنا کہاں رہتا ہے؟ وقت ضائع کرنے والا اپنا کہاں رہتا ہے؟ سارا دن دنیا کے لیے کام کرنے والا اپنا کہاں ہے؟ قبر میں جائے گا تو کچھ بھی ساتھ نہیں ہوگا، یہ سزا ہے. آج دیکھیے جب ہم نے اللہ کو وقت دینا شروع چھوڑا، دنیا کو وقت دیتے رہے، ہمیں اپنی جان کی بھی ہوش نہیں رہی. جس مال کو ہم اللہ سے روکتے ہیں وہ مال ہمارے بھی کہاں کام آتا ہے. فرمایا اولئک هم الفاسقون، اور یہی نافرمان لوگ ہیں. بہت بڑی حقیقت ہے، خدا فراموشی فسق پہ مجبور کرتی ہے، نفع نقصان کا بھی ہوش نہیں رہتا. انسان ہر دن گناہوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے. کوئی شخص قاتل ایک دم نہیں بنتا، بہت ساری فراموشیاں ہوتی ہیں پھر بنتا ہے. نہ اس کو پرواہ ہے کسی کے آگے جانے کی، نہ کسی کے آگے جواب دینے کی. اور خوش فہمیاں کیا ہوتی ہیں، دیکھنا ہم بچ جائیں گے، میرا اللہ بڑا غفور رحیم ہے. لو تمہاری نمازوں سے اللہ نے بخشنا. اور ایک اتنی بڑی غلط فہمی کا انسان شکار ہوتا ہے، کچھ کرو یا نہ کرو جانا سب نے جنت میں. کہنا غلط فہمی، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، یکساں نہیں ہو سکتے دوزخی اور جنتی. اہل جنت اور دوزخی ایک سے نہیں ہو سکتے. کیسے؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، اہل جنت تو کامیاب لوگ ہیں، وہ کیسے جہنمیوں کے برابر ہوں؟ کیسے برابر نہیں ہو سکتے؟ اس طرح برابر نہیں ہو سکتے کہ دونوں کا جینا مرنا فرق ہے. جنت میں جانے والے کی دوڑ دھوپ فرق ہے، جنت میں جانے والے کی چوائس فرق ہے. وہ وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے، وہ پیسے کا صحیح استعمال کرتا ہے. آپ نے کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو آپ کی تیاریوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ وہ کام ہونے والا. اسی طرح ہم میں سے جس نے جنت میں جانا ہے، اس کی اس دنیا میں خبریں مل رہی ہیں کہ وہ تیاریاں کر رہا ہے، ایک ایک منٹ سنبھالتا ہے، ایک ایک پینی سنبھالتا ہے، ایک ایک سوچ سنبھالتا ہے، اپنا وقت سنبھالتا ہے. ایسی جگہ پہ جاتا ہی نہیں جہاں سے آ کے کئی دن تک بے چین رہے، اپنی آپ کو پریشان نہیں رکھتا. جبکہ جہنمی بریک سے پاؤں ہٹایا ہوا شخص ہے. اس پہ ایک درس ہے، بہت دفعہ الحمدللہ ان آیات پہ ہوا کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں. صرف ایک اس میں سے مثال دیتی ہوں، باقی آپ ضرور سنیے وہ لیکچر، بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا الحمدللہ. کہ کس طرح ہم یہ سوچے بیٹھے نا کہ جنتی اور جہنمی ایسے ہیں جیسے یہ ہال ہے، تو ایک پارکنگ لاٹ ادھر ہے اور ایک ادھر ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ جنت ہے اور ادھر جہنم ہے، ایسا نہیں ہے. جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے. جنت میں جانا ہے اسٹرگل کرنی پڑے گی، فور ویل گاڑی لینی پڑے گی، فوکسڈ ہونا پڑے گا. کسی پہاڑی پہ جاتے ہوئے کو سوچے، جہنم نیچے ہے سجین کے گڑھوں میں. اس میں جانے کے لیے بس ایک کام کر دیں، بریکس سے پاؤں ہٹا دیں، سیدھے جہنم میں جائیں گے. اور بریکس کے خواہشات، پابندیاں، رولز، ریگولیشن. جہنمی رولز کو فراموش کرنے والا ہوتا ہے، جنتی رولز کے ساتھ جیتا ہے. اور رولز کے ساتھ جینا اللہ کی اطاعت کے ساتھ جینا ہے، اور رولز کے بغیر جینا اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ جینا ہے. کل پتہ چلے گا، پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے برابر ہوتے ہیں، محنت کرنے والے اور نہ کرنے والے ہوتے ہیں. دنیا میں کام کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر ہیں، جاب کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر ہیں. آپ گھر صاف کریں یا آپ نہ کریں، وہ گھر برابر ہوتا ہے. بس اسی کے اوپر بیسیوں مثالیں لے لیں. اور اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ دل کے اوپر ایک ایسا، جس کو کہتے ہیں نا کہ کیل لگتا ہے، ایک تمثیل ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشیا، اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو آپ اس کو دیکھتے کہ جھک جاتا. متصدیا من خشیت اللہ، اور باش باش ہو جاتا اللہ کے خوف سے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اگر اللہ کے نبی آپ کے دل مبارک پر یہ قرآن نازل نا ہوتا، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں نا علی قلبی کا سورہ شورا میں پڑھا تھا، آپ کے دل پہ نازل ہوا، دل پہ نہ ہوتا پہاڑ پہ ہوتا. سورت الاحزاب کی آخری آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا ان عرضنا الامانت، اللہ نے یہ امانت ساروں پہ پیش کی، پہاڑوں پہ، زمین پہ، سب نے انکار کیا لیکن انسان نے اٹھایا، اطاعت کو اٹھا لیا. تو اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پہ رکھا جاتا، وہ اس کے بوجھ سے جھک جاتا اور پاش پاش ہو جاتا. احسان تم کیوں نہیں ٹوٹ گئے؟ تمہارا دل کیوں وہی ہے جو پہلے تھا؟ اگر اتنا فہم جتنا قرآن تمہارے اس دل میں گیا، اگر کسی پہاڑ پہ گیا ہوتا، وہ چور چور ہو چکا ہوتا، وہ کانپتا، تم کیوں نہیں کانپتے؟ تم ابھی بھی خوش فہمیوں کا شکار ہو. تمہارا شوق نہیں گیا، تمہارا بخل نہیں گیا، تمہارے اندر آجزی نہیں آئی، تمہاری بے حسی، تمہاری بے فکری نہیں ختم ہوئی، تمہارا کیئر لیس ایٹیچیوڈ ختم نہیں ہوا، تمہیں ابھی فکر نہیں لگی، تم ابھی اپنی ذمہ داریوں کے لیے سنجیدہ نہیں ہو. تم ابھی بھی سوچ رہے ہو کہ بس پڑھ لیا، ختم، کھیل کود کے دن شروع ہونے والے، پھر موج مستی. کبھی سوچو یہ پہاڑ، یہ قرآن چھوٹا نہیں ہے، یہ بندے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، سوچیں، سمجھیں، کیا تم پہاڑوں سے بھی سخت ہو؟ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا تھا، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، او اللہ کی کتاب کو پانے والو تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، پھر تین اس کے دلائل دیے اور انسان کا دل سخت تھا. اب یہاں پھر قرآن کے اختتام پہ وہی بات کی کہ قرآن پڑھ کے بھی اگر دل نہ ٹوٹا تو کب ٹوٹے گا؟ قرآن پڑھ کے بھی تم نہ عاجز مزاج ہوئے تو کب ہو گئے؟ اب بھی تمہیں زندگی کا مقصد سمجھ نہ آیا، اب بھی اپنے وقت کی، اپنے مال کی قدر نہ آئی تو کب آئے گی؟ اور قرآن پڑھ کے نہیں آئی نا، تو پھر اب اگلی صفات جو اللہ کی بیان ہو رہی ہے نا، اس کے بعد تو دل کے کتنے ٹکڑے ہونے چاہیے، ہر ایک خود کو جان سکتا ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. پچھلی سورت میں ہم نے سورت کے شروع میں دیکھی صفات، یہاں آخر میں، سورہ حدید کے شروع میں تھی، سورت حشر کے آخر میں کیا؟ هو اللہ الذی، وہی ہے وہ ذات جس نے یا جس کے سوا، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں، پہلی صفت. دوسری، عالم الغیب، جاننے والا ظاہر کو، چھپی کھلی کو جاننے والا، والشہادہ، اور ظاہر کو، یعنی ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھتا ہے، دل کو بھی دیکھ رہا ہے، باہر کو بھی دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے. دیکھیے کچھ صفات کامن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی بات کی اور بتایا جس ذات نے یہ ذمہ داریاں تم کو دی ہیں نا، وہ کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے، جس کے حضور کل تم کو جواب دینا ہے، جس کو بتانا ہے کہ اس نعمت کا حق کتنا ادا کیا تھا، وہ کیسی ذات ہے جس کے اندر یہ سب کچھ صفات ہیں. کتنی محنت کرتے تھے، پڑھتے تھے، کتنا ترجمہ یاد کرتے تھے، کتنا بعد میں وقت لگاتے تھے، کتنا تمہارا اس کتاب کو پڑھنے کے اندر سنجیدگی تھی، توڑ توڑ کے پڑھ رہے تھے یا پورا پڑھ رہے تھے، وقت چھوڑ کے آ رہے تھے کہ وقت پہ آ رہے تھے، ایک ایک چیز عالم الغیب و شہادہ پہ کھلی ہوئی ہے. اس کے دفتر نہیں خراب ہوتے، اس کے ریکارڈ نہیں گرتے، اس کی فائلز ڈیلیٹ نہیں ہوتی، اس کی کاپیاں ادھر ادھر نہیں ہوتی، اس نے ایک ایک سیکنڈ لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ تم نے پچھلے 18 مہینے، تم نے پچھلے 20 مہینے، 24 مہینے میں جب تک تم نے یہ پڑھا تم نے کتنے منٹ چھوڑے، اس کو پتا. ایک لمحے کے لیے سوچیے، کبھی دنیا کی کسی کمپنی کا چیک بنتا ہے نا، پے چیک، جہاں آورز گنتے ہیں، ورکرز کو پتہ بھی کوئی نہ ہو، اس کو پتہ لگ جاتا ہے اس دن جب چیک آتا ہے، فلاں دن اتنے مہینے کا سائن آؤٹ سائن ان آپ کا آگے پیچھے تھا. سیکنڈز میں لوگ پیسے دیتے ہوئے گنتے ہیں، بڑی کمپنی والے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک ایک منٹ اس ورکر کا قیمتی ہے. مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں یا یہ باہر کے ملکوں میں پر آور کیوں ہے ریٹ، اور ہمارے ملکوں میں منتھلی سیلری ہے. کیوں؟ کہنے لگے یہاں ایک گھنٹے میں لوگ وہ کام کر لیتے ہیں جو ہمارے ملکوں میں ایک مہینے میں نہیں ہوتا، وہاں ٹائم کی ورتھ ہی کوئی نہیں لیتا. ایک گھنٹہ اگر آپ بل فرض آپ نے $20 لیے بھی ہیں، تو آپ نے تو اس میں صرف چائے پانی پی کے ٹیلی فون پہ گپے ماری ہیں، تو حرام لے لیا آپ نے. تو جو لوگ پیسے دیتے ہیں وہ کام بھی کراتے ہیں، کہ اللہ نہیں دے گا چیک. ایک لمحے کے لیے ہم سب سوچیں کہ جو اس پورے کورس میں میرے آنے کا وقت تھا، جس وقت مجھے یہاں ہونا چاہیے تھا، میں نے اس کتنی کمیاں کی. صرف یہ دیوار کی بجائے شیشے کا ہو جائے نا یہ دیوار سامنے، اور غیب کے اکاؤنٹس دکھ جائیں، تو چیخیں ماریں گے ہم. اور جنہوں نے پورا وقت لگایا خوشی بھی ہوگی ان کو انشاءاللہ تعالی. هو الرحمن الرحیم، کیوں نہیں بتایا اس نے آج دنیا میں؟ کیونکہ رحمان الرحیم ہے. نیکیاں کرتے ہوئے بھی جو کمیاں کرتے ہیں نا، اس کی طرف اشارہ ہے. گناہ کر کے تو جو گناہ کھوا رہا ہے اس کو تو چھوڑو، تم نیکیاں کرتے ہوئے بھی جو غلطیاں خطائیں کرتے ہو اور میں چھپاتا رہتا ہوں، یہ رحمان اور رحیم ہے. اس کو فکر ہے کہ میرا بندہ اب اتنا کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کی کمیوں کو بیشیوں کو میں نہیں چھپاؤں گا تو اور کون چھپائے گا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، ایسے لگتا ہے کہ تالوں کی چابیاں کھل رہی ہیں لا الہ الا اللہ سے. لوگوں، وہ ذات ہے جس کے سامنے تم نے کھڑے ہونا ہے، اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، اور ذرا آپ خود کو اس کی عدالت میں کھڑا تو کرو. الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر،
سب کا بادشاہ، نہایت مقدس، سلامت رکھنے والا، امان بخشنے والا، نگہبان، عزت والا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، متکبر ہے۔ ایک ایک صفت ایسے لگتی ہے کہ انسان کو چھکاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک بڑا مقام آتا ہے۔ دیکھیے الملک، بادشاہ، جو چاہے کرے، کون اس کے کسی فعل پہ اعتراض کرے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ القدوس، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک۔ السلام، ہر قسم کی خامیوں سے محفوظ، اور اپنے بندوں کو سلام دینے والا، سلامتی دینے والا، ہر طرح سے بندوں کو رکھتا ہے امن میں اور سلامتی میں۔ تم نے کیا اپنی حفاظت کرنی ہے؟ تم موسم کے اثر سے ڈرتے ہو، سلامت تو وہ کرے گا۔ تم بیماریوں سے ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ سلامت کرے گا۔ پھر اب دیکھیں المؤمن، مومن، امن دینے والا، اپنے دوستوں کو عذاب سے امن دیتا ہے، اپنے انبیات سے معجزات کا اظہار کرا کے ان کی رسالت کی تصدیق فرماتا ہے۔ انسان کے لیے مومن لفظ آتا ہے تو ایمان لانے والا، اللہ اور رسول کے کلام کی تصدیق کرنے والا، لیکن جب اللہ کے لیے لفظ المومن آتا ہے نا، تو اس سے مراد ہے امن دینے والا، ہر چیز سے امن دیتا ہے انسان کو۔ پھر المہیمن، جو کسی کو خوف میں امن دے، آمنا سے مؤمن بنتا ہے۔ مہیمن کہتے ہیں نگہبان کو، نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرتا ہے تمہاری چیزوں کی، تمہارے بچوں کی، تمہاری سوچوں کی نگہبانی کرتا ہے۔ العزیز، غالب، زبردست، بہت زیادہ غلبے والا۔ اور الجبار، اللہ ہو، صاحب جبروت اور قوت، عظمت والا۔ جبر لفظ سے ہو تو معنی ہوتا ہے ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا۔ جبرتن کہتے ہیں عربی میں اس پٹی کو جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے بعد اس پر باندھی جاتی ہے۔ ہمارا اس کو کیا کہتے ہیں؟ پلستر، بینڈیج۔ تو معنی کیا ہوگا؟ کہ وہ ہر ٹوٹی ہوئی، شکستہ اور ناکارہ چیزوں کی اصلاح کر کے درست کرتا۔ اور میرے لیے یہ لفظ بہت ساری سوچوں کو لانے والا بنتا ہے، کیونکہ میں نے ناروے شہر میں جو پہلا درس دیا تھا وہ اللہ کے نام الجبار پہ دیا تھا۔ ابھی بھی کبھی کبھی پیل ٹاک کے روم میں یہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں تو مجھے وہ سارا منظر یاد آتا ہے، جس دن میں آئی بھی اسی دن تھی، اور چند گھنٹے کے بعد کسی کے گھر میں درس تھا، اور میری آن لائن کلاسز میں اسمال حسنہ کی سیریز چل رہی تھی، تو میں نے ان کو بھی آن لائن لے کے ان کو لیا، تو الجبار پڑھا، ٹوٹے گھروں کو جوڑنے والا۔ بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ اس محفل میں ایسی بھی خاتون بیٹھی تھی، قریب تھا کہ ان کا گھر ٹوٹ جاتا، شوہر بیوی کی انبن تھی، صرف اس الجبار کو سن کے ان کا گھر جڑ گیا۔ کیونکہ اس میں میں نے اس کی بہت ساری ڈفرنٹ ریزنز بتائی تھی کہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، ٹوٹے گھروں کو جوڑنے والا، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا۔ ہم کیا اس کو جانیں گے؟ ہم نے اس کا کیا حق دیا؟ ایسی ذات جس کی قدرت کو کوئی برداشت نہ کر سکے، وہ ترجنی اتنا زبردست، تم نے اس کو کیا سمجھا؟ اپنے جیسا سمجھا؟ نہیں، المتکبر، کبر سے، کبریا سے بھی بڑائی والا۔ اور اصل میں اللہ ہی ہے المتکبر، اس کو سجدہ ہے، بندوں کو سجدہ ہے۔ اردو میں لفظ متکبر آتا ہے نا اپنی ہماری زبان میں، تو یہ برا ہے، اس لیے برا ہے کہ وہ مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ یہ ایسے کہ جیسے کسی بادشاہ کا جبا کوئی فقیر پہن لے، تو بادشاہ کا تو وہ سج رہا تھا نا، تو فقیر کو سجے گا؟ یہ ہے کبر۔ ہم تکبر کرتے ہیں تو ہم بڑوں کے کپڑے پہن رہے ہیں، اللہ پہنے گا متکبر، اس کو لگتا ہے وہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اس سے جو شرک کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ۔ کر لو جتنا کرنا، اس کو کیا لگے؟ تم کہتے رہو، کسی کو گالی دو، دیتے رہو، سورج کو برا کہو گے، اس کا کیا جائے گا؟ ابھی بھی دل نہیں کھلا۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ سب کا خالق، سب کو پیدا کرنے والا، سب کی مناسب صورت بنانے والا۔ له الاسماء الحسنى، سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں۔ کون لیتا ہے وہ؟ یسبح له ما فی السماوات والارض، اسی کی تصدیق کر رہے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہی عزت والا، حکمتوں والا۔ تم نے تو اس کو پہچانا ہی نہیں۔ وہ خالق ہے، اندازے کرنے والا، باری ہے، اس اندازے کو عملی جامہ پہنانے والا۔
پہلے اس نے تمہارے نقشے بنائے پھر اس میں رنگ بھرے، پھر مصور ہے تمہاری شکلیں بنانے والا، اتنی پیاری بولتی، سونگتی، سنتی، روتی، کھاتی، پیتی، تصویریں ماؤں کے رحموں میں تین اندھیروں میں بنا دیتا۔ کبھی تم نے سوچا اتنی بڑی ذات، اس کی کتاب، اس کا کلام تم پڑھ رہے ہو؟ وہ هو العزیز حکیم، وہ غالب و حکمت والا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولنا چاہتے ہیں کہ تم قرآن پڑھ کے بڑے خوشیاں منا رہے ہو، دل تو ٹوٹے ہی نہیں، کانپے بھی نہیں، بخل تو نکلا ہی نہیں، شک تو نکلا ہی نہیں، تم کیسے اللہ کا حق ادا کرو گے؟ تم نے تو اس کے ناموں پہ کبھی غور کیا ہی نہیں، تمہیں تو اپنے غم ہی نہیں سونے دیتے، تمہیں تو اپنے دکھ ہی نہیں سونے دیتے، تو کہاں اس کے ساتھ جاؤ گے؟ وہ غالب ہے، لہذا اس سے لوپ نہیں لگاؤ، اس سے تعلق جوڑو، اپنی کمیوں کوتاہیوں کی معافی اس سے مانگو۔ دوسروں سے کیا کہنا ہے، وہ کیا کہیں گے بےچارے؟ کوئی نیکی کرتے ہو، اچھا کرتے ہو تو اس کا اجر اللہ سے مانگو، دوسرے کیا دیں گے تم کو؟ کسی سے شکوہ ہے تو اس رب سے پوچھو، کسی سے محبت ہے تو اس رب کو پکارو، اللہ اللہ اللہ۔ ایک ایمان والے کو صرف یہ کام کام کرنے دیتی ہے، میرا اللہ، میں اس کی، میں اس کے لیے، مجھے جو کرنا ہے اس کے لیے کرنا ہے، مجھے ڈرنا ہے اس سے ڈرنا ہے، مجھے امید لگانی ہے اس سے لگانی، میں نے کل کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس کی محبت میں کرنا۔ کبھی غیروں کے سہارے پہ بھی درخت کھڑے ہوئے، اب جڑیں کھوکھلی کر دیں اور لکڑیوں کی ڈنڈیاں لگا دیں درختوں کے گرد، ایک ہوا میں گر جائیں گے۔ اسی طرح یاد رکھیے، انسان کبھی اللہ کے راستے میں ایک پینی نہیں لگا سکتا، ایک جذبہ قربان نہیں کر سکتا، ایک منٹ نہیں دے سکتا اللہ کے راستے میں، جب تک دل کے اندر جڑیں نہ پکڑیوں اللہ کی محبت کی، ایمان کی۔ اللہ کی ان صفات کا حق نہیں ادا کر پا رہے کیونکہ اب وقت نہیں ہے، لیکن ایک ایک صفت پہ بات ہوئی ہو، یہ سن لیجئے، شاید ہمیں اپنی ماں کے بارے میں جتنا پتا اس سے زیادہ اللہ کے بارے میں نہیں پتا۔ ہم نے تو رب کو پایا ہی نہیں، نگہبانی تو کیا کرنی تھی، ہم نے تو اس سے دور ہی رکھا خود کو، کبھی سوچا بھی نہیں اس کے بارے میں، شکوے ہی دیکھے، گلے ہی دیکھے۔ تو جہاں پہ صورت حشر پوری ہوتی ہے، یہ آخری جو آیات ہے اس کے بارے میں، ترمذی کی ایک روایت ہے معقل بن یسار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کے وقت تین مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے، اس کے بعد ایک مرتبہ صورت حشر کی آخری تین آیتیں ہو اللذی سے کے آخر تک پڑھے، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں اس کے لیے، جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اگر اس نے مر گیا تو شہادت کی موت حاصل ہوگی، اور جس نے شام کو یہی کلمات پڑھے تو اس کو بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ اب ہم ہر ایک اپنے آپ سے خود پوچھ سکتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ واللہ یشہد انہم لکاذبون لئن اخرجوا لا یخرجون معہم ولئن قوتلوا لا ینصرونہم ولئن نصروہم لیولن الادبار ثم لا ینصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ری کیپ کرواؤں یا آپ پہلے بریک لے لیں تو بعد میں ری کیپ تو پھر گرامر کریں جی مجھے تھوڑا سا جلدی بتا دیں کہ پھر سٹارٹ یہ کہ تھوڑا آرام فریش بھی ہو جائیں گے کافی لینتھی تفسیر تھی تو تھوڑی سی رہتی تھی اینڈ میں تو ہاں ٹھیک ہے ایسا ہے کہ آپ بریک لے لیں ٹھیک ہے 15 منٹ کی بریک ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم ری کیپ بھی کریں گے ساتھ میں گرامر اس کے لیے ریڈی رہیے گا ٹھیک ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا أفرادا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزمات يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثرات
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزمات يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثرات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحمات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. حملتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفع
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعتيك والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواطل، لبيك إله الحق لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسی لگی آج کی تفسیر؟ میں چاہوں گی اگر تھوڑی سی ایک تو مائک کی پریکٹس ہوتی، جیسے کیونکہ آپ کا انشاءاللہ تھرسڈے کو ہوتا ہے تجوید کا سیشن، تو اگر کوئی مائک لینا چاہے تو پریکٹس ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو کچھ دن مائک کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، مائک نہیں دیکھ سکتے، لیسن سناتے ہوئے آواز نہیں آ رہی تھی. تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ فیلنگس بتائیں تھوڑا سا مجھے، کہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے نا سورہ حشر، یہ کون سے قبیلے پہ نازل ہوئی تھی، کس کی لیے تھی یہ؟ جی بیوٹیفل، اللہ کی خشیت والی ہیں، بالکل بنو نذیر پہ، ویری گڈ، صحیح. دیکھیں ان کے کردار سے، کیونکہ اس کو دوسرا نام جو بخاری کی صحیح بخاری ہے اس کے بارے میں اس میں آتا ہے کہ اس کو بنو نذیر کا نام بھی دیا گیا تھا سورہ کو، ٹھیک ہے. سازا نے کافی ڈیٹیل سے ساری باتیں بتائیں گی، تھوڑا سا میں اس لیے بات کرنا چاہوں گی کہ کافی ایسی چیزیں تھیں کہ جو ہمیں ضرورت ہے آج بھی اس پہ بات کرنے کی. آغاز وہی ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، تسبیح کی ہے اللہ کے لیے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے. یہ دیکھیں آگے، پھر آگے ایک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بتا رہے ہیں جو کچھ آسمانوں سے، پیچھے بھی ہم صورتوں میں یہی ابھی پڑھ رہے ہیں نا، پھر یہاں پہ ان کا شروع ہو گیا ہے، یہودیوں کا ان کو نکالا گیا. اچھا ان کے کس غلطی کی وجہ سے ان کو جو ہے گھروں سے نکالا گیا تھا؟ کیا انہوں نے کیا تھا؟ کفر کیا تھا اہل کتاب والوں نے؟ کیا کیا تھا مین کام، کیا کیا تھا انہوں نے؟ تھوڑی سی اس پہ بات کرنا اس لیے چاہتی ہوں کہ ہمارے کنسپٹ کلیئر ہونے چاہیے اس پہ نا، یہ کافی ہو سکتا ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہم کچھ چیزیں پر. جی عہد شکنی کی تھی، کون سی عہد شکنی کی تھی؟ وعدہ خلافی کون سی والی کی تھی؟ کیا تھا ان کے درمیان، کیا معاہدہ ہوا تھا؟ جی جو وعدہ خلافی کی تھی تو کیا معاہدہ ہوا تھا، اس کو کیا نام تھا، کچھ پتا ہے؟ کیونکہ یہ ضروری چیزیں ہیں. میساک مدینہ، ویری گڈ. مکہ والوں سے ملائیں گے، ملایا ملیں گے جی. مساق مدینہ، یہ مساق مدینہ کا پتہ ہے، یہ جب ایک مساق ہوا تھا اس میں عہد میں کیا کیا باتیں ہوئی تھی جی. یہ تھوڑا سا اس لیے بتا رہی ہوں کہ تھوڑا سا یہ آپ کو کلیئر ہوگا نا، آئندہ آپ کسی کو بتا سکیں گے کہ اس میں کیا کیا تھا. چاہے عہدہ خلافی کی تھی مساق مدینہ، ٹھیک ہے. اس مساق کے جو مدینہ جو وعدہ تھا اس میں کیا تھی، مطلب مین چیز کیا تھا؟ انہوں نے مسلم کی ہیلپ کرنا، ویری گڈ، نو فائٹ وتھ مسلم، ایکسلنٹ. یہ چیزیں میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ یہ آپ کو پتا ہوگا تو آپ اگلے ناٹ ٹو اٹیک مسلم، صحیح بات ہے. اس کا کیا مقصد تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مساق کیوں لیا تھا؟ یہ وعدہ مساق مدینہ کا عہد ان لوگوں سے کیوں لیا تھا؟ وجہ، اس میں دو مین قبیلے آباد تھے نا، ان کے نام بتائیں گے. دو مین قبیلے آباد تھے مدد کرنا مسلمانوں کی، خزرج اور کون سا تھا، خارج، اوس، ٹھیک ہے، خزرج اور اوس تھا. اچھا یہ کس کے قبیلے تھے؟ یہ عیسائی تھے، مسلمان تھے یا کون تھے؟ یہ تھے، ویری گڈ. مشرک نے، مشرک بعد میں بولیں گے. سب سے پہلے یہ یہود قبیلے تھے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں پڑھا تھا. یہ تھوڑا سا آپ کو ذرا ٹف تھا، اس لیے میں تھوڑا سا اس کی بات کر رہی ہوں کہ یہ کلیئر ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سورۃ الحشر جو ہے اس میں کیا بات کی گئی ہے. بنو نذیر قبیلہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن نہیں، انشاءاللہ اگین فیوچر آپ جس وقت سیرہ کی بک بھی پڑھیں گے، کیونکہ اس میں آپ کو زیادہ سمجھ. جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی کلاس میں بات کی تھی نا، قرآن جو ہے وہ بغیر حدیث کے ہم نہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ جتنا مرضی ہم ٹرانسلیشن کر لیں، جتنی مرضی ہم خود سے تفاسیر پڑھ لیں، نہیں سمجھیں گے. استاد کے بغیر نہیں آپ سیکھتے، کیونکہ وہ ہمارے استاد ہیں، ٹھیک ہے، استاد تھے اس وقت کے، اور ان ابھی بھی ہمارے استاد اس لیے ہیں کہ انہی کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو باتیں ہیں، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی باتیں جو ہے ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. جو چیز وہ دیکھیں، جو اس وقت کی یہ باتیں آج بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہو رہا نا. اس وقت حضرت کی بات یہ کہ آج بھی ہم مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے نا، باقی تو اب بعد میں بات کریں. یہود تو ہمیں کریں گے اتباع، کیونکہ ہمارے اندر بہت زیادہ نا اتفاقی ہے، ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. حسد، یہ تھوڑا سا میں حسد پہ انشاءاللہ آتی ہوں، کیونکہ ان میں یہ چیز تھی، ناٹ فرام یہودی، ٹھیک ہے. تو ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ختم کریں. یہاں پہ جو یہ دعا ہے آپ نے پڑھی ہے نا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ آپ کو دعا بہت اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے، اپنے پاس سامنے لکھ کے لگائیں لازمن، کیونکہ میں آپ سے سنوں گی. سب مسلمز کے لیے محبت ڈالنی ہے. ایوری سیکٹر تھنگس، سیکشن تھنگس اٹسیلف ایز گریفٹ بائی آل مینز ان دین. جی بالکل، ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے، چاہے وہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہم مسلم ہیں. اس میں جو فرقہ واریہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق جو ہے نا ایک حدیث کا مفہوم ہے، یہود و نصارہ 71 اور 72 یعنی 71 اور 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. آج آپ دیکھ لیں ہر جگہ ہر کوئی کہتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں، ایسا ہی ہے نا. اس چیز کا میں اسے تھوڑی سی اتنی یہ ڈیٹیل سے اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اس میں ہمارا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے، ریسپیکٹ اینڈ لو فار آل مسلم، نو فار مسلمز کے علاوہ غیر مسلم بھی آپ کے آگے ارد گرد رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام احلا کی وجہ سے پھیلا تھا. ابھی اگر آپ سیرہ کا مطالعہ کیا بھی ہوگا تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ ابھی تک پیچھے بھی جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، کہ بہت کم مسلمانوں نے جو ہے کفار کا قتل کیا تھا، ٹھیک ہے. یہ آپ نوٹ کریں جتنے بھی آپ پڑھ لیں، کہاں کہاں بھی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اگر وہ مان جاتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، بچوں پہ نہیں، بوڑھوں پہ اور عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے سے سختی سے منع کیا گیا تھا، لیکن کچھ ایسے سیشن کیے تھے جس میں اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا تو اس میں ہوتا تھا، لیکن ہم نے کسی پر تنقید نہیں کرنی، ہم نے صرف اللہ جی اللہ کی کتاب اور سنت پر عمل کرنا ہے. صحیح بات ہے، اراؤنڈ 100 اونلی کے جی، دیکھ لیں، کافر از ناٹ ٹارگیٹ، کفر از ٹارگیٹ. ویری گڈ. دیکھیں کوئی اپنا انسان دیکھ لیں، ہمیں بعض وقت کسی انسان سے کہتے ہیں ہمیں اس سے بڑی نفرت ہوگی. لیکن بڑی بات مجھے یہ اچھی لگی تھی کہ ابھی ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے دل نرم ہو رہے ہوتے ہیں نا، اس میں یہ تھا کہ اس شخص سے نہیں نفرت کرنی، اس کے جو بیڈ ہیبٹس ہیں اس سے کرنی اور کوشش کرنی کسی طریقے سے وہ بدل جائے، کیونکہ واقعی ہم انسان ہیں، ہمارے اندر اتنا کمنا نہیں ہے، ہم معاف نہیں کرتے، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے نا جی. اور اس سورہ سے کیا لیا، کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے سازہ جی نے بتایا تھا، تو اس میں میں چاہ رہی تھی پھر مخالفت جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں کرنی، جو آیت نمبر 4 میں ہے جی، شوخ کی بیماری میں سب کچھ آ جاتا ہے، بدگمانی اینڈ کینہ. یس یس، ویری گڈ، یہ بہت ایک گڈ پوائنٹ ہے، یہ میں جواب آ رہی تھی اسی طرف. لو ایوری ون فار دی سیک آف شوخ کے بارے میں کیا سمجھ رہی ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارا کلیئر ہونا چاہیے، بہت ضروری اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ چیزیں اگر ہمارے اندر رہتی ہیں تو ہم کبھی بھی صحیح مسلمان نہیں بن سکتے، کیونکہ دیکھیں ہر جگہ پہ آتا ہے، ہم بکس میں پڑھے انما الاعمال بالنیات، اپنی سب اعمال کا دارومدا نیت، ہم نے ہر وقت اپنی نیت کو چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. دلوں میں تنگی نہیں محسوس کرنی مہاجرین سے، صحیح بات ہے. اچھا کیا آج بھی ہمارے اندر یہ والا جذبہ ہے جو اس وقت تھا؟ میرے خیال میں نہیں ہے. میرا جو ہے، لوگ ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، لیکن اس چیز میں نا ہمارے اندر واقعی وہ شوخ آ چکا ہے، ہمارے اندر تنگ نظری ہے، دل تنگ ہو گئے ہیں، کنجوس ہو گئے ہیں، مطلب صرف اپنی ذات کے لیے ہم لوگ ٹھیک ہیں، لیکن دوسروں کے لیے ہم نہیں سوچتے. کم حوصلہ ہونا، نیرو تھنکنگ. جی بالکل بالکل، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے جی. اور ایک اور چیز، یہ جو بات ہوئی ہے آخری جو سورہ حشر کی آیات پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی؟ دل میں برے خیالات بھی شک ہیں. ہاں جی، یہ میں اس لیے کیونکہ چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں نا اس میں کلیئر ہو، کیونکہ آخری پارے جا رہے ہیں، اگر ہماری یہ چیزیں ابھی بھی بیسک چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی تو کافی فکر کی بات ہے نا. آپ کے لیے کیا، میرے لیے کیا، یہ آج لوگ جو مہاجر ہو کر آ رہے ہیں یہ ان پر بھی لاگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. صبح و شام پڑھنی ہے، صحیح بات ہے، کیونکہ بالکل ٹھیک ہے. ٹو ریسائٹ مارننگ اینڈ ایوننگ آفٹر تعوذ، صحیح. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ جو دعا ہے یہ بھی آپ کو آتی ہوگی. پھر اس کے بعد یہ سورہ حشر کی، اگر آپ اس کو، ظاہر ہے یہ قرآنی آیات، اس کو آپ نماز میں اگر آپ کو آہستہ آہستہ یاد کرتے ہیں تو اس طرح آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور صبح و شام کی دعاؤں میں شامل رکھیں گے، ان شاء اللہ بولیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے، لاسری آیا کی رحمت ہے جو روایت بیان ہوئی ہے صبح و شام پڑھنے کی. ویری گڈ. شوخ ہیز اے براڈ میننگ اپارٹ فرام اٹس میننگ دیٹ از بکول. جی جی ٹھیک ہے. دیکھیں امپورٹینس ہے اس کی، بہت خوبصورت ہے یہ، مجھے بہت زیادہ یہ آیات پسند ہیں، تو میں چاہوں گی جن کو نہیں آتی وہ بھی یہ لازمی یاد کریں. ایک یہ جو دعا، اگر آپ کل یا پرسوں تک یاد کرتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے سنوں گی نا، مجھے یاد کروائیے گا، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ یہ اگر آپ اس طریقے سے یاد کریں، آلریڈی آپ ماشاء اللہ سورہ ملک بھی یاد کریں، وہ تو ایک پورا ویک آپ کو مل جاتا ہے تو اس میں ہے نا. وچ ون جی؟ یہ جو بھی دعا تھی نا، آیت نمبر 10، آیت نمبر جو 10 کی دعا ہے نا، لاسٹ ہی آیت تھی، اور نمبر جو 10 ہے وہ بھی دعا یاد کرنی ہے. آیت نمبر 10 ہے جو نا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے ہمارے رب، ہم کو بخش دے ہمارے بھائیوں کو جو وہ سبق لے کے ہم سے ایمان اور نہ تو ڈال ہمارے دلوں میں بغض غل ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل اس کو ہائی لائٹ کریں کیونکہ یہ مجھے خود بہت پسند ہے۔ میں اس لیے بھی بتاتی کہ میں یہ ہر نماز میں کوشش کرتی ہوں پڑھنے کی، کیونکہ دل ہمارے اندر جیسے نا حسد دوڑتا ہے، شوخ دوڑتا ہے، ہمارے اندر ایک دم جیلسی آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بغض آ جاتا ہے، نفرت آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے مسلسل کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بار بار ان چیزوں سے دور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، تو آخری جو آیات ہیں وہ دیکھیں، کیونکہ اس کن کی آپ دیکھیں کہ پہاڑوں پہ جیسے بتایا گیا کہ اگر نازل ہوتی تو پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا اللہ کی طرف سے کہ ہم اس بوجھ کو نہیں کرتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر ہمیں انسان پہ آ گیا ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے جی ربنا سے سٹارٹ کرنی ہے۔ بالکل، یہ آپ کے پاس ہے پرانی اور مسنون دعا میں جائیں نا، بلکہ حصن المسلمین اگر وہ اس میں ہم ان یا قریب بک جو دعا پڑی تھی اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں نا حشیر سے، اللہ کی ڈر سے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کافی بات ہوگی، کوئی اور کوئی ایسی بات جو آپ شیئر کرنا چاہے تو انشاءاللہ، نہیں تو پھر ہم گرائم میں سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، تو وہ پھر ہم کریں گے ابھی انشاءاللہ۔ اور کوشش کریں، میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ مائک لینے کی تھوڑی سی پریکٹس کریں، کیونکہ میں ہونا چاہیے ان فیوچر بھی تھوڑا سا اس کا نا ہونا چاہیے، مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے آپ کو، لیکن اس سے یہ ہو جائے گا کہ آہستہ آہستہ آپ کی ذرا پریکٹس، کیونکہ بالکل تھوڑے سے پارے رہ گئے ہیں۔ اگر کلاس میں لائیو مائک لینا ہو تو وہ آپ کو آنا چاہیے، ایک دم آپ کو بولا گیا۔ ٹھیک ہے، مینٹلی پریپیئر رہا کریں اس کے لیے۔ صحیح، ابھی ہم انشاء اللہ تعالیٰ اسٹارٹ کرتے ہیں گرائمر، پیج نمبر 71، سبق نمبر 22 جو ہے، لیسن نمبر 22 جو ہے، یہ آپ اوپن کر لیں۔ ٹھیک ہے، جیسے اوپن کر لیں ادھر ون ٹائپ کریں، اور تجوید جو گرامر کا ہے اس میں کوشش کریں اس کو پیچھے سے ریوائز کرتے رہیں، کیونکہ آسان ہے۔ اس میں آپ کو صرف ابھی ہم سمپل کوئی ان کے نام نہیں لے رہے، یہ میں اس لیے بار بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی ہمیں صحیح سمجھ آئے، کہ بعض آپ اس کا میننگ کچھ ہو، دیکھیں با کے جس طرح آپ نے کتنے میننگ پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، آلہ کے دیکھیں، واو کے دیکھیں کتنے میننگ، یہ اسی صورت میں آپ کو آتے ہوں گے جب آپ نے گرامر کی گرامر تھوڑی سی پڑھی ہوگی، کہ واو کا صرف ایک میننگ نہیں ہوتا، نام اس کو واو کو صرف کیا لیتے ہیں اور، ٹھیک ہے، پھر ہمیں تھوڑا سا پتا چلا جو واو قسم کے ساتھ ہوتی ہے، اور تیسرا میننگ جو بنتا ہے حالانکہ۔ تو یہ میں اس سے کہہ رہی تھی، اگر ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق ہے تو گرامر جو ہے یہ آپ کی ہیلپ کرے گی، یہ آپ کو اور زیادہ سمجھ۔ اگر ابھی آپ پیچھے ہیں، جن لوگوں نے تو اسائنمنٹس کر رہے ہیں تو اس میں تو بہت زیادہ اچھا ہے، تو لیکن جو نہیں کر رہے اس میں مسئلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم سٹارٹ کرے ہیں، ایک منٹ پلیز، سٹارٹ کرے ہیں حرف ہی ہیں، اسی کو لے کے چلیں گے ان شاء اللہ تعالی۔ جی اس میں لکھا ہو یہاں پہ انا انا لا، لام فتحہ، لام کے اوپر زبر ہے، پھر نون شدہ کے ساتھ، نون فتحہ شدہ کے ساتھ، پھر قادر، یہ تمام علامات کلام میں تاکید کا مفہوم شامل ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ان کا ترجمہ بے شک، بلا شبہ، تحقیق، البتہ، یقیناً وغیرہ سے کیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، دوبارہ سے میں ایک دفعہ کرتی ہوں کیونکہ آپ کو صحیح سمجھ آنی چاہیے۔ یہ جتنی ابھی علامات آئی ہیں ان کا مفہوم شامل کیا جاتا ہے، استعمال ہوتی ہیں، اور اس کی ٹرانسلیشن کبھی بے شک ایک آئے گا، بلا شبہ ہوتا ہے، تحقیق، البتہ اور یقیناً۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انا اور انا، ٹھیک ہے، یہ دونوں الفاظ اسم میں تاکید کا مفہوم شامل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انا عموماً شروع میں اور انا درمیان میں عموماً فعل کے بعد آتا ہے، یہ ہائی لائٹ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، انا کیا ہے، انا جب آئے گا ہمیشہ یہ شروع میں آئے گا، سٹارٹ میں آئے گا، اور انا جو ہے وہ درمیان میں آئے گا، لیکن عموماً فیل کے بعد، زیادہ تر جو ہے یہ فیل کے بعد۔ فیل آپ کو بتایا تھا، فیل کیا، کسی چیز میں کام بھی کرنے کا ہونا پائے، زمانہ بھی پایا جائے۔ ٹھیک ہے، اور
اور انا کا ترجمہ بشک کیا جاتا ہے. مثلا ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم انا کو لکھتے ہیں, پھر انا, دونوں کا ٹرانسلیشن ہوگا کیا؟ بشک ہی ہوگا. ٹھیک ہے, بس دو چیزیں ان میں رکھیے گا. انا ہمیشہ سینٹینس کے سٹارٹ میں آتا ہے, اور انا جو ہے مڈل میں آ سکتا ہے, درمیان میں آئے گا, لیکن زیادہ تر یہ ہمیشہ کب آتا ہے؟ فیل کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہے البقرہ کی آیت نمبر 220, ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے, غلبے والا ہے. پھر دیکھیے اگلی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ بھی دیکھیں, ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, زخرف آیت نمبر 74, بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ سٹارٹ کا تھا, اب مڈل میں دیکھنے کی کب آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الم کیا نہیں, تعلم تو جاننا, جاننا کیا ہے, تو جانتا, جاننا کیا ہے, تعلم کیا آ جاتا ہے, جی فیل ہے, ویری گڈ. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ انا جو ہے ہمیشہ زیادہ تر جو ہے وہ فیل کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے, کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے, پھر نیکسٹ ہے البقرہ کی آیت نمبر 231, وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی سمجھ, اور جاننا اور جان لو سب کا بتا دیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ. آگے دیکھیں, نوٹ, کبھی انا کے ساتھ ماں کا اضافہ ہوتا ہے, اس صورت میں حسر کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے. حسر کا مفہوم کیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں, صرف یہی ہے. دوبارہ سے, یہ کیسے, اور اس کا ترجمہ بے شک یا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جاتا ہے. دوبارہ سے میں آپ کو بتاتی ہوں, تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہوں گے. نوٹ میں انہوں نے دوبارہ بتایا کہ انا ماں, جیسے ہم پڑھتے ہیں انا ماں, جب ماں کا اضافہ کیا جاتا ہے تو حسر کا مفہوم. اب حسر کیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں, صرف یہی ہے. کیسے, جیسے ہم دیکھیں گے آگے اگزامپل میں, ان کی ٹرانسلیشن میں بتا دیا, بے شک اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ایک منٹ, ایک سیکنڈ پلیز, آپ 5 سیکنڈ پلیز ویٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوری, مجھے وہ ڈور ناک ہوا تھا تو مجھے ادھر جانا پڑا ایک منٹ کے لیے, 2 منٹ کے لیے, کیونکہ سامنے ادھر کوئی نہیں تھا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ابھی سمجھ آ گئی ہے, نوٹ میں ہم نے دیکھا ہے انا اور انا کے ساتھ جب ماں کا اضافہ ہوگا تو اس میں اس کے علاوہ کوئی بات جو ہے نہیں, صرف یہی. اب اس کو دیکھتے ہیں آیات میں کہ کیسے سمجھ آتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, نمبر 6 پہ آ رہا ہے, جیسے الکحف کی آیت نمبر 110 ہے, قل انما انا بشر مثلکم, آپ فرما دیں بے شک میں تمہاری طرح انسان ہوں. ٹھیک ہے, اتنا ماں کا صرف, دیکھیں ماں لگ گیا لیکن ماں کا یہاں پہ علیحدہ سے میں کوئی مطلب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, صرف وہی آئے گا. اگلی آیت میں دیکھ لیتے ہیں, نمبر 7 میں, یہ بھی الکحف کی آیت نمبر 110 ہے, یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد, وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں, تمہارا معبود ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے آگے اس کو بتایا نا کہ حسر کیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے بتا دیا ہے اور کچھ بھی نہیں کہ تمہارا معبود ایک ہی, یعنی اس کو اسپیشلی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے. ٹھیک ہے, اس کی کبریائی, اس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے آ جائے, فذکر انما انت مذکر, ٹھیک ہے, الغاشیہ کی آیت نمبر 21, بس آپ نصیحت کریں بے شک آپ ہی نصیحت کرنے والے, آپ نصیحت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا کلیئر ہو گیا آپ کو. جی یہاں پہ کسی کو کوئی کوشچن ہو تو پلیز پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یس الحمدللہ. جی آگے دیکھ لیتے ہیں. ابھی صرف ہم نے دیکھا ہے انا اور انا کو, نوٹ بھی دیکھ لیا ہے. سینس ٹو بی ایزی, ویری گڈ ویری گڈ الحمدللہ. آپ دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ہے لام فتحہ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس میں آ رہا ہے یہ علامت اسم فعل اور حرف کے ساتھ استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. حرف کے ساتھ بھی ہے, اسم کے ساتھ بھی ہے, فعل کے ساتھ بھی. اس کی ٹرانسلیشن جو کیا کرتے ہیں ہر صورت میں البتہ یا یقیناً ہی کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے دو ٹرم, یا البتہ لکھیں گے یا یقیناً. اب اس کو سب سے پہلے ہم اسماء کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. ان فی ذلک لعبرت لمن یخشى النازعات, آیت نمبر 26. بے شک اس میں یقیناً عبرت اس کے لیے جو ڈرتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر, ان بے شک فی میں ذلک اس لعبرت البتہ نشان عبرت ہے لیمان واسطے اس کے جو یخشا ڈرتا ہے یا اس کے لیے, ٹھیک ہے. جی نیکسٹ ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, توبہ کی آیت نمبر 108 ہے. البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں, ٹھیک ہے. لا کا یہاں پہ مطلب البتہ آ گیا, پچھلے میں یقیناً آ گیا تھا. نیکسٹ میں دیکھ لیتے ہیں اول یوم, سوری اگلا ہے ان الانسان لربہ لقنود, جی العادیات آیت نمبر 6. بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً ناشکرا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نا دن میں رکھیے گا کہ یقیناً مڈ میں آ رہا ہے اور البتہ سٹارٹ میں. کبھی مڈ میں بھی آ سکتا ہے یقیناً اور البتہ بھی آ سکتے ہیں. آگے جیسے دیکھیں گے اس میں دیکھ لیتے ہیں افعال کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, جی یہ ہے البقرہ کی آیت نمبر 144. اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے یقیناً وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے, ٹھیک ہے. یہاں پہ یقیناً کے معنوں میں لا آ رہا ہے. نیکسٹ جو ہے یہ البقرہ کی آیت نمبر 46 ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو حالانکہ وہ جانتے ہیں. جی ایک منٹ, سے آواز آ رہی تھی تو میں نے ڈوٹ لاک کر دیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یقیناً اور البتہ کو آپس میں ریپلیس کر سکتے ہیں, کوئی بھی میننگ لکھ سکتے ہیں. یقیناً اور البتہ, جی جی یقیناً بھی ہے البتہ بھی ہے. یقیناً کس معنوں میں آئے گا وہ دیکھ لیجئے گا. البتہ وہ مسئلہ جس کی بنیاد تک رہے, یقیناً یقینی بات, ٹھیک ہے. البتہ اس کی جو ہے رکھی گئی ہے یقیناً وہ مسجد, آپ نہیں لکھ سکتے آپ نا. دیکھیے جیسے نا یہ جو اسماء کے ساتھ ہے نا اللہ مسجد اس سے زیادہ تقوی من اول یوم حق ان تقوم, یہاں پہ البتہ وہ مسجد لکھیں گے یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد, لکھ سکتے ہیں اتنا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ تھوڑی سی کنفیوژن والی بات ہے لیکن تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جی ایک پھر آگے ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور بے شک ان میں سے گروہ ایسا ہے البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو حالانکہ وہ جانتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر دیکھیں اگلا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر یہ نبی کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر ہمارے پر منسوخ کرتے تو البتہ ہم اس کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے. جی الحاق کا آیت نمبر 44 اور 45 ہے. جی یقیناً بھی آ سکتا ہے البتہ ہم پکڑ لیتے, ٹھیک ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اقابیلہ لَا أَخَذْنَا مِنْهُ بِيَمِينِ, اگر یہ نبی کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر ہماری طرف منسوخ کر دیتا تو البتہ ہم اس کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے, ٹھیک ہے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, پھر یقیناً ہم اس کی شرح کاٹ دیتے. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں حروف کے ساتھ ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے. ان الانسان لفی خسر, العصر کی آیت نمبر 2 ہے, بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے. ٹھیک ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, القلم کی آیت نمبر 4, اور بے شک آپ البتہ عظیم خلق والے ہیں. اچھا اس میں نا تھوڑا سا آپ ایک چیز جو آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے نا, البتہ اور یقیناً یہ حروف میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں. مسئلہ کوئی نہیں ہوگا اگر آپ لکھ لیں آگے پیچھے, لیکن تھوڑا سا نا سینٹینس کو اور اس کے میننگ کو دیکھیں. دیکھیں ان الابرار لفی نعیم, یہ الانفتاح کی آیت نمبر 13 میں جو تھا, بے شک نیک لو یقیناً, یہاں پہ جو یقین کے معنی کہ 100% جنہوں نے اچھے کام کیے وہ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح دیکھیں اگلا جو ہے ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے, جب وہ ایک کام نہیں کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا, یقیناً میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بے شک آپ البتہ عظیم خلق والے ہیں. ٹھیک ہے, لکھ سکتے ہیں یقیناً بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھیے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی نوٹ دیکھ لیتے ہیں, اگر ہو ہا ہما ہم تا کی کما کم کننا نا کے ساتھ لام فتحہ ہو تو یہ تاکید کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کا ترجمہ کے ہوتا ہے. یہ کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ پروناؤنس ہے. ٹھیک ہے, یہ ضمائر ہے کیونکہ ہر جگہ پہ اس میں استعمال ہوگا, یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, یہ ضمائر ہے اور ان کی جگہ ہمیشہ ہم نام نہیں لیں گے. اگر مسلمانوں کو کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارکم, تم بچاؤ. ٹھیک ہے نا, یہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کہاں پہ کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جب بھی یہ والے جو پروناؤنس یہ ہے دمائر استعمال ہوں گے تو اس کے ساتھ ہمیشہ اس کی ٹرانسلیشن کے لیے آئے گا. مثلا لہو اس کے لیے, لہم ان کے لیے. ٹھیک ہے جی, اتنا کلیئر ہوا ہے آپ کو؟ جی یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں, نیکسٹ میں انشاءاللہ یہ والا پھر کرتی ہوں میں. جی الحمدللہ, کیونکہ آسان ہے, تھوڑا سا بس آپ کو دیکھنا پڑے گا ان چیزوں کو, تو ایک دفعہ پھر بعد میں آرام سے ایک یا دو دفعہ اس کو ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی. پھر دیکھیں نون فتح شدہ کیا کا کی کے ساتھ کوئی اگزامپل. جی ان کا یہ اگزامپل میں آپ کو جیسے ہے الم نشو لقصد رب, ہاں جی اگزامپل آپ کو ٹھہرے میں دیتی ہوں آپ کو, یہ آپ کو آج کا لیسن ابھی دیکھنا پڑے گا اس میں سے قرآن میں سے ٹھہرے میں کو دیکھتی ہوں, اس میں سے آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ اس طرح دیکھنی پڑے گی کہاں پہ آ رہی کا اور کی, میں آپ بتائیں کا اور کی پیچھے اگر آپ جائیں نا ایگزامپلس کے لیے, سوری تو اب لے کے لیے آ رہا ہے نا لکی لکا. ٹھیک ہے, لکی نیچے اگر زیر آ رہی ہے تو یہ آپ کو پتا ہے مونس کے لیے, لکی تیرے لیے. ٹھیک ہے, اور لکا مذکر کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے, کی جو ہے یہ مونس کے لیے ہے, اس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی سمجھ آئیے سانیہ؟ جس طرح ہم نے کم کما کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ پڑی ہے, لام کا کنیکشن کیسے ہوگا؟ انا لکی ہاضا, یس ویری گڈ ویری گڈ. آپ نے کہا ہے کہ ہم نے کم اور کننا, یہ دیکھیں صرف یہاں پہ آپ ایک کنفیوژن میں کنفیوز ہو رہے ہیں نا, کنفیوژن اختیار کرنی, بالکل آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, بالکل آپ پریشان نہیں ہو. ٹوٹلی دیکھیں ہو ہے نا, لہو اس کے لیے, لہا اس عورت کے لیے, لہما لا سب کے ساتھ لگائیں, بس اس کی ٹرانسلیشن لہم لکا لکی لکما لکم لکنا لنا, یہ سارے ورڈ. ٹھیک ہے, سب کے ساتھ صرف لگائیں لا, لا فتحہ, صاف ٹرانسلیشن لکھے آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, ابھی سمجھ آ گئی؟ لکم, لکن, لنا, لنا تو بہت زیادہ ہے نا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, یہ آسان ہے, تھوڑا سا آپ وہ دوسرے طریقے میں نہیں لے کے جانا, ٹوٹلی بس صرف لا لگانا ہے آپ نے, لا فتحہ اس کے ساتھ اٹیچ کریں. لہو, لہا, لہما, لہم, لکا, لکی, لکما, لکم, لکن, لنا. ٹھیک ہے, ابھی کلیئر ہوا ہے؟ وہ ٹرانسلیشن آپ جہاں بھی دیکھیں گے ساتھ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کی سمجھ آئیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, آسان ہے بالکل. صرف انہوں نے کہا صرف یہ جو لا آئے گا ان کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن صرف یہ لکھنی آپ نے کے لیے. ٹھیک ہے, انہوں نے اگزامپل خود نہیں دے دی ہے نا, لہو اس کے لیے, لہم ان کے لیے, تو اسی طرح آپ آگے ساتھ ساتھ سب کے ساتھ لا لگا دیں گے تو وہی آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, پیج نمبر 73, نون فتحہ شدہ کے ساتھ ابھی دیکھتے ہیں. یہ ابھی ہو سکتا ہے آپ کو اس کا کلیئر ہو جو ابھی آپ کو پریشانی ہو رہی تھی. یہ علامت صرف فعل کے آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ذرا نوٹ کرنا ہے, یہ چیزیں اگر آپ کو نوٹ کریں گی آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی. نون فتحہ شدہ کے ساتھ صرف فعل کے آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی موجودگی میں فعل شروع میں عموماً لام فتحہ بھی آتا ہے جو ہم نے پڑھا نا ابھی, اور ترجمہ البتہ ضرور کیا جاتا ہے. اور یاد رہے کہ اس مشدد نون سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو تو ترجمہ واحد کرتے ہیں, اگر نون مشدد سے پہلے جو قبل ہے یا پہلے پیش ہو تو جمع مذکر کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے میں تھوڑا سا ریپیٹ کرتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس لیے کروا رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. نون مشدد فتحہ کے ساتھ انہوں نے بتایا یہ ہمیشہ فیل کے آخر میں آئے گا, اور اس کے فیل جو ہے نا, فیل کا ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ فیل کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. فیل کے شروع میں ہمیشہ لام فتحہ بھی آتا ہے, اور اس کی ٹرانسلیشن البتہ ضرور, کیونکہ مشدد آ رہا ہے تو ضرور کے معنی تاکیدی معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یاد رہے مشدد نون سے پہلے والے حرف پر اگر نون مشدد آنا, اس سے پہلے جو حرف ہے اس پہ اگر زبر آئے گی تو واحد سنگل میں کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر نون مشدد سے پہلے پیش یعنی دوما ہے تو اس کو ہم جمع مذکر میں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. مثلا آپ اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں, سورہ الاعراف کی آیت نمبر 18, لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. ٹھیک ہے, البتہ ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی, البتہ میں البتہ ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا, تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. سوری, اب یہاں پہ شروع میں لا بھی آ گیا, لمن تبعک منہم لأملأن. اب نون مشدہ سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہ واحد کے لیے ہے, لیکن ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بعض واحد میں بات کر کے سب کو مخاطب کیا جاتا ہے, جیسے ایک کہنا ہے میری قوم, مونس میں ایک لیے, لیکن قوم ایک چیز نہیں ہے سب کے لیے. اس لیے آپ نے یہ سینٹینس دیکھنا ہوگا یہاں پہ کیا آ رہا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں البتہ ان سے جس نے بھی تیری پیروی کی, شیطان کو کہا رہا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ شیطان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تیری پیروی کرے گا تو میں البتہ ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے, کیونکہ اجمعین تم سب, من کم تم سب کی طرف, یہاں پہ کما ہوتا دو کے لیے, من کا من کی ہوتا تو پھر وہ سنگل اس کے لیے ہوتا تھا, میل اور فیمیل کے لیے. ٹھیک ہے, پھر آگے آ جائے, والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو البتہ ضرور بہترین رزق دے گا. جی, اجمعین جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے, یہ آپ کو اب سینٹینس میں دیکھنا پڑے گا. اب یہاں میں جو آپ کو بتایا البتہ ضرور, کیونکہ لا یرزقن, اب نون شدت سے پہلے قاف کے اوپر فتحہ آ رہی ہے یعنی زبر آ رہی ہے, تو یہ جمع کے لیے, یہاں پہ تو ڈیفینیٹلی جمع کے لیے آ رہا ہے نا, لیکن وہاں پہ بھی سنگل بات کر کے سب کو مخاطب کیا جائے, ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بات کریں تو اس میں آپ کو سینٹینس میں دیکھنا ہوگا کہ کس سیکوینس میں کیا بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے؟ جیسے اگلی آیت میں وہ سمجھ آ جائے گی, لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ, البتہ ضرور تم سب امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے اگر اللہ نے چاہا. یہاں پہ آپ کو سمپل سمجھ آ گئی, کیونکہ نون شدت سے پہلے دم آ رہے ہیں یعنی پیش آ رہی ہے. اسی طرح نیکسٹ بھی اسی کی ایگزامپل ہے, وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ, اور البتہ ضرور وہ سب اپنے بوجھ کو اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی, ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی ذرا جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ نون شدت سے پہلے جو ہے وہ پیش آ رہی ہے حرف پہ, ٹھیک ہے؟ پچھلے حرف پہ. جی پھر اگلا دیکھ لیتے ہیں, قد, یہ علامت صرف فعل کے شروع میں ہے اور ترجمہ تحقیق یا یقیناً سے کیا جاتا ہے. مثلاً قد افلح من زکاہا, یقیناً اس نے فلاح پائی جس نے اسے نفس کو پاک کیا. قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصرف فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے, بے شک جو ڈرے اور صبر کرے بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها, المجادلہ کی آیت نمبر ایک, یقیناً اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جگڑ رہی تھی, ٹھیک ہے؟ اچھا اتنا انشاءاللہ ہم کریں گے, نیکسٹ انشاءاللہ ہم جب مجھے ٹائم ملے گا, کل بھی مل سکتا ہے, جب بھی ہمارے پاس ٹائم ہو تو میں آگے دباؤں گی فائل المقول. اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے, یہ آپ تھوڑا سا ریوائز کر لیجئے گا, جو آپ کو نہ سمجھ آئے انشاءاللہ تو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے, ہم اس کو دوبارہ انشاءاللہ کلاس میں ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایگزامپلس ابھی جو آپ کو لیسن چل رہے ہیں نا, اسی میں سے ان کی ایگزامپلس دیکھیں, جہاں سے آپ کو نہیں سمجھ آئے گی اس کو ہائی لائٹ کر لیں, ان سے اس کو ہم گرامر کی کلاس میں ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے؟ تو ضرور ریوائز کریں, کیونکہ جب تک آپ اس کو پڑھیں گی نا دوبارہ سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. کلاس میں جیسے سکھایا ہے اس کے لیے آپ تھوڑا سا اپنا قرآن کے لیسن کھولیں, جیسے سورہ حج کی ہے اسے ایگزامپلس دیکھ لیں کہاں پہ کون سی آ رہی ہے, جو نہیں سمجھ آتی اس کو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ابھی انشاءاللہ تعالی کسی کو کوئی مسئلہ کوئی ڈاؤٹ ہو میں ایک منٹ لے لیتی ہوں, تو انشاءاللہ پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. جی کوئی پرابلم یا کچھ پہ بھی ہے فی الحال؟ اتنا کلیئر ہو گیا ویسے جتنا آپ کو سمجھایا, سمجھ ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ ویل ہیو ٹو گو. جی جی الحمدللہ سم الحمدللہ, جزاکم اللہ خیر, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ اس کا بہترین اجر دے. کوشش کریں, ابھی دوبارہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں مائک لینے کی, جب آپ سے کہتا نا آئیں ضرور لیں مائک, پھر تھوڑا سا چاہے ایک منٹ دو منٹ کے لیے لیں تو اسے آپ کو آ جائے گا. جی پریکٹس کریں بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں چاہ رہی تھی اگر آپ آئیں نا تو اس میں اگر ریٹرن میں مجھے میں آپ سے آ کے پوچھ سکتی ہوں کہ یہاں پہ کیا ہے, ایک میں پوری آیت لوں نا, یہ میں اچھا طرح سے انالیسز کرواؤں گی آیت ایک آیت بھی, اس میں کیا کون سا اس میں فیل ہے حرف ہے, یہ ساری چیزیں اچھا طرح سے پوچھوں گی نیکسٹ کلاس میں, ٹھیک ہے؟ پھر ہم نیکسٹ فائل اور مفول سٹارٹ کریں گے. جی بہت زیادہ لوگوں کا جزاک اللہ, ماشاء اللہ بہت آپ کوآپریٹ کرتے ہیں, بہت تحمل کے ساتھ سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ اس کا بہترین اجر دے. دعا کر لیتے ہیں, سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الى قيام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.